السلام علیکم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. 29واں پارہ، سورۃ الدہر، مدنی سورت ہے. دہر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورۃ الدہر اکثر پڑھا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا ان خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب کوئی وہ ناقابل قدر چیز نہ تھا؟ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا، نطفت امشاج، ملا جلا نطفہ، اور جس کو سائنس نے، ایمبریولوجی نے آج ایمبریو کی شکل میں ڈسکرائب کیا ہے، یعنی جس کے اندر اووم اور سپرم دونوں کی طرف سے مختلف کروموزومز آتے ہیں. 46 کروموزومز جو ہیں وہ مرد کی طرف سے آتے ہیں اور 46 جو ہیں وہ عورت کی طرف سے آتے ہیں. 1450 سال پہلے تک تو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ زائیگوٹ کیسے بنتا ہے، کس طرح سے اووم اور سپرم کا فیوژن ہوتا ہے. اللہ نے لیکن قرآن میں یہ علم دے دیا تھا نطفت امشاج کہہ کے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیسے 23 کروموزوم ملتے ہیں تو انسان وجود میں آتا ہے، جس سے زائیگوٹ بنتا ہے. یہ جو 23 کروموزومز ہوتے ہیں، اس میں یوں سمجھ لیں کہ ہر کروموزوم کے اندر انسان کے آرگنز بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن جب تک ان دونوں کا فیوژن نہیں ہوتا، اووم اور سپرم کا، اور اس کی وجہ سے 46 کروموزوم سامنے نہیں آتے، اس وقت تک انسان نہیں بن سکتا. تو اللہ نے اس حقیقت کو 1450 سال پہلے بیان کیا اور کہہ دیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا ہے. جو علم حاصل کرنے والا ہوگا وہ اس قرآن میں سے کئی سائنسز نکال لے گا، وہ اس قرآن میں سے ان تمام علوم کو نکال کر اپنے لیے مشعل راہ بنائے گا، جس سے وہ اپنے لیے بھی فائدہ اٹھائے گا اور وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے گا. ہم نے اسے راستہ دکھایا، اما شاکروں و اما کفورا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے سماعت کا اور بصارت کا امتحان لیا ہے کہ انسان ان کو اللہ کی ناشکری میں استعمال کرتا ہے یا اللہ کی شکر گزاری میں. کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توک اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. ان اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی. کافور کسی مشروب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ وہاں ایسی شراب، ایسی الکوہل سرو کریں گے اپنے جنتیوں کو جس کے اندر کافور کی آمیزش ہوگی. یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا، عینین یشربو بہا عباد اللہ، جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے، اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے. بتا دیا گیا جو دنیا میں اللہ کے غلام بنے رہے، جنہوں نے اللہ کی فرما برداری اختیار کی، اللہ تعالیٰ وہاں ان کی خود مہمان نوازی فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں نعمتوں سے خود نوازیں گے، اور جس محفل کا اللہ میزبان ہو اس محفل میں مہمانوں کی مہمان نوازی کا کیا کہنا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے تھے. نظر پوری کرتے تھے یعنی جو کمٹمنٹ کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے، اور پہلے کمٹمنٹ سے لے کر اپنے آخری سانس تک کے کمٹمنٹ کو انہوں نے پورا کرنے کی کوشش کی. پہلے کمٹمنٹ جو آپ کا اور میرا کلمہ شہادت ہے کہ ہم اللہ کو اپنی زندگی میں اکبر رکھیں گے، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بنائیں گے، اپنے دلوں کے اندر کسی کا بت بنا کر نہیں رکھیں گے، اور آخری سانس تک انہوں نے اللہ کی فرما برداری کی. نظر کے لیے اسلام میں آتا ہے کہ نظر ماننے کی اجازت ہے، نظر مانی جا سکتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ انسان نظر کنڈیشنل نہ مانگے کہ وہ کہے کہ اگر میری یہ بات پوری ہو گئی تو میں یہ کروں گی. مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ مثال کے طور پر میرے بچے کو بہت اچھی جگہ جاب مل گئی تو میں 100 نوافل پڑھوں گی. تو اسکالرس کہتے ہیں اس کے لیے آپ شرط نہ لگائیں کہ جب نوکری مل جائے اس کے بعد آپ 100 رکعت پڑھیں. آپ دعا کریں اور اس دعا کے پروسیس میں ہی آپ ایفرٹ کے اندر وہ نوافل پڑھ لیجئے, تو انشاءاللہ آپ کی نظر کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا, عبادت کا ثواب بھی مل جائے گا. اگر اللہ نے آپ کے حق میں وہ فیصلہ اچھا رکھا ہوگا تو اللہ اس کو قبول فرما لے گا. لیکن نظر جو ہے وہ کنڈیشن کے ساتھ نہیں مانگی جانی چاہیے. نیکی جو ہے شرائط کے ساتھ نہیں کی جاتی, نیکی شرط لگا کر نہیں کی جاتی. تو یہ لوگ وہ تھے جو دنیا میں کوشش کرتے تھے کہ جو اللہ سے کمٹمنٹ کریں ان کو پورا کر لیں, اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی, اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں, ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ شکریہ چاہتے ہیں. یعنی اصل اجر اور تعریف کس سے چاہیے؟ اللہ سے چاہیے. ریکگنیشن کی تلاش میں جو نیکیاں نہ کریں وہ اللہ کے نیک بندے جنت میں پہنچنے والے بندے ہیں, جن کے لیے اصل چیز صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو. دنیا کی تعریف سے بالکل اپنے آپ کو انڈیفرنٹ کر لیں. ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا. پس اللہ تعالیٰ اس دن کے شر سے انہیں بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس لیے کہ وہ عمل پر آخری سانس تک جمے رہے تھے, تو اللہ نے بھی ان کے لیے بہترین انعامات اکٹھے کر رکھے ہیں. وہ وقت روز محشر کا وقت جس میں کافر اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا, اللہ نے ایسے وقت میں جنتیوں کے لیے کہا کہ اللہ انہیں تازگی اور سرور بخشے گا. وہ جہنمی جو اپنے ہی خوف سے جو ہے گرا جا رہا ہوگا سوچ سوچ کے کہ میرا انجام کیا سامنے آنے والا ہے, اللہ جنتیوں کے دلوں کو ڈھارس بندھا دے گا, اللہ ان کے دلوں کے اوپر ہاتھ رکھے گا, اللہ ان کی مرہم نوازی کرے گا اور اللہ ان کے لیے روزے محشر کی سختیوں کو کم کر دے گا. وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھہر. یعنی یہاں پر کلائمیٹ جو ہے وہ ماڈریٹ ہوگا, نہ بہت گرمی ہوگی نہ بہت سردی ہوگی. آپ دیکھ لیں بہت گرمی میں بھی انسان انجوائے نہیں کر سکتا اور بہت سردی میں بھی انسان انجوائے نہیں کرتا, ٹھٹر ٹھٹر کر بیٹھنے میں بھی انسان جو ہے وہ مزہ نہیں لے پاتا. تو آپ کہتے ہیں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کراچی کا موسم کافی بہتر ہوتا ہے باقی پاکستان کے مقابلے میں, اس لیے کہ نہ یہاں گرمی بہت شدید پڑتی ہے اوور آل ان جنرل اور نہ یہاں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو یہاں کا ماڈریٹ موسم ہے. اسی طرح سے اللہ نے جنت کے لیے کہا جنت میں ہر وہ موسم ہر وہ چیز ہوگی جس کو آپ انجوائے کریں, ایسی چیز نہیں ہوگی جو ذرا سی بھی آپ کے لیے کوفت کا یا اذیت کا باعث بنے. جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے, جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اللہ ان کے لیے ایسا انجام اکٹھا کرے گا جیسا انجام ان کو اندازہ بھی نہ ہوگا کہ اللہ نے ان کے لیے کیسی جنت بنا کر رکھی ہے. اور یہ صلہ ہوگا ان کی قربانیوں کا, ان کے جہاد کا, ان کی اس سٹرگل کا جو انہوں نے دنیا میں کی ہوگی. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ, ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جائیں گے. شیشے میں وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا. چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے, اس سے مراد کیا اسکالرز نے بتائی, انہوں نے کہا کہ ایسا کرسٹل ہوگا جس کے اندر چاندی ملی ہوئی ہوگی, ایسی اس کے اندر چمک ہوگی کہ اس کے اندر آپ کی آنکھیں چندھیا جائیں. چاندی ملا ہوا جنت کا سلور ہوگا, کیسا ہوگا آپ پر میں اندازہ نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کی طرف اندازہ کروا دیا. اور یہ بھی کہا کہ وہ جام کیسے ہوں گے, ٹھیک اندازے کے مطابق بھرے ہوں گے. دنیا میں آپ دیکھیں کچھ آپ کو ملتے ہیں گلاسز, وہ لسی کے گلاس ہوتے ہیں, کچھ آپ کو چھوٹے چھوٹے پیالے ملتے ہیں وہ ٹرکش کافی کے ہوتے ہیں. کبھی کبھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کہتا ہے, کبھی آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ زیادہ ڈرنک پئیں, پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کم ڈرنک سرو کی گئی. کبھی کبھی بچے نہیں کرتے, گلاس میں سے ڈرنک پی لیتے ہیں, اس کے بعد گلاس میں اور اوپر منہ لگا کے جو ہے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ شاید ایک ڈراپ اور آ جائے, ایک ڈراپ اور آ جائے. تو جنت کے اندر کیا ہوگا, اللہ نے کہا ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا, جس کی جتنی حاجت ہوگی اس کے سامنے. जिसकी जितनी हाजत होगी उसके लिए उतनी ही ड्रिंक जो है सर्व की जाएगी जन्नत की तरफ से। ये है बेहतरीन मंजर जो अल्लाह ताला ने बता दिया। बाज दफा हम कहीं जाते हैं और कोई हमें बहुत मोहब्बत से कोई शेक कोई स्लश बनाकर पेश करता है और आपको पसंद नहीं आता। अब आप कहते हैं या अल्लाह ये ग्लास खत्म कैसे होगा, कहाँ डाल के आऊं इसको, किसको बताऊं कि मैं नहीं पी सकती। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि वहां ठीक अंदाजे के मुताबिक जो है मशरूब आपको मिलेंगे। उनको वहां ऐसी शराब के जाम पिलाए जाएंगे जिसमें सोंठ की आमेजिश होगी। ये जन्नत का एक चश्मा होगा जिसे सलसबील कहा जाता है। उनकी खिदमत के लिए ऐसे लड़के दौड़ते फिर रहे होंगे जो हमेशा लड़के ही रहेंगे, छह छह फुट के आदमी नहीं बन जाएंगे। पता चला आप अपने तख्त पर बैठी हैं मजे से, दरख्त जो है वो झुका हुआ है, छह फुट का आदमी एकदम से सामने दाढ़ी मूछों वाला आके खड़ा हो गया, आप परेशानी हो जाए या अल्लाह ये मेरी जन्नत में कौन आ गया। तो अल्लाह ने कहा वहां ऐसे लड़के होंगे जो लड़के ही रहेंगे, बड़े नहीं होंगे सर्व करने के लिए तुम्हें। तुम उन्हें देखो तो समझो कि मोती हैं जो बिखेर दिए गए हैं। वहां जिधर भी तुमने कहा डालोगे नेमतें ही नेमतें और एक बड़ी सल्तनत का सरोसामान तुम्हें नजर आएगा। उनके ऊपर बारीक रेशम के सब्ज लिबास और अतलस और दीबा के कपड़े होंगे। उनको चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे। वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तुहूरा, और उनका रब उनको निहायत पाकीजा शराब पिलाएगा। अल्लाह मेजबान, किसका दिल नहीं चाह रहा। अल्लाह मेजबान बने तो किसका दिल नहीं चाहेगा कि अल्लाह मुझे इस काबिल बना दे। तो जिसका दिल चाह रहा है वो इस कुरान के जरिए अपने गुनाहों को दूर करे। जिसका दिल चाह रहा है वो इस कुरान के जरिए अपने शकूक को दूर करे और अल्लाह का बंदा बनकर रहे। यहाँ दुनिया में किसी वीआईपी का तस्करा किया जाए तो हमारी भी ख्वाहिश होती है कि हमारा भी इसी तरह से तस्करा किया जाए, हमें भी इसी तरह से इज्जत मिले। अल्लाह ताला ये अपने जन्नत के वीआईपी लोगों का तस्करा कर रहे हैं। अगर आपके दिल में तमन्ना आ रही है तो अभी से दुआ कर लीजिए कि अल्लाह ताला मुझे इन जन्नतों के काबिल बना दे। अल्लाह मुझे वो अमल करने वाला बना दे जो अमल मुझे इन जन्नतों के अंदर ले जाए। ये है तुम्हारी जजा और तुम्हारी कारगुजारी काबिल कदर ठहरी है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन तंज़ीला, हमने ही तुम पर यह कुरान थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है, लिहाजा तुम अपने रब के हुक्म पर सबर करो। बता दिया गया। अब अल्लाह ताला ने एकदम से जन्नत का मंजर बताया, अल्लाह ने जन्नतियों का हाल बताया, उनका लाइफस्टाइल बताया और अर्श का मंजर दिखाकर अल्लाह ताला अपने नबी के जरिए आपको और मुझे एकदम से फर्श पर ले आए, बैक टू रियलिटी। अल्लाह ने पहले तो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था ना, सिर्फ जन्नत में पहुंच गए हैं और अपने तख्तों पर बैठे हैं, मसनदों पर टेक लगाए बैठे हैं, अपनी जन्नतों को एंजॉय कर रहे हैं। अब अल्लाह ताला ने इंसानों को रियलिटी की तरफ पहुंचा दिया कि जिसका दिल चाह रहा है जन्नत में जाने का वो क्या करे, वो देख ले कि उसका रास्ता कैसे मिलेगा। उसका रास्ता कुरान के जरिए मिलेगा, कुरान जन्नत का रास्ता है। अल्लाह ने कहा ए नबी, हमने ये कुरान थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है, लिहाजा तुम अपने रब के हुक्म पर सबर करो, इनमें से किसी बद अमल या मुनकरे हक की बात ना मानो। वस्कुरिस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, अपने रब का सुबह और शाम नाम लिया करो, उसको याद किया करो, रात को भी उसके हुजूर सजदा रेज हो और रात के तवील औकात में उसकी तस्बीह करते रहो। वसब्बे लैलन तवीला सुभान रब्बियल आला, हम भी अल्लाह की तस्बीह करते हैं। ये लोग तो जल्दी हासिल होने वाली चीज यानी दुनिया से मोहब्बत रखते हैं और आगे जो भारी दिन आने वाला है उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हमने ही इनको पैदा किया है और इनके जोड़ मजबूत किए हैं और हम जब चाहे इनकी शक्लों को बदल कर रख दें। इन्ना हाज़िही तज़किरा फ़मन शाअ अत्तख़ज़ा इला रब्बिही सबीला, ये एक नसीहत है, अब जिसका जी चाहे अपने रब की तरफ जाने का रास्ता इख्तियार कर ले, और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक कि अल्लाह ना चाहे, यकीनन अल्लाह बड़ा अलीम और हकीम है। युदखिलु मन यशाअ फ़ी रहमती वज़्ज़ालिमीना अअद्दा लहुम अज़ाबन अलीमा, अपनी रहमत में जिसको चाहता है दाखिल करता है और जालिमों के लिए उसने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमको पहली कैटेगरी में कर दे जो जन्नत में जाने वालों की कैटेगरी थी, और अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह इंशाल्लाह आपके लिए रास्ते खोलेगा हिदायत के, अल्लाह आपको मौके देगा, अल्लाह आपके सामने अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। तुम अल्लाह के बंदे बनना चाहते हो, तुम जन्नत के रास्ते पर चलना चाहते हो, ये लो तुम्हारे लिए ऑप्शन है, आओ और इसको थाम लो। अल्लाह की तरफ से ऑप्शंस आएंगे, सामने के लिए आपको अपनी विल पावर को इस्तेमाल करना होगा, अपनी चॉइस को इस्तेमाल करना होगा। سورت المرسلات مکی سورت ہے. مرسلات کا مطلب ہوتا ہے چھوڑی جانے والیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا فالملقيات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں, پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں, بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں, ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں, پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے. اللہ نے بتا دیا ہوائیں بہت ایکٹیو ہیں, بہت مصروف ہیں. کائنات ہر وقت مصروف رہتی ہے. کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں بزی رہتی ہیں. یہ صرف انسان ہے جو بوریت کا نعرہ لگا کے ایک کونے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے, یا کانوں میں ہیڈ فون لگا لیتا ہے, یا چینل سرفنگ کرنا شروع کر دیتا ہے, یا میگزین کے پیجز جو ہے وہ یہاں سے وہاں ٹرن کرنے لگ جاتا ہے. کائنات ہر وقت مصروف رہتی ہے. کائنات کی مخلوقات کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنا وقت ضائع کریں اور کہیں کہ میں بور ہو رہی ہوں. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا سورج کہ میں بور ہو رہا ہوں, چلو آج چھٹی کر لیتا ہوں. کسی دن ایسا ہوا کہ آپ کے کیلنڈر کے مطابق سورج نکلنا تھا صبح 6:20 پر, آپ 9:20 ہو گئے سورج نکل ہی نہیں رہا. آپ سوچ رہے ہیں سورج کیوں نہیں نکلا, پتا چلا اندھیرا ہی چلے آ رہا ہے. سورج نے کہا کہ نہیں آج میرا دل نہیں کر رہا نکلنے کو, میں رات میں بہت دیر سے سویا تھا. کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی نافرمانی نہیں کرتا. یہ صرف انسان ہے جو اتنا لتھارجک ہوتا ہے, سست ہوتا ہے اور کاہل ہوتا ہے. اللہ نے کہا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے. کب وہ واقع ہوگی؟ آگے وہ منظر بتا دیا. وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ, پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے, اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا, پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے, پہاڑوں کو سمیش کر دیا جائے گا, اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا, اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی جس روز کے لیے کام اٹھا کر رکھا گیا ہے, فیصلے کے روز کے لیے, جس دن رزلٹ اناؤنس ہوں گے, جس دن میری ایک ایک ڈیڈ کھول کھول کر نہ صرف میرے سامنے لے آئی جائے گی بلکہ دنیا کے ہر انسان کے سامنے جو ہے اس کو علم نشرہ کر دیا جائے گا. اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا, پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے؟ کذالک نفعل بالمجرمین, مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کیا ہم نے حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا؟ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے, بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. جس نے اپنے آپ کو خود کو سکاٹ فری سمجھا, اللہ نے کہہ دیا اس کے لیے کہ اس کے جھٹلانے پر اس کے لیے تباہی ہے. کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا, زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی؟ یہ زمین اپنے اندر کتنے مردے چھپا چکی ہے. یہ اللہ کی شان ہے کہ اس زمین کے اندر اتنے مردے دفن ہیں کہ جب نکلیں گے تو اس کے نکلنے کی تیاری کے لیے آپ آگے پڑھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا تاکہ ساری ہیومینٹی اس پر ایڈجسٹ ہو سکے. اللہ نے اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے, تمہیں میٹھا پانی پلایا. اللہ نے میٹھا پانی کیسے پلایا؟ اللہ کا ڈیسیلینیشن پلانٹ دیکھیں کیا ہے. کھارے سمندر سے ویپرز اٹھتے ہیں. جو ویپرز اٹھتے ہیں اور جو کنڈنسیشن ہوتی ہے اور جو اس سے بادل بنتے ہیں, کھارے پانی سے ویپر اٹھا اور وہ بادلوں کی شکل میں اوپر جا کر جمع ہو گیا, اور جب وہ برسا تو وہ میٹھے پانی کی شکل میں بارش بن کر برسا. یہ اللہ کا بادلوں کے اندر ڈیسیلینیشن پلانٹ لگا ہوا ہے. ہم انسان ہی ہیں جو اپنی انسانیت کو بھی فائدہ پہنچانے کے لیے ایسے کام نہ کر سکے کہ اتنا بڑا سمندر اللہ نے ہمیں دے دیا اور ہم ڈیسیلینیشن پلانٹ لگاتے اور اس کے بعد کراچی میں پانی کی شارٹیج کو کم کرتے. اللہ نے تو کھول کھول کر واضح بیان کیا ہے کہ تم دیکھ لو اللہ نے کتنی تمہارے لیے نعمتیں سامنے رکھی ہیں, تم ان سے سبق حاصل کرو. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے, یعنی جو جنتوں کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں, جو اللہ کی دنیا میں دی ہوئی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں اور پھر اس پر ہنستے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, سمجھتے ہیں جو دنیا میں نعمتیں ملی ہیں وہ ان کا اپنا کریڈٹ ہے. تو جنہوں نے مذاق بنا لیا, جنہوں نے اپنا کریڈٹ سمجھا, اللہ بھی پھر ان کو جو ہے جنت نہیں دے گا. چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے, چلو اس سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے, نہ ٹھنڈک پہنچانے والا, نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا. وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوگی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یہ فیصلے کا دن ہے. ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے. دنیا میں تم کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کو اٹھا کر لا سکتے ہو, تو قیامت کے دن دیکھ لینا اللہ تمہارے باپ دادا کو بھی اٹھا کر لے آئے گا، تمہیں بھی اٹھا کر لے آئے گا. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. متقی لوگ آسائیوں اور چشموں میں ہیں، اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں. کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو. کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. کس کا دل نہ چاہے گا کہ ایسی سخت جنت کا مظاہرہ دیکھنے کے بعد انسان جنت والا بن جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن رکھا ہے، اور یہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن، تھوڑی دیر کے لیے اپنی خواہشات کو پیچھے ڈال دینا اور کسی اعلیٰ مقصد کو حاصل کر لینا، ہم دنیا میں بھی یہ کام بہت کرتے ہیں، تو جنت کے لیے ہم یہ کام کیوں نہ کریں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو. اللہ تعالیٰ اس لیے پہلے بتا چکے ہیں قرآن میں کہ ان کے لیے، ان مجرموں کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے. شریعت کے احکامات کو سن کر، قرآن کے احکامات کو سن کر، سنت کے احکامات کو سن کر ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، اور واپس اپنی زندگیوں میں چلے جاتے ہیں، اپنے لائف سٹائل سے مگن ہو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے بائی چوائس نہیں جھکتے. اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لے آئیں؟ ہم کہیں اللہ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ آپ پر. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شعوری طور پر ہم جھٹلانے والوں سے بالکل جو ہیں اپنے آپ کو الگ کر لیں، اس لیے کہ جو جھٹلاتا ہے وہ ایک نہ ایک دن اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا. تو ہم دنیا میں کوشش کریں کہ اپنے آس پاس ان لوگوں کی دوستیاں رکھیں جو لوگ مجھے اور آپ کو نیکی پر دوڑانے والے ہوں، اس لیے کہ موت کا وقت بہت قریب ہے. ہمیں نہیں پتا کس دن ملک الموت آپ کے اور میرے سرحانے آ کر بیٹھ جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر الذکر حازم اللذات، لذتوں کو مٹانے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس لیے کہ لذت کو مٹا دیتی ہے. دنیا کے سارے مزے کرکرے ہو جائیں اگر ہماری موت کا فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو موت کو خوب یاد کرتا ہے اور اس کی تیاری کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں دور اندیش وہ ہے جو موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے رکھے، وہ فار سائٹڈ ہے، وہ عقل مند ہے. اور یاد رکھیں، ہم مسلمان شیطان سے ساری زندگی تو آزمائے جاتے ہی ہیں، ہمیں بہکانے کی کوشش تو کرتا ہی ہے. ایک آخری موقع جس وقت موت آ رہی ہوتی ہے، جس وقت موت حلق میں آ کے اٹک جاتی ہے، اس وقت بھی شیطان ہم میں سے ہر ایک کے پاس آتا ہے، اور وہ ایک آخری موقع ہوتا ہے جس کو شیطان اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. وہ ایک ریئل ٹیسٹ ہوتا ہے، اس ٹیسٹ پر وہی کامیاب رہ سکتا ہے جس نے زندگی بھر کلمے کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی، قرآن کو اپنے عمل میں سجایا، قرآن کا علم حاصل کیا، قرآن کے ساتھ شب و روز گزارے. وہ شیطان آتا ہے جب کسی انسان کے اوپر جانکنی کا عالم ہوتا ہے اور اپنے اس کے کسی پیارے کی شکل میں آتا ہے، کسی بیٹے کی شکل میں، کسی باپ کی شکل میں، کسی ماں کی شکل میں، کسی رشتہ دار کی شکل میں جس کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ وہ ان کی شکل میں آ کر اس سے کہتا ہے کہ دیکھو، میں غیب کو دیکھ کر آیا ہوں، غیب کے اندر جو دین ہے وہ اسلام نہیں ہے، تو تم اسلام کے اوپر مت رہنا. اور یہ آخری موقع ہوتا ہے جس کو شیطان ضائع نہیں ہونے دیتا، اس لیے کہ شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ اب انسان، اس انسان کی زندگی کا چیپٹر کلوز ہو رہا ہے، تو میں آخری حملہ اس کو کر کے اس کو جہنم کا باسی بنا دوں. اور جو انسان ساری زندگی قرآن کے سائے میں رہا ہوتا ہے، اس کے عمل پر کوشش کی ہوتی ہے، اسی کو پھر اللہ تعالیٰ کلمے کی توفیق عطا کر دیتے ہیں. چاہے کوئی سکالر ہو، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی شیخ ہو، چاہے کوئی جاہل ہو، چاہے کوئی میڈیوکر مسلمان ہو، ہر ایک کے اوپر یہ آزمائش کا وقت آتا ہے کہ اس کی موت کے وقت شیطان اس کے اپنے کسی پیارے کی شکل میں آ کر اس کو کہتا ہے، میں غیب سے آیا ہوں، وہاں کا دین اسلام نہیں ہے، اور اس کو کلمہ نہیں پڑھنے دیتا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی اور مسلمانوں کی اکثریت موت کے وقت کلمہ جو ہے وہ نہیں پڑھ پاتی. اس کی بہت بڑی وجہ یہ احادیث میں بتا دی گئی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں کو قرآن والی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسواں پارہ سورۃ النبا. نبا کا مطلب ہوتا ہے بڑی خبر، اہم خبر. مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چہمگوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ کیا ابھی تک یہ صرف انفارمیشن ہی اکٹھی کر رہے ہیں مدتوں سے، یا قیامت کے بارے میں لوگوں کے سے مختلف انفارمیشن ہی گیدر کر رہے ہیں؟ اور آپ دیکھیں مختلف مذاہب کے اندر، مختلف ہسٹری کے لوگوں کے اندر، مختلف قوموں کے اندر قیامت کے بارے میں لوگوں کے مختلف کریڈ رہے، مختلف عقائد رہے، مختلف ڈاگماز رہے، قیامت کیسی آئے گی، قیامت کس طرح کی ہوگی، زیادہ تر لوگوں نے سمجھا جیسے انہوں نے سمجھا ہے قیامت ویسی آئے گی. آپ اس 30ویں پارے کو پڑھیں، ہم پیچھے اللہ کی رحمت سے 29 پارے پڑھ آئے، ہم نے ان کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کی، اللہ اس کو قبول کرے. آپ دیکھیں ان سب میں آخرت کی تیاری کی بات تھی، اس تیاری کی بات جس دن مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، بس اس تیاری کے لیے یہ 29 پارے میرے اور آپ کے سامنے تھے. بچے پیپر کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ بچوں کے پاس سلیبس ہوتا ہے، بچے سلیبس اپنا تیار کرتے ہیں. آج کل بچے جو ہیں پاسٹ پیپرز بہت استعمال کرتے ہیں. پاسٹ پیپرز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جتنے سوالات آئے ہیں زیادہ پچھلے سالوں میں، 10 سال میں، 15 سال میں، 5 سال میں، بچے ان کو اچھی طرح پریکٹس کر لیں، انہی میں سے پیپر زیادہ تر آتا ہے، زیادہ تر وہی امپورٹنٹ کوسچنز ہوتے ہیں، اسی پیٹرن پر سوال آتے ہیں. اللہ نے یہ 29 پاروں کے اندر آپ کے اور میرے لیے سمجھ لیں پاسٹ پیپرز رکھ دیے ہیں، مختلف قوموں کے حالات بتا کر کہ دیکھو مختلف قوموں نے یہ کیا تو یہ ہوا، یہ کیا تو یہ کیا، ہمارے نیک بندوں نے یہ کیا تو ان کے ساتھ یہ انجام ہوا. اللہ نے یہ پیچھے سب بتا دیا، اور بتانے کا مقصد کیا تھا؟ اس قیامت کے دن کی تیاری کرو. اب آپ کو 30ویں پارے کے اندر میکسیمم قیامت کے بارے میں جو ہے انفارمیشن ملے گی. اللہ نے کہہ دیا اس دن کی تیاری تھی جو تمہیں کرائی جا رہی تھی. تو علم حاصل کرو قرآن کا اور حدیث کا، اور یاد رکھو آخرت تمہاری وش فل تھنکنگ کے مطابق نہیں آئے گی، آخرت اسی قانون کے مطابق آئے گی جو قانون اللہ نے قرآن اور شریعت میں دے دیا ہے. جیسے لاز آف نیچر کو مانتے ہو، جیسے لاز آف نیچر کو ایڈمائر کرتے ہو، جیسے لاز آف نیچر سے فائدہ اٹھاتے ہو، انہی کے مطابق اپنی زندگی کو چلا کے گریویٹیشنل فورس کے اگینسٹ کوئی جانے کی کوشش نہیں کرتا. اس فرکشن سے آپ اور میں فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ کی اور میری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو وقت بنا دیا ہے، جو 24 آورز بنا دیے ہیں، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جس طرح لاز آف نیچر سے فائدہ اٹھاتے ہو، ایسے لاز آف شریعہ سے بھی فائدہ اٹھاؤ. اور یہ فائدہ تم کب اٹھا سکو گے؟ جب تمہارے دل میں آخرت کا خوف ہوگا اور تم اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی کے احساس کے ساتھ اس قرآن کی طرف آؤ گے. ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہاں ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. الم نجعل الارض مہادا، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا ہے؟ زمین کے رنگ دیکھو، تمہارے اعصاب کو، تمہارے نروس کو ریلیکس کرتی ہے. کتنے اللہ تعالیٰ نے اس پر پھول بلا دیے، مختلف مختلف شکلوں کے، مختلف مختلف حیثیت کے، مختلف سٹرکچر کے، مختلف فارمز کے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قدرت کے اندر بڑی نشانیاں رکھی ہیں. اور قدرت جس کو مدر نیچر کہا جاتا ہے، آپ اس کے قریب چلے جائیں تو آپ کے نروس ریلیکس ہو جاتے ہیں. آپ کسی ہسل بسل کی جگہ پہ، آپ چائنا سے ویکیشن گزار کر آئیں، اور چائنا میں آپ ان کے شہروں کے اندر ٹوکیو میں جائیں، اور اس کے بعد آپ وہاں سے واپس آئیں، آپ کے نروز بالکل ٹینس ہوتے ہیں، اس لیے کہ بہت زیادہ وہاں پر آپ کو پاپولیٹڈ علاقے ملتے ہیں، پاپولیٹڈ سٹی ہے، کاسموپولیٹن سٹی ہے. آپ اس کے مقابلے میں چلی جائیں کسی آئرلینڈ پر، آپ چلی جائیں تھائی لینڈ پر چلی جائیں، آپ چلی جائیں انڈونیشیا کے کسی آئرلینڈ پر، آپ جب واپس آئیں گے تو آپ ریلیکسڈ ہو کر واپس آئیں گے. یہ ہے مدر نیچر، کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرتا ہے، ان کے نروز کو ریلیکس کر دیتا ہے. جب انسان دنیا کے قریب ہوتا ہے، اس کے نروز ریلیکس ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں بچہ رو رہا ہوتا ہے، شور مچا رہا ہوتا ہے، آپ کچھ نہ کریں، گود میں پکڑیں، اٹھا کر باہر لے جائیں، باہر آپ چاہے باغ میں لے کے جائیں، باہر چاہے آپ سڑک پر لے کے جائیں، خاموش ہو جاتا ہے. ایسے دنیا پٹر پٹر آنکھوں سے دیکھتا ہے جیسے پتا نہیں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے معاملہ، کہ انسان نیچر کے قریب ہو کے اللہ سے قربت محسوس کرتا ہے. شاید ہمیں کریونگ ہوتی ہے اسی جنت کی جس میں ہمارے والدین آدم اور بی بی حوا رہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو خوشبو پھولوں کے اندر رکھی ہے، وہ دنیا کے کسی ایئر فریشنر میں نہیں ہے. آپ بڑے شوق سے جیسمین کی خوشبو والا جو ہے ایئر فریشنر لاتے ہیں، آپ ایک دفعہ کرتے ہیں، بچے کہتے ہیں اماں کون سا ماسکیٹو سپرے کر دیا آپ نے، عجیب و غریب سی اس میں سے اسمیل آ رہی ہے. آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے نیچرل ٹھنڈک بنائی ہے، جو آپ کو صبح کے وقت میں کول بریز ملتی ہے، فجر کی نماز کے بعد، سورج نکلنے سے پہلے، وہ کسی اے سی کی ٹھنڈک کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ حقیقت ہے. تو اللہ نے کہہ دیا کہ زمین کو، کائنات پر غور کرو اور اللہ تک پہنچ جاؤ. پہاڑوں کو اللہ نے میکوں کی طرح گاڑ دیا، اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا. تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا. تمہارے اوپر 7 آسمان قائم کیے، اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کر دیا. سورج کی گرمی سے ہی، فوٹو سنتھسس سے ہی فصلیں پکتی ہیں، بادل بنتے ہیں، کائنات کا نظام چلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا, اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ پیدا کرے. جیسے تم کائنات کو یوز کرتے ہو, جیسے تم کائنات سے فائدہ اٹھاتے ہو, جو اللہ نے اس میں قوانین رکھے ہیں ان کو تم مانتے ہو, تو یہ بھی مان لو کہ قیامت آئے گی, آخرت آئے گی, اور جیسا اللہ نے کہا ہے ویسی ہی آئے گی. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے جتنا قرآن سنا اس کو ہماری آخرت کی تیاری کے لیے ایک بہت بڑی مشعل راہ بنا دے, اللہ اس کو وجہ بنا دے, اس کو ریزن بنا دے, اس کو حجت بنا دے کہ اب ہم ہدایت پر آ ہی جائیں, اب ہم قرآن کو ایسے سنیں کہ فوراً ادھر سنیں اور ادھر عمل کریں, اور جو قوانین اللہ ہمارے دل میں اتر گئے ہیں اللہ ان پر ہمیں باعمل بنا دے. بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی, تم فوج در فوج نکل آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بند کر رہ جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو جو آپ کی اور میری حفاظت کے طور پہ رکھا ہے, اس ایٹماسفیئر کی وجہ سے میٹرائٹس آسمان سے زمین پر آ کر نہیں گرتے, جب قیامت آنی ہوگی اللہ یہ پروٹیکشن بھی ہٹا دے گا. اللہ آسمان کی پروٹیکشن ہٹا دے گا, اللہ سمندروں کو پھاڑ دے گا, اللہ زمین پر زلزلے جاری کر دے گا, زمین کا ہاٹ میگما زمین کے اوپر آ جائے گا, لاوے سے زمین بھر جائے گی, انسان کے پاس کہیں جانے کی کوئی جائے پناہ نہ ہوگی, اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے. در حقیقت جہنم ایک گھات ہے. گھات کا مطلب ایسا ٹریپ جس سے اس کو انسان کو پتا نہ چلے جس کو ٹریپ کیا جا رہا ہے, اچانک سے اللہ اس کو پکڑ لے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو گھات کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس دنیا میں رہنے والے انسان جو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف نہیں آتے, ان کے لیے جہنم ایک گھات بن کر بیٹھی ہے. ادھر موت کے دروازے میں داخل ہوں گے, ادھر جہنم کے اندر ان کا دوسرا قدم آ جائے گا, ان کی قبروں کے اندر جہنم کا گڑھا کھود دیا جائے گا. سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے, لابثین فیہا احقابا. آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں ایک سکالر کے مطابق کم سے کم مدت بتائی ہے کسی بھی گناہگار کے جہنم میں رہنے کی. ایک مدینہ کے شیخ تھے, شیخ التجویری, ان سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی کم سے کم مدت بتائی ہے کہ جس میں جہنم میں کوئی انسان پڑا رہے گا, کیا قرآن سے کوئی دلیل آپ دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے سورہ نبا کی یہی والی آیت جو تھی وہ پڑھ کر سنائی تھی, آیت نمبر 23, لابثین وہ پڑے رہیں گے, فیہا اس میں احقابا, سال ہا سال تک مدتوں. احقابا حقوب کی جمع ہے, حقوب عربی زبان میں کہتے ہیں 1,000,000,000 ایئر, اور اللہ تعالیٰ نے 1,000,000,000 ایئر کی بھی یہاں پر پلورل فارم لکھی ہے. کتنے سال پڑے رہیں گے آپ اور میں گن نہیں سکتے, اور یہ زمین کے 24 گھنٹوں والا حساب نہیں ہے. 1,000,000,000 ایئر جو ہیں, 1,000,000,000 ایئرز جو ہیں وہ زمین والے نہیں ہیں, یہ اللہ کے نظام کے ہیں. تو اللہ نے کہا وہ اس میں مدتوں پڑے رہیں گے, اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا وہ مزہ نہ چکھیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر کوئی بھی چیز ایسی نہ دے گا جس سے ان کو سیٹسفیکشن ہو سکے, بلکہ الٹا ان کے عذاب ہی میں اضافہ ہوتا جائے گا. آگ کے ساتھ کھانے پینے کا عذاب بھی ہوگا, آگ میں تو جلیں گے ہی جلیں گے, جو کھانے پینے کو بریک ٹائم میں ملے گا اس سے بھی تکلیف میں اور اضافہ ہوگا. جہنمی کے جسم سے جو خون نکلے گا, جو سیکریشن نکلے گا, جو پس نکلے گی اور جو پسینہ نکلے گا وہی ان کو پینے کو دیا جائے گا. کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون, ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ. وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے, ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا. جب مسلم بن کر جینے کی چوائس تھی تو کافر بن کر کیوں جیے؟ جب اللہ نے اتنی چیزیں حلال کی تھیں تو حرام میں منہ کیوں مارا؟ جب اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے کے اتنے آپشن دیے تھے, اپنی تسکین کے لیے خواہشات کو پورا کرنے کے شریعت کے دائرے میں آپشن دیے تھے, تو پھر اللہ کی خاطر عمل پر کیوں نہ آئے, گناہوں میں کیوں پڑے رہے؟ حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز کو گن گن کر لکھ رکھا ہے, اب چکھو مزہ, ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو مجھے اور آپ کو قرآن میں ڈرایا ہے اس لیے ڈرایا ہے تاکہ آپ اور میں آسٹرچ ایٹیٹیوڈ نہ اپنائیں, منہ اپنا جو ہے چھپا کر نہ بیٹھ جائیں, بلکہ آپ اور میں عمل میں آگے سے آگے دوڑیں اپنی نجات کے لیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہم اجرنا من النار, اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے. ان للمتقین مفازا، یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے، باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام، وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے، جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں ہے، کوئی اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا، کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا کہ اللہ تعالیٰ میں تو اس کی بات مان رہی تھی، میں تو اس کی بات مان رہا تھا، جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے۔ ہم پیچھے پڑ آئے ہیں، انسانیت پوری جمع ہوگی، گرینڈ گیدرنگ ہوگی، لیکن آوازیں صرف اور صرف وسپرنگ کی آ رہی ہوں گی، صرف اور صرف وسپرنگ کی، خوف طاری ہوگا ہر ایک کے اوپر، آوازیں حلق سے نکل نہیں رہی ہوں گی۔ ذالک الیوم الحق، وہ دن بر حق ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ اوپن آفر اللہ تعالیٰ نے دے دی، انسان اپنی عقل کو، انسان اپنی عمر کو، انسان اپنی صلاحیتوں کو دنیا میں صرف نہ لگائے، دنیا کمانے کا ان کو صرف اور صرف ٹول نہ بنائے، ان کو آخرت کے لیے استعمال کرے۔ شیطان تو آپ کو اور مجھے گناہوں کو سجا کر دکھائے گا، لیکن یاد رکھیں اللہ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر بڑھنے کے بڑے انسینٹیو دیتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے ہم فرائض بھی پورے کریں، فرائض پورے کرنے کے بعد نوافل بھی پورے کریں، اور سیدھے راستے پر ٹھٹک کر نہ رہ جائیں، بلکہ آگے سے آگے، آگے سے آگے بڑھتے جائیں، اور آخری سانس تک اس محنت کو ہم اپنے ساتھ قائم و دائم رکھیں۔ اور یاد رکھیں، آخرت کا دار و مدار کسی کی شفاعت پر نہ رکھیں، ورنہ ہم نے اپنی پوری 60-70 سال کی زندگی ضائع کر دی۔ یہ جو آپ کی اور میری زندگی کا 60-70 سال کا چیپٹر ہے، اس کو ضائع مت کیجیے گا کسی کی شفاعت کے سہارے پر۔ اللہ نے یہاں کہہ دیا کہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی، لیکن جسے رحمان بولنے کی اجازت دے گا۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر پکار اٹھے گا، کاش کہ میں خاک ہوتا، کاش مجھے یہ انجام نہ دیکھنا پڑتا۔ سورۃ النازعات مکی سورت ہے، نازعات کا مطلب ہوتا ہے کھینچ لینے والیاں۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں۔ اسکالرز کے مطابق والنازعات غرقا، کافر کی جان نکالنے کا سین کریٹ کیا گیا ہے، کہ کافر کی جان جب نکالی جاتی ہے، گناہگار کی جان جب نکالی جاتی ہے، منافق کی جان جب نکالی جاتی ہے، یاد رکھیں کافر کے اندر منافق بھی آ جاتا ہے۔ جو اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرائے گا وہ اللہ کے دین کا کفران کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے۔ جب کافر کی جان نکالی جاتی ہے، اس کی روح اس کے جسم میں چھپتی پھرتی ہے، چھپتی پھرتی ہے، اور جب چھپتی پھرتی ہے تو فرشتے ڈوب کر اس کی جان نکال لیتے ہیں، اس کے جسم میں جا کر اس کی جان کو کھینچ کر لے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کافر کی جان کیسے نکلتی ہے، بالکل جیسے ریشم کے کپڑے میں کانٹے دار جھاڑی کو ڈال کر کھینچ لیا جائے کہ سارے دھاگے اس کے ساتھ کھینچ آئیں۔ تو کافر کے مسلز کے اندر سے، اس کے فائبر کے اندر سے، اس کے پورس کے اندر سے، اس کی کیپلریز کے اندر سے جان نکال لی جاتی ہے، کھینچ کر نکال لی جاتی ہے۔ وَنَاشِطَاتِ نَشْطًا، مومن کی جان کیسے نکالی جاتی ہے، یہ مومن کی جان نکالنے کا فرشتوں کا نقشہ ہے، آہستگی سے مومن کی جان نکالی جاتی ہے، اور وہ آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، اس لیے کہ مومن تو آلریڈی جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ ایک انسان کو اپنے ساتھ کہیں لے جانا چاہ رہی ہیں، اور وہ انسان آپ سے، آپ کے آنے سے پہلے آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ جیسے ہی بیل کریں گے باہر نکل کر آ جائے گا۔ اور ایک انسان جو ہے آپ کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہ رہا، وہ 10 بہانے کرے گا، ابھی کپڑے نہیں تیار ہیں، ابھی کپڑے استری نہیں ہیں، ابھی تو میرے فلاں جو ہیں وہ آنے والے ہیں، ابھی تو بچوں کو کھانا دینا ہے، ابھی تو میرے نوکر کام کر رہے ہیں۔ بالکل یہ حال کافر کا ہوتا ہے، اور مومن جو اپنی موت کے لیے تیار ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے ساری زندگی اسی تیاری میں تو گزاری ہوتی ہے، اب تو اس کو وہ انجام نظر آ رہا ہوتا ہے جو انجام اس کی قربانیوں کے سلوں میں اس کے سامنے آنے والا ہوتا ہے۔ تو مومن کی جان آہستگی سے نکالتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ فرشتے اللہ کی اطاعت میں دوڑتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان فرشتوں سے بڑھ کر اطاعت گزار بنا دے۔ حسن بصری نے کہا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات بھی دی، اور اللہ نے انسان کو مقصد بھی دیا، گو کہ فرشتوں کو صرف مقصد دیا، خواہشات نہیں دیں، لیکن انسان کیونکہ خواہشات کا بھی مالک ہے، اور جب وہ ان خواہشات کے باوجود شریعت کے دائرے میں اپنی ٹیمپٹیشنز کو پورا کرتا ہے، اللہ اس کا اجر بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کو فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام پر لے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ایسی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو مجھے اور آپ کو جنت کا مستحق بنا دے۔ پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں، احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں، یعنی جو ان کو ذمہ داری دی گئی ہے اسی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان للہ تعالی ملائکتا یطوفون فی ترک یلتمسون اہل الذکر، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہوئے راستوں میں گھومتے پھرتے ہیں، اور جب وہ کسی ایسی جماعت کو پا لیتے ہیں تو باقی فرشتوں کو آواز دیتے ہیں، ہلومو الی حاجتکم، آؤ ادھر جس کی تمہیں تلاش ہے۔ اور اس کے بعد وہ ہم نے کافی تفصیل سے حدیث قدسی جو تھی وہ اپنی پچھلی کلاسز کے اندر ڈسکس کی تھی کہ کس طرح سے پھر اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں اور اللہ اور فرشتوں کے درمیان میں مکالمہ ہوتا ہے، اور اللہ فائنلی کہتا ہے کہ میں نے ان سب کو بخش دیا، گواہ رہنا میں نے ان سب کو بخش دیا۔ جس محفل میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، یہ فرشتے اس محفل کو آسمان دنیا تک کور کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس جگہ کو بھی ایسی ہی جگہ بنا دے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی جگہوں کے اوپر میکسیمم ٹائم گزارنے والا بنا دے تاکہ ہماری زندگی میں برکتوں کا جو ہے شمار وہ ہو جائے۔ جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی، یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ آپ نے کبھی کسی ایسے انسان کی آنکھیں دیکھی ہیں جس کے اوپر کوئی بیماری ہو، جیسے کوئی لیتھل بیماری ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بیماری جو جس کے اندر اس کی صحت جو ہے واپس نہیں آ سکتی؟ لوگوں کی آنکھوں کے اندر سے ایکسپریشنز ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی ڈاکٹر ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا، لوگوں کی آنکھیں بالکل ڈل محسوس ہوتی ہیں، ان آنکھوں کے اندر جذبات ہوتے ہیں، ان آنکھوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کے بڑے اللہ تعالیٰ نے اینگلز رکھے ہیں۔ جس انسان کے اوپر کوئی ایسی بیماری آتی ہے جس کی سوچ جو ہے، جس کی میموری جو ہے وہ لاس ہونے لگ جاتی ہے، ان کی آنکھیں لاسٹ ہوتی ہیں بالکل، آپ کو ان کی آنکھوں کے اندر زندگی نظر نہیں آتی، آپ کو ان کی آنکھیں بس کچھ ڈھونڈتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے جب انسان پر آزمائش آتی ہے، مشکل وقت آتا ہے، تو انسان کی آنکھیں سہمی ہوئی ہو جاتی ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے یہ تو پھر بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکایک یہ کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ زمین کو ساحرہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ زمین ہر وقت جاگتی رہتی ہے، جدھر اللہ کا حکم ہوگا یہ زمین اس حکم کے مطابق اپنے اندر کے سارے خزانے اور مردے باہر اگل دے گی۔ کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے؟ آپ بتائیں پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی؟ جو لوگ شروع سے یہاں ساتھ ہیں اور جو لوگ صرف آخری دن آئے ہیں، مجھے نہیں پتا ان میں سے آخری دن آنے والوں میں کتنے لوگ جو ہیں وہ واٹس ایپ پہ یہ ریگولر سن رہے تھے اور کتنے لوگ صرف تکمیل کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسے ٹھٹ کے ٹھٹ ان دنوں میں بھی لگیں جو دن شروعات کے دن ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کی عادت بن گئی ہے کہ ہم لوگ اختتام کے اوپر بہت خوش ہوتے ہیں، ہمیں مکمل ہونے کا، ہمیں ختم ہونے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے اندر نیکیوں کو شروع کرنے کا جذبہ جو ہے وہ ڈال دے، ہم نیکیوں کے ٹرینڈ سیٹر بنے، اور اللہ سے دعا کریں اور ضرور کوشش کریں جو آپ کے گھر کے قریب آپ کو اویلیبلٹی ہے، واٹس ایپ پہ سننا بھی بہت اچھا ہے، ویب سائٹ پر سننا بھی بہت اچھا ہے، یوٹیوب پر سننا بھی بہت اچھا ہے، لیکن جو آپ کو پرسنل پریزنس سے فیلنگز آتی ہیں، جو آپ لائک مائنڈیڈ لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر قرآن سنتے ہیں، جو وہاں سے سنرجی بنتی ہے، وہ اکیلے اکیلے گھروں میں فون پر کانوں پہ ہیڈ فون لگا کر نہیں بنتی۔ تو ضرور کوشش کریں اور دعا کریں اللہ ہمیں اگلا رمضان نصیب کرے اور ہم قرآن کو اس طرح سن سکیں کہ جیسے سامنے استاد بتا رہا ہو، جہاں بھی ہو، جس جگہ پر ہو، جو آپ کے گھر کے قریب ہے، اس کو سنیں جا کے اور اس سے پڑھیں۔ اور جو بیچ میں 11 مہینے ہیں، اس میں میکسیمم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی نہ کسی کلاس سے اٹیچ کر دے۔ تو ہم بھی کہیں اللہ تعالیٰ ہم تک موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچ چکی ہے، جب اس کے رب نے اسے توا کی وادی مقدس میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے اور اس سے کہے کیا تو نے اس کے لیے تیاری کی ہے کہ تو پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں کہ تو اس کا ذرا سا خوف اپنے اندر پیدا کر لے؟ اس لیے کہ فرعون کا آئی کیو بڑا ہائی تھا، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل دی ہوئی تھی، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس کو یہ حکمت کے ساتھ تبلیغ کریں گے، یہ بات کو سمجھ جائے گا اور واپس پلٹ آئے گا اور ڈرے گا، اس لیے کہ جو ڈرا وہ بچا۔ پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا، اور پھر اپنی چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا۔ تو جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنا مقام فرعون جیسا بنا لیا ہو، جو اللہ کے احکامات سنے اور ٹھکرا دے، جو سنے رسول اللہ کی تعلیمات اور ان پر عمل نہ کرے، اس کا مطلب ہے اس کی ترجیحات فرعون جیسی ہیں۔ جس کی ترجیحات فرعون جیسی ہوتی ہیں، اس کا انجام موسیٰ علیہ السلام کی طرح کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے سب پوچھے گا کہ میں اور آپ اپنی نیکیاں کتنی کما کے آئے، اور اس کے مقابلے میں اللہ نے مجھے اور آپ کو عقل کتنی دی تھی، کتنی نیکیاں کمانے کی کیپیسٹی تھی اور کتنی کما کر آئے ہو۔ اگر تم لیٹ سے 70% کما سکتے تھے تو 10% پر کیوں رہے؟ اللہ سوال کرے گا، یہ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عقلیں دی ہیں، یہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے کپڑوں کی ڈیزائننگ کرنے کے لیے نہیں دے دیں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر کی انٹیریئر کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے نہیں دی، ایک اعلیٰ مقصد کے لیے دی ہیں۔ اللہ سوال کرے گا۔ اور لوگوں کو جمع کر کے فرعون نے پکار کر کہا، فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون کا نفس اس کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور ہمارا نفس بھی علامہ اقبال نے کہا ہے کہ کسی فرعون سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا نفس ہمیں بہت اللہ کے گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا، آسمان کی چھت کے نیچے جتنے معبود ہیں، ان میں سب سے بڑا معبود نفس کا معبود ہے، اور یہ سب سے بڑا نفس کا بت میں، بس میں کر لوں، آئی می اینڈ مائی سیلف، ہم صرف ان تین ہستیوں کو جانتے ہیں، اور وہ تین ہستیاں صرف اور صرف آئینے میں نظر آتی ہیں، اور کوئی نظر نہیں آتی۔ بس میں اپنی بات منوا لوں، بس مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے، بس سب میری ایکسپیکٹیشنز پوری کر دیں، بس کوئی مجھے ہرٹ نہ کرے، بس میں بہت سینسیٹیو ہوں، یہ ہے نفس کا معبود۔ آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ ان فی ذلک لعبرت لمن یخشا، در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ جو دل ڈرتا ہے وہ اللہ کی یاد میں روتا ہے، اور جو دل اللہ کی یاد میں روتا ہے وہ دل قلب سلیم ہوتا ہے، اور ہدایت کے لیے قلب سلیم ہونا پری ریکوزٹ ہے۔ جس کا دل سلامت ہوگا وہ ہدایت کی طرف پلٹ آئے گا۔ تو اللہ سے ہم خوف مانگے، اللہ سے ہم علم کی قبولیت مانگے، اللہ سے ہم عمل کی قبولیت مانگے۔ جب یہ قرآن مکمل ہو رہا ہوتا ہے، یقیناً یہ علم کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ سے خوب دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل مسلمان بنا دے۔ آپ کو اس صورت میں خوف کا بڑا ذکر ملے گا، یخشا کا بڑا ذکر ملے گا، ڈر کا ذکر ملے گا۔ وہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس خوف کا ذکر نہیں کیا جو فینٹم فیئر ہے، جو آپ کو اور مجھے بزدل بنا دیتا ہے، جو ہارر موویز دیکھ دیکھ کر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، وہی بڑا ڈر لگ رہا ہے، میں اندھیرے میں نہیں جا سکتی، اف میں اوپر نہیں جا سکتی، پلیز میرے ساتھ کوئی چلے، پہلے ساری لائٹس آن کر دو پھر میں باہر جاؤں گی۔ اس فینٹم فیئر کی بات نہیں ہے، وہ ڈر جو آپ کو اور مجھے اللہ کی فرما برداری پر دوڑا دے، ریئل فیئر کی بات ہے۔ اور یہ اصل خوف، یہ اصل ڈر بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر ہے۔ کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا، پھر اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا۔ ایک عرصے تک، مدت تک بحث رہی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی شیپ کیسی بنائی ہے۔ کسی نے کہا گول ہے، کسی نے کہا سرکل ہے، کسی نے کہا سرکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ زمین کیسی ہے۔ دہا جو ہے وہ آسٹریچ ایگ کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ زمین کیسی ہے، آسٹریچ ایگ کی طرح کی ہے، اوول سی ہے۔ اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے، سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ نے زمین تمہارے ہی تو فائدے کی بنائی ہے، ہر چیز تمہیں تو سرو کر رہی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ خیمہ آپ کو مجھے لگانے کی عقل دے سکتا ہے، اور اس کے بعد ہم خیمہ لپیٹ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ خیمہ لپیٹنے سے آپ کو اور مجھے ایک نشانی بتائی ہے۔ جیسے اللہ نے یہ زمین تمہارے لیے سجائی ہے، ایک دن اللہ خیمے کی طرح اس زمین کو لپیٹ دے گا، ان آسمانوں کے پرتوں کو، لیئرز کو لپیٹ دیا جائے گا جیسے اوراق لپیٹے جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا، پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا دیکھ لے گا، انسان سوچے گا کس کو پرائیورٹی دی، اور اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے تو اللہ کو بیک برنر پر رکھا تھا، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، جس نے پوسٹ پون ہی کیا نیکیوں کو آخری سانس تک، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اگلے سال کر لیں گے، دو سال بعد جوائن کر لیں گے، ابھی تو ٹائم نہیں ہے، ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، بچے بڑے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم فارغ ہوں گے، بچے بڑے ہوتے ہیں ہماری ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں، بچوں کے ساتھ 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 مائیں کبھی اس ٹیوشن سینٹر، کبھی اس اکیڈمی میں، کبھی اس کالج، کبھی اس یونیورسٹی میں پھر رہی ہوتی ہیں۔ وقت نہیں ملتا. تو اللہ نے بتا دیا کہ آخرت کو چھوڑ کر دنیا میں عمل کرنے والے بنو گے. ایسے ایکسٹریمسٹ ہو جو دین پر عمل کرتا ہے اس کو کیا ایکسٹریمسٹ کہنا, جو دنیا ہی میں کھپ کر رہ گیا وہ اصل میں ایکسٹریمسٹ ہے. تو اللہ کی تو شان غفاری ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو جہنم کے قصے بتا دیے ہیں, قیامت کا ذکر کر دیا ہے تاکہ شاید اب بھی میں اور آپ بھی زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھا لیں. دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگی, اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف کیا کہ اللہ میں کوئی ایسا عمل کبھی نہ کروں جس سے آپ ناراض ہو جائیں, یہ خوف, اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا, ناجائز کے اندر منہ نہ مارا, حرام کے اندر منہ نہ مارا, بری شہوات کے اندر منہ نہ مارا, جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو ڈرا وہ بھاگا, اور جو بھاگا اس نے نجات حاصل کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حفت الجنت بالمکار وحفت النار بالشہوات. جنت کو اللہ تعالیٰ نے نفس کو ناپسند آنے والی چیزوں سے گھیر دیا ہے, اور جہنم کو ٹیمپٹیشن سے گھیر دیا ہے. اگر زندگی میں اپنی ٹیمپٹیشن سے پورے کیے جا رہے ہوں تو سمجھ لیں جس راستے کی میں مسافر بن گئی ہوں اس کی منزل جہنم ہے, کہ میں صرف اور صرف جو خواہش آتی ہے اس کو پورا کرتی ہوں, اپنی کوئی خواہش نہیں چھوڑتی. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں, آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی, تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ, اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے, تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف رکھے. اللہ کا جو خوف رکھتا ہے وہ اپنی زندگی میں بیلنسڈ ہو جاتا ہے, فنڈامنٹلسٹ ہو جاتا ہے, فنڈامنٹلس کا خیال رکھتا ہے, عادل ہو جاتا ہے, وہ معاف کرنے والا ہو جاتا ہے, وہ درگزر کرنے والا ہو جاتا ہے, غصے کو تھامنے والا ہو جاتا ہے, جس کے پاس اللہ کا خوف ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ ساری خصوصیات قلب سلیم کی خصوصیات ہیں. جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں یا حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے دن تک ٹھہرے ہوں. ان کو یوں لگے گا چند دن دنیا میں رہ کر آئے ہیں, چند دن, جو آنکھ کھلے گی گل کی موسم ہوگا خزاں کا. یہ حال ہوگا کہ ان کو لگے گا یہ تو ہم کیا گزار کر آ گئے, کیوں نہ اللہ کی ہم نے فرما برداری اختیار کر لی. سورت عبسہ مکی سورت ہے. سورت عبسہ کے بیک گراؤنڈ میں جو واقعہ آتا ہے وہ یہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جب مسلمانوں کو تبلیغ کر رہے تھے تو آپ کی بہت خواہش تھی کہ آپ مکہ کے سرداروں کو تبلیغ کر دیں, معاشرے کے جو ایلیٹ کلاس ہے اس کو تبلیغ کریں, اس لیے کہ جب ایلیٹ کلاس کو تبلیغ کریں گے تو آٹومیٹیکلی فلٹر ڈاؤن ہوگی ہدایت, ان کے قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ ہدایت پر آئیں گے. تو ایک مرتبہ اسی ارادے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین مکہ کو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے, ان سے بات کر رہے تھے, اس لیے کہ ان میں سے اکثر لوگ ایسے تھے جو رسول اللہ کی محفل میں آ کر بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے, کہتے تھے یہاں بلال بیٹھے ہم نہیں آ سکتے, خباب ابن ارد بیٹھے ہم یہاں نہیں آ سکتے, ہم غلاموں کے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں, ہم ان تھرڈ کلاس لوگوں کے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں جن کو اللہ نے دنیا میں کچھ نہیں نوازا, جن کو اللہ دنیا میں کچھ دینا نہیں چاہتا, ہم کیسے ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں. تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے نیک نیتی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو تبلیغ کرنے کا ارادہ کیا. اتنے میں ایک صحابی عبداللہ ابن مکتوم جو تھے وہ تشریف لے آئے, نابینا صحابی تھے. عبداللہ ابن مکتوم جب آئے تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کس طرح کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہیں وہ بیٹھے ہیں, اور انہوں نے اللہ کے رسول سے کوئی سوال پوچھا, اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاید چہرے پر کچھ اثرات بس صرف آئے تھے, وہ چاہ رہے تھے کہ ابھی عبداللہ ابن مکتوم چلے جائیں اور اس وقت مجھے دعوت و تبلیغ کرنے دیں ان سرداروں کے ساتھ, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی آپ کی پکڑ فرما لی, اس لیے کہ آپ کو تو کامل اخلاق کا انسان بنانا تھا, آپ کو تو رول ماڈل بنانا تھا, قریش کے لوگوں کو آپ سنانا چاہ رہے تھے, اس لیے صرف آپ نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ابھی یہ نہ سنیں ابھی یہ چلے جائیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی آپ کو فوراً کے فوراً جو ہے سورہ عبسہ میں گائیڈنس دے دی کہ یہ کرنا مناسب نہیں ہے. معمولی سا چہرے کا تاثر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ناگوار تھا, مناسب نہیں تھا, اور ہم سب کو بھی بتا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ لوگوں کا سٹیٹس دیکھ کر اپنا ایٹیٹیوڈ نہ بدل لیں, لوگوں کے سٹیٹس کے مطابق ان سے ڈیل نہ کریں, لوگوں کو ان کی پوزیشن کے مطابق مت ڈیل کیا کریں, اپنے اخلاق کے مطابق لوگوں کو ڈیل کیا کریں. آپ کے سامنے پریزیڈنٹ آ جائے یا آپ کے سامنے فقیر آئے, دونوں کے اندر آپ کے مینرز ایک جیسے ہونے چاہیے, اور یہ اسی وقت پتہ چلتا ہے جب انسان کے سامنے دو طرح کے لوگ آئیں اور انسان کا ایٹیٹیوڈ کیسے بدلتا ہے. ہمارے ڈرائنگ روم مینرز تو بڑے ہوتے ہیں. ایک اسکالر تھے, انہوں نے کہا, شاید حسن بصری کے لیے ہی آتا ہے مجھے یاد نہیں آ رہا, وہ کہا کرتے تھے کہ تم نے اگر یہ دیکھنا ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا کتنا خوف ہے تو یہ دیکھا کرو کہ جب تمہارے گھر میں کوئی بہت کھاتے پیتے گھرانے کا انسان آتا ہے تو تم اس کے کھانے کے لیے کیا کیا کچھ تیار کرتے ہو, अब जब तुम्हारे घर कोई तुमसे कमतर स्टेटस का इंसान आता है तो तुम उसके खाने पीने के लिए क्या तैयार करते हो? हम कोई कमतर आ रहा हो तो हम कहते हैं बस दो डिशेस भी काफी हैं, कोरमा बिरयानी भी काफी है। और कोई ऐसा आ रहा हो जो बड़ा इलीट क्लास से है, जो बड़ा डिग्री रखने वाला है, जो बड़ा हाई पोजीशन माशरे में रखता है, हम कहते हैं इटालियन भी बना लें और वेस्टर्न भी बना लें और ईस्टर्न भी बना लें और सब कुछ बना लें और चाइनीज भी बना लें, कुछ ना छोड़े और मेज यहां से वहां तक भर दें चाहे आने को सिर्फ दो लोग आ रहे हों। तो बड़ा अच्छा मैार है बता दिया गया आपको और मुझे भी कि जो आपके पास दौड़ दौड़ कर आता है आप उसका स्टेटस मत देखें, आप इखलाक के साथ उससे पेश आए। अबस व तवल्ला जा अहुल आमा वमा युदरी कला अल्लाहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतां फ़अहु ज़िक्रा तुर शुरू हुआ और बेरुखी बरती इस बात पर कि वो अंधा उसके पास आ गया, तुम्हें क्या खबर शायद वो सुधर जाए या नसीहत पर ध्यान दे और नसीहत करना उसके लिए नाफे हो। इसमें एक मुबल्लिग के लिए सबक ये भी है कि जो इंसान भाग भाग कर आपके पास पढ़ने के लिए आता है उसको दिल खोल कर पढ़ाएं, जो वॉलंटेरिली आकर बैठता है उसको दिल खोल कर पढ़ाएं, और जो नहीं आ रहे उनके रास्ते मत नापें। जिसने आना होगा, जिसका अल्लाह हिदायत के लिए दिल खोलेगा वो आ जाएंगे, जो आए वो मुबारक है। इसलिए मुबल्लिग का काम क्या होना चाहिए, दो आए या 200 आए, उसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, अल्लाह को सुनाना। और कोई सुने या ना सुने उसकी अपनी जात तो सुनती ही है, और जो आ जाए उनकी कदर करें। जो शख्स बेपरवाही बरतता है उसकी तरफ तुम तवज्जो करते हो, हालांकि अगर वो सुधरे ना सुधरे तो तुम पर इसकी क्या जिम्मेदारी है। और जो खुद तुम्हारे पास दौड़ता हुआ आता है और डर रहा होता है उससे तुम बेरुखी बरतते हो। बता दिया गया हरगिज नहीं, इन्नहा तज़किरा, ये तो एक नसीहत है, जिसका जी चाहे इसे कबूल कर ले। और इस नसीहत का मुकाम क्या है, फी सुहुफिम मुकर्रमा, ये ऐसे सहीफों में दर्ज है जो मुकर्रम है, बुलंद मर्तबा है, पाकीजा है, मुअज्जज और नेक कातिबों के हाथों में रहते हैं। अल्लाह के दरबार में कुरान की बड़ी अहमियत है। तो आप और मैं अपना इखलाक कुरान वाला बना लें, आप और मैं शब और रोज कुरान के साथ गुजारने वाले बन जाएं। याद रखें कुरान आउट ऑफ रीच नहीं है, हर इंसान की रीच में कुरान है। कुरान तदक्कुर के लिए आसान है, हर कोई इससे नसीहत हासिल कर सकता है। और दीन का मिजाज यही है कि दीन को, तालीम को, इसकी अहकामात को, इसकी हिकमत को ऑफर किया जाए। और अल्लाह ने कहा कि ये तो मुकर्रर फरिश्तों के पास है, बेहतरीन इल्म है। जो कुरान पढ़ता है और बेहतरीन तरीके से पढ़ता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल माहिरु बिल कुरान मा अल किरामन बरारा, जो कुरान का इल्म देता है, जो कुरान का फहम समझता है, जो कुरान की ग्रामर जानता है, जो कुरान की तजवीद को जानता है, जिसको कुरान के फिक का इल्म है, वो तो बाइज्जत मुअज्जज फरिश्तों के साथ होगा। और हमें ख्याल आए अल्लाह हमें तो कुरान सही तरह से पढ़ना ही नहीं आता, हमारी तो जुबान ही अटक जाती है, हम आयन निकालने की कोशिश करते हैं तो हमजा निकल आता है, हम कौलू कहने की कोशिश करते हैं तो खालू बन जाता है, हम जो हैं बड़े आराम से कौफ निकालने की कोशिश करते हैं तो कौफ नहीं निकलता, हम तो इसी में उलझ कर रह गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो डिसअपॉइंट ना हो, लहू अजरान, उसके लिए दोहरा अजर है। दोहरा अजर कब है, जब आप कोशिश भी करते रहें अपनी तजवीद को दुरुस्त करने की, अपने इल्म को हासिल करने की, ग्रामर का इल्म हासिल करने की, इसका फहम हासिल करने की, लेकिन फिर भी आप हासिल कर ना पाए तो अल्लाह आपके लिए गफूर और रहीम है, और तब आपके लिए लहू अजरान का मामला है कि आपके लिए दोहरा अजर है। तो अल्लाह के साथ इंसान जुड़ा रहे, अच्छी तिलावत करे, अच्छा कुरान पढ़े, और कुरान का बेसिक इल्म हम में से हर मुसलमान के पास होना चाहिए। हमारे बच्चे इतनी किताबें पढ़ते हैं, इतनी बुक्स पढ़ते हैं, इतनी नॉवेल्स पढ़ते हैं, और हमारे बच्चे इस काबिल हैं आज कि आप उनको जिस बुक पर चाहें, जो उन्होंने बुक पढ़ ली उस पर समरी लिख दें, बल्कि हमारे बच्चे तो इस काबिल हैं कि खुद किताबें लिखने लग गए हैं। इसलिए कि बच्चों के पास इल्म बहुत है, खुद किताबें लिख सकते हैं और कुरान की समरी, आप कहें एक पारे की समरी लिख कर दिखाओ, कितने बच्चे इस काबिल होंगे कि एक पारे की समरी लिखकर दिखा सकें। तो माओं को जरूरत है इस वक्त कुरान के साथ जुड़ने की, कुरान हाथों में उठाने की, ताकि औलाद के हाथों में कुरान नजर आए, ताकि वो औलाद को कुरान की खूबसूरती दिखा सकें। और यकीन रखें इस यूथ के अंदर बड़ा अल्लाह ताला ने स्टेमिना रखा है, बड़ा अल्लाह ने पोटेंशियल रखा है, हमारी इस नस्ल के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बड़ा इंटेलेक्ट है, बड़ी अक्ल है, सिर्फ इनको चैनलाइज करने की जरूरत है, इनको इस्लामाइजेशन की तरफ लाने की जरूरत है। लानत हो इंसान पर, कैसा सख्त मुनकर हक है, ये किस चीज से अल्लाह ने इसे पैदा किया है, नुतफे की एक बूंद से, आउट ऑफ 200 मिलियन स्पर्म्स एक स्पर्म होता है जो ओवम को फर्टिलाइज करता है, किसके हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से। اللہ کی شان ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر جب وہ چاہے اسے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے۔ ہرگز نہیں اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، ہم نے خوب پانی لنڈھایا، پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر اس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر۔ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، افا حسب تم انما خلقناکم عبسا، تم نے سمجھا ہے کہ اللہ نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا، جانوروں کی طرح پیدا کر دیا، جیسے تمہاری پیٹ ہے بلی، وہ کھاتی پیتی ہے، سوتی ہے اور مر جائے گی اور یہیں ختم ہو جائے گی، تم نے سمجھا کہ تم بھی اسی دنیا میں ختم ہو جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے؟ نہیں، تمہیں تو اٹھایا جائے گا، تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اللہ نے بتا دیا، شکر گزاری کے اوپر آؤ، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرو، اور یاد رکھو یہ سارا سٹیج عارضی ہے، سب کے لیے کاسٹیوم پارٹی ہے، سب انسان مختلف سٹیٹس کے اندر، مختلف گھروں کے اندر، مختلف رشتوں کے اندر اپنا اپنا کاسٹیوم پہنے ہوئے ہیں۔ قیامت آئے گی، سب کے کاسٹیومز اتر جائیں گے، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، آخر کا جب وہ کان بہرا کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی، اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ بس انسانوں کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دے گا، آگ والے اور باغ والے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، قیامت کی کینچی سارے رشتوں کو کاٹ دے گی، پہچانیں گے کہ ہمارا بیٹا کھڑا ہے، پہچانیں گے ہماری بیٹی کھڑی ہے، اولاد پہچانے گی ہمارے ماں باپ ہیں، لیکن کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، اس لیے کہ سب کے سب جو ہیں اپنی اپنی فکر میں پڑے ہوں گے۔ انہیں رشتوں کی خاطر اللہ سے کٹے تھے، آج اللہ کی قیامت دیکھ کر تم ان رشتوں سے کٹ رہے ہو، تو بائی چوائس والنٹریلی اس دنیا کے اندر اللہ کے فرما بردار بن جائیں، ان رشتوں کو بھی جنت کمانے کا ٹول بنا لیں، اور فخر کے ساتھ ایک اللہ کی بات مانیں۔ پرسپشن کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنا مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج میں اور آپ اعتماد کے ساتھ قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں، تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے مجھے اور آپ کو ہمت دیتا ہے۔ آپ چاہے اپنے خاندان میں اکیلی ہیں، کھڑی ہو جائیں دین کا کام کرنے کے لیے، کھڑی ہو جائیں سنتوں کو نافذ کرنے کے لیے، کھڑی ہو جائیں پردے کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے، کھڑی ہو جائیں اپنی اولاد کو دین پر چلانے کے لیے، چاہے آپ اکیلے ہیں۔ یہی خاندان والے جو قیامت کے دن، اگر میں نے اور آپ نے ان تک دین نہ پہنچایا، تو میں اور آپ ان کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے، اللہ ان کو ڈال دے جہنم میں، مجھے بچا لے۔ ہم کیوں نہ ان کو دوست بنائیں، اور ہم کیوں نہ سب مل کر جنت میں جائیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ایک ایک عورت اپنے اپنے گھر سے بارش کے پہلے قطرے کی طرح کھڑی ہو جائے، اور کم سے کم اس چھت کے نیچے اس وقت جتنی عورتیں بیٹھی ہیں، آپ سوچیں اگر ہر عورت کھڑی ہو جائے تو کتنے خاندان بدل سکتے ہیں۔ ہم نے بات کی تھی کہ عورت کی جو ہے تریاہٹ، عورت کی جو ضد ہوتی ہے، عورت اپنی ضد پر آ جائے، عورت کسی بات کا ٹھان لے تو وہ کام کر کے رہتی ہے۔ اپنی ضد کو چینلائز کریں، جنت پر صبر کریں، جنت پر ضد کریں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو سورہ تحریم میں کہا ہے، قو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ تو اللہ نے کہا، پھر تم کن لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے؟ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے، اس لیے کہ دنیا میں خوشی خوشی عمل کرتے تھے، تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں نصیب فرمائے گا۔ کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلونس چھائی ہوئی ہوگی، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی کافر اور فاجر لوگ ہوں گے۔ آج کسی کا چہرہ نظر نہ آئے تو ہم کہتے ہیں، آؤ میں تمہیں پارلر لے کر چلتی ہوں اور تمہیں فیشل کرا دیتی ہوں، ایسے دیکھنا تمہاری سکن گلو کرے گی، چمکے گی۔ جب جس چہرے پر قیامت کی تاریکی چھا جائے گی، تب کس کا فیشل کی فکر ہوگی؟ تب کس پارلر میں اس کو لے کر جائیں گے؟ تو جیسے دنیا کے چہرے بنانے کی فکر کرتے ہیں، ایسے ہی اپنے روحوں کے چہروں کو سنوارنے کی بھی فکر کریں۔ آئینے میں کھڑا ہو کر دیکھا کریں اور پوچھا کریں کہ جو اللہ نے مجھے اتنا پیارا چہرہ دیا ہے، اس چہرے کے ساتھ تو میں آخرت میں نہیں اٹھوں گی، میری روح کا چہرہ سامنے آئے گا، اور میری روح کا چہرہ جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہوگا میرے اعمال کی بدولت، کیسے میں نے اپنے روح کو صحت مند رکھا، یا اس کو میں نے ڈپرائیو کر کر کے بھوکا پیاسا رکھا، اس کو میں نے ڈپرائیو کر کر کے لولا لنگڑا بنا دیا، اس کو میں نے ڈپرائیو کر کر کے ہینڈی کیپڈ بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، چہروں کی بات کر دی، انہی چہروں کے ساتھ جذبات آتے تھے نگلیکٹ کرنے کے، اللہ کے دین کو ریجیکشن کے، انہی چہروں پر سیاہی چھا جائے گی۔ سورت تکویر، تکویر کا مطلب ہوتا ہے لپیٹ لینا، مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت و اذا النجوم انقدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اور جب تارے بکھر جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، سب سیٹنگ بدل جائے گی، سب ٹوپوگرافی بدل جائے گی، اور حاملیاں اونٹنیاں جو ہیں وہ اپنا حمل کیوں گرا دیں گی؟ اس لیے کہ اب اور انسانوں کی ضرورت نہیں، اب اور جانوروں کی ضرورت نہیں، اب اور دنیا کی ضرورت نہیں، اب تو دنیا ختم ہو رہی ہے. اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. سکولرز کہتے ہیں اللہ کا ایسا غضب ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ سے بھی نہیں پوچھا کہ بتاؤ بچی کو کیوں گاڑا تھا، اس بچی سے ڈائریکٹ پوچھا. ماں باپ کی طرف اللہ نظر بھی نہیں کرے گا، اللہ ان کو اس دن بھلا دے گا، اس لیے کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی تھی. اور بچی کو گاڑنا، بچی کو گاڑنے کے کئی فارم ہو سکتے ہیں. ایک بچی کو گاڑنے کی فارم کیا ہے جو عرب کے معاشرے میں تھی. ایک واقعہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام آنے سے پہلے اس معاشرے کے اندر عرب کے کچھ قبائل اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. جب عورت کی ڈلیوری ہو رہی ہوتی تھی، الٹرا ساؤنڈ مشین تو ہوتی نہیں تھی ان کے پاس کہ پہلے سے ایمنیوسنٹوسس کرا کے یا الٹرا ساؤنڈ کرا کے سیکس سلیکشن کروا لیں. تو جب عورت کی ڈلیوری ہو رہی ہوتی تھی تو عورت کے پاس ہی گڑھا کھود دیا جاتا تھا، بیٹی ہوتی تھی وہیں زمین میں ڈالتے تھے، اوپر سے مٹی ڈال دیا کرتے تھے. تو ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بہرحال رسم تھی، لیکن انسان تھا، محبت کا ایلیمنٹ کوئی آیا ہوگا. اس نے اپنا واقعہ بتایا، اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے بیٹی دی اور وہ اس قابل ہو گئی کہ وہ چلنے پھرنے لگ گئی. اپنی محبت میں وہ اپنی بیٹی کو قتل نہیں کر سکا، لیکن کیونکہ معاشرے کی رسم تھی، اور رسم کتنی ہی ظالمانہ کیوں نہ ہو، رسم کتنی ہی جابر کیوں نہ ہو، رسم کتنی ہی کروئل اور بروٹل کیوں نہ ہو، انسان رسم پر عمل کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب کرتے ہیں. تو یہ شخص کہتا ہے کہ جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تو ایک دن میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور میں اس کو ویرانے میں لے گیا. وہاں ایک کنواں تھا، میں نے کنویں میں اس کو ڈال دیا، اور جو اس کی آخری آواز آئی وہ یہ آئی، ہائے ابا، ہائے ابا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا تو آپ کی داڑھی مبارک جو ہے آپ کے آنسوؤں سے بھیگ گئی. ایک بیٹیوں کو قتل کرنے کا یہ انداز ہے، ایک بیٹیوں کو قتل کرنے کا یہ انداز ہے کہ جب آپ نے پتہ کروا لیا کہ بیٹی ہے اور آپ نے سیکس سلیکشن کروا لیا تو بچی کو ٹرمینیٹ کروا دیا یا ابارٹ کروا دیا. ایک بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا معاملہ آج ہم مسلمان اور طریقے سے بھی کرتے ہیں. جب ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی، ان کو تانے دے دے کر ہم ان کو زندہ دفن کر رہے ہوتے ہیں. ان کو کہہ کے ان کے رشتے، ان کے سامنے بولتی ہیں مائیں ان کے رشتے کب آئیں گے، ان کی شادیاں کب ہوں گی، ہم تو چاہتے ہیں ہم ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں. کیا سمجھیں گی بیٹیاں کہ وہ بوجھ ہیں ماں باپ کے لیے؟ زندہ درگور کر دینا ہے بیٹی کو بیٹی کے سامنے ایسی بات کر کے. پھر بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا اس طرح بھی آتا ہے کہ بیٹیوں کو وراثت کے اندر حق نہیں دیا جاتا، ان کو شادی بیاہ پر جو دے دیا جاتا ہے کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے تمہیں دے دیا. بیٹیوں کو زندہ درگور اس طرح بھی کیا جاتا ہے کہ جہیز دے دے کر ان کو کم حیثیت کا شو کیا جاتا ہے، بھر بھر کر جہیز دیتے ہیں. کیا مطلب ہے یہ بات کا؟ کیا آپ محبت شو کر رہے ہوتے ہیں اپنی جب آپ بھر بھر کر جہیز دیتے ہیں؟ تو اصل میں تو ڈیپ ڈاؤن آپ سب لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں، ہم نے اپنی بیٹی کو اب جو ہے جو کم ویلیو کی تھی اس کی ویلیو کو بڑھانے کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے. بعض لوگ بیٹی کے اوپر کس طرح سے ظلم کرتے ہیں اور بیٹی کو کیسے زندہ درگور کرتے ہیں. بعض بچیاں ہوتی ہیں، ماں باپ اپنی بیٹیوں کو بالکل بیٹوں کی طرح بنا کر رکھتے ہیں، بال ان کے لڑکوں کی طرح کٹے ہوئے ہوں گے، ڈریسنگ ان کی لڑکوں کی طرح ہوگی، چلیں گے لڑکوں کے انداز میں، بولیں گے لڑکوں کے انداز میں، پھر ان کا انداز اٹھنے بیٹھنے کا لڑکوں کی طرح ہو جاتا ہے. ہم سب اپنی بچیوں کے اسکول کالجز میں ایسی بچیاں دیکھتے ہیں. یہ بھی بچیوں کو زندہ درگور کرنے کے حساب برابر ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ایک سخت بری چیز ہے، برا عمل ہے، اور اللہ اس لڑکی سے اس دن پوچھے گا جب اعمال نامے کھولے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اعمال نامے کھول دے گا. بڑا ایگزیبیشن کرنے کا شوق ہے، بڑا اپنے آپ کو دکھانے کا شوق ہے، قیامت کے دن کے لیے سنبھال کر رکھو. اپنی نیکیوں کو دنیا میں فلانٹ نہ کرو، اپنی نعمتوں کو دنیا میں فلانٹ نہ کرو، آخرت کے دن کے لیے سنبھال کر رکھو. اس دن فلانٹ کرنا، اپنے اس ایگزیبیشیس ٹینڈنسی کو وہاں استعمال کرنا. اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے والے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہوئی، اور صبح کی جبکہ اس نے سانس لی. اللہ تعالیٰ نے لفظی تصویر کھینچ دی ہے اور بتا دیا کہ کس طرح سے صبح ہوتی ہے. اگر آپ نے کبھی منظر دیکھا ہو صبح ہونے کا, اگر آپ کبھی کہیں بائی روڈ ٹریولنگ کرتے ہوئے جا رہی ہوں کسی ہائی وے کے اوپر, وہاں آپ کو کھلی کھلی بڑے بڑے پلینز کے اوپر سورج نکلتا ہوا نظر آتا ہے, کیسے آہستہ آہستہ ایک ایک انچ کر کے سورج اوپر آتا ہے, کس طرح سے آہستہ آہستہ روشنی پھوٹتی ہے. اللہ کی شان ہے, اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا, ایک لفظی تصویر کھینچ دی ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح سے انسان کی زندگی کو بھی ایک دن زوال کی طرف لے جاتا ہے. واقع ایک بزرگ پیغمبر کا یہ قول ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو زندگی میں اتنا وقت ضرور دے دے کہ آپ اور میں قرآن کی عربی کو سمجھ سکیں. قرآن کی عربی کو سمجھنے کا بہترین طریقہ اور ایزیسٹ طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں, اور جو سب سے زیادہ مجھے بھی فائدہ دیا تھا, جب میں نے اپنا 1.5 سال کا پہلا کورس کیا تھا, اس کورس کو کرنے میں جب لفظی ترجمہ ہم نے یاد کیا, ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یاد کیا, الحمدللہ اس لفظی ترجمے کے یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اب تک قرآن جو ہے اگر تلاوت ہو رہا ہو تو حرف بہ حرف سمجھ آتا ہے. یقیناً صرف ایک دفعہ کرنے سے اگر آپ اٹیچ نہیں رہیں گے تو بھول سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے آپ کو جوڑ کر رکھیں گے, ایک دفعہ اپنی زندگی میں سے 1.5 سال نکالیں اور قرآن کا کورس جوائن کریں اور لفظی ترجمہ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک ایک ایک لفظ کا یاد کر لیں, امید ہے آپ کو 70% قرآن یاد رہے گا انشاءاللہ. زندگی بھر آپ نہیں بھولیں گی, اس لیے کہ جس محنت سے آپ یاد کریں گی وہ آپ کے اندر رہ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک بزرگ پیغمبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے, عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے, وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے, وہ با اعتماد ہے, اور اہل مکہ تمہارا رفیق مجنو نہیں ہے. اس نے پیغمبر کو روشن افق پر دیکھا ہے اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے. یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, ایک قرآن کوسچن ہے, تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ ویئر آر یو ہیڈنگ فار, کہاں تمہاری صلاحیتیں لگ رہی ہیں, کہاں تمہاری جوانی کھپ رہی ہے, کہاں تمہارا وقت استعمال ہو رہا ہے, کہاں تمہاری پرائیورٹیز ہیں, کس کے ساتھ تمہاری لائلٹیز ہیں, اللہ پوچھ رہا ہے. یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے, تم میں سے ہر اس ایک شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو, اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے. اور اللہ رب العالمین کب چاہتا ہے؟ جب انسان کا دل بدلتا ہے. انسان کا دل بدلتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اور انسان کا دل یاد رکھیں اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. جس چیز کا آپ کا اور میرا دل چاہے گا, چاہے وہ کتنا ہی آڈ کام کیوں نہ ہو, ہم کر جاتے ہیں. تو دعا کریں کہ اللہ میرا دل چاہے کہ میں نیکیاں کروں, میرا دل چاہے کہ میں آپ کے دین کے ساتھ جڑ جاؤں, آپ کے دین کے لیے والنٹیئر کروں, اپنی صلاحیتوں کو آپ کے دین کے لیے استعمال کروں. سورۃ الانفطار, انفطار کا مطلب ہوتا ہے امپلوژن, بہت بڑا دھماکہ. اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت, جب آسمان پھٹ جائے گا یعنی آسمان کی حفاظت ہٹ جائے گی تو انسان کیا کرے گا؟ انسان اس وقت دیکھ لے گا کہ اصل میں اس کا اصل مقام کیا ہے. اور جب تارے بکھر جائیں گے اور سمندر پھاڑ دیے جائیں گے, قبریں کھول دی جائیں گی, اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا کیا دھرا سب معلوم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آسمان کی گرہیں کھول دے گا, آسمان کی حفاظت ہٹا دے گا, اور انسان دیکھ لے گا کہ اس نے کتنا نیکی کو پوسٹ پون کیا اور کتنا گناہوں بھری زندگی گزاری. مومن کے لیے ضرورت کیا ہے؟ کہ وہ اسی زندگی سے بہترین کما لے. مومن کی دنیا ضرورت ہوتی ہے اور کافر کے لیے دنیا اس کا مقصد ہوتی ہے. مومن کا مقصد جنت, اللہ کی رضا, کافر کا مقصد دنیا, دنیا کی نعمتیں اور انجوائمنٹ. بہت بڑا فرق ہے. اے انسان, یا ایوہ الانسان, اللہ تعالیٰ نے انٹرنیشنل دعوت دے دی, ہیومینٹی ایز اے ہول, سب کو دعوت ہے. ما غرہ کبھی ربی کل کریم, کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کس چیز کی طرف سے؟ وہ تو کریم رب ہے, وہ تو دینا چاہتا ہے, وہ تو بلا رہا ہے, وہ تو آپشنز دیتا ہے, اس نے تو جنت کے راستے آسان بنا دیے ہیں, اس نے تو قدم قدم پر جنت بنانے کے اور جنت کمانے کے آپشنز رکھ دیے ہیں. تم کس چیز کی طرف سے دھوکے میں ہو؟ ہم انسان دھوکے میں ہیں شیطان کے, اور شیطان ہمیں اللہ کی شان غفاری کا دھوکا دے کر گناہ کرواتا ہے. کہتا ہے آج گناہ کر لو, کل معافی مانگ لینا. کہتا ہے اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے, تمہیں نہیں معلوم, اللہ معاف کر دے گا. عمرہ کرنا, گناہ معاف کروا لینا. رمضان میں عبادت کرنا, گناہ معاف کروا لینا. ابھی ایک شب قدر رہتی ہے نا, 29ویں, تم رات میں سب اللہ سے عبادت کر کے اپنے گناہ معاف کروا لینا. مغفرت کو رائٹ اپنا بنواتا ہے, رائٹ سمجھاتا ہے اور دھوکے میں ڈالتا ہے. اللہ نے پوچھا ہے تم کس کی طرف سے دھوکے میں ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں سے کہا تھا کہ تم سب اپنے آپ کو قیامت سے بچانے کے لیے اپنی اپنی تیاری کر لو، کسی دھوکے میں مت رہنا. واللہ لا املک من اللہ شیئا، میں تمہارے بارے میں اللہ کے سامنے کوئی اختیار نہیں رکھتا. تو کس دھوکے میں آپ اور میں ہیں جب اللہ کے رسول کے گھر والے، ان کو اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ دیکھو اپنی ذمہ داری خود اٹھانا، اپنی ذمہ داری تمہارے اپنے کندھوں پر، میں کسی کی شفاعت نہیں کروں گا. تو ہم کس کے دھوکے پر گناہ کر رہے ہیں؟ اس شیطان کے دھوکے پر جس کا دھوکا سورۃ تغابن میں ہم پڑھ آئے، اس کا دھوکا ہمارے سامنے قیامت کے دن کھل جائے گا اور کہے گا انی بری ان انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں تو بری ہوں، میں نے تم سے صرف کہا تھا، مرضی تمہاری اپنی تھی. تو اللہ نے تو تقاضا کیا کہ بندہ جو ہے اپنی پرائیورٹیز دیکھے اور دنیا کو چھوڑ کر آخرت کمانے کی فکر کرے. اور دنیا کو چھوڑنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جنگلوں میں چلا جائے، دنیا کو چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ دل کے اندر دنیا نہ بستی ہو. اس دل میں یا آخرت کی محبت ہو سکتی ہے یا دنیا کی محبت ہو سکتی ہے. کسی نے کہا مومن کے ہاتھ میں دنیا ہوتی ہے، دل میں آخرت ہوتی ہے. دل میں آخرت کی یاد اللہ کی یاد ہوتی ہے. اللہ جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نک سکھ سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا. اللہ نے تمہیں آنکھ دی، اللہ نے تمہیں کان دیے، اللہ نے تمہیں دماغ دیا، اس کو ایسے استعمال کرو جس سے تم جنت کما سکو. اللہ نے جو تمہیں چہرہ دیا ہے یہ جنت کمانے کے لیے دیا ہے، جہنم میں جلنے کے لیے نہیں دیا. اس چہرے کو رب کی نافرمانی میں نہ استعمال کرو، اس چہرے کو کھول کھول کر نامحرم کے سامنے نہ آؤ، اس چہرے کو چھپا لو. اس چہرے کا تقاضا کیا ہے کہ اس کی زبان سے جو الفاظ نکلیں وہ رب کا کلام ہو، وہ رسول اللہ کی سنتوں کو پروموٹ کرنے کا معاملہ ہو. اللہ نے یہاں صاف صاف بتا دیا، ہم انہی شکلوں پر روتے ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ شکلیں ذرائع کے طور پر دی ہیں، کماؤ ان سے جنت. تم دیکھتے ہو دنیا میں مارکیٹنگ کی جاتی ہے چیزوں کی، اور لوگوں کے چہرے استعمال کیے جاتے ہیں، اور ایکٹریسز کہتی ہیں لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں. تو اللہ نے ہم سب کو جو پیارے پیارے چہرے دیے ہیں، اس کو دنیا میں رہ کر اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کریں. اپنی اولادوں کے اندر یہ محبت ڈال دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی صلاحیتوں کو جنت کمانے میں لگانے والا بنا دے. ہم جو کانوں سے سنیں وہ ایمان کی چیز ہو، ہم جو آنکھوں سے دیکھیں وہ اللہ سے محبت کے قریب مجھے اور آپ کو لے جائے. اللہ نے حسن دیا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں لگا دیں. یہ حقیقت ہے کہ لوگ گناہ کریں گے حسین تو گناہ سج جائیں گے، اور یہ حقیقت ہے کہ حسین لوگ نیکیاں کریں گے تو نیکیاں سج جائیں گی. آپ میں سے ایک ایک خاتون، ایک ایک لڑکی، ایک ایک عورت حسین ہے. جا کر اپنی اپنی ماؤں سے پوچھیں ہم کتنی حسین ہیں، آپ کو حقیقت بتائیں گی. شوہروں سے مت پوچھیے گا، شوہر کہیں گے ہاں تھی کبھی جب تمہارے وزن کا جادو نہیں چلا تھا، اب تو وزن کا جادو چل چکا، اب تم حسین نہیں ہو. اپنی ماؤں سے پوچھیں آپ کتنی حسین ہیں. ہم کہتے ہیں ہر ماں کو اپنی اولاد پیاری لگتی ہے، حقیقت ہے. اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ کی نظر میں آپ کتنی حسین ہوں گی، تو اپنی حسن کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں. آپ نیکیاں کریں گی، نیکیاں سج جائیں گی. اور اپنی اولادوں کو یہ بات بتائیں، نیکی کرنے والے بنو. بی دا رول ماڈل فار ادرس، بی دا لیڈر ناٹ دا فالوور. اللہ کے رسول کو بس فالو کرو اور آگے سے آگے لیڈ کرتے جاؤ، ہرگز نہیں. بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ روزے جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں. یاد رکھو یہ تمہارا جسم، یہ تمہاری نعمتیں، یہ سب ایک کورنگ ہے، یہ سب اتر جائیں گی آخرت میں. اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے، اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے. جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے. اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں تمہیں کیا خبر وہ جزا کا دن کیا ہوگا؟ یہ وہ دن ہے جس جو کسی شخص کے لیے کچھ کرنا بھی ممکن نہ ہوگا، یعنی وہ بے بسی میں ہوگا. اور کیا ہوگا؟ والامر یومئذ للہ، اور فیصلہ اس دن اللہ کے اختیار میں ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم خود بھی اللہ کی راہ میں کھپ سکیں، اور اپنی اولادوں کو بھی اللہ کی راہ میں لگا سکیں، ان کو آگ کے عذاب سے بچا سکیں. تین مواقع کے اوپر احادیث میں آتا ہے کہ کوئی انسان کسی کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی انسان کسی کو سپورٹ نہیں کرے گا. ان میں سے ایک وقت ہے وزن اعمال کا، جس وقت اعمال جو ہیں وہ میجر کیے جائیں گے، بیلنس کیے جائیں گے. دوسرا ہے اعمال نامہ ملتے وقت، جس وقت اعمال نامے یا دائیں یا بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اس وقت بھی نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اور تیسرا ہے پل صراط سے گزرتے ہوئے، کوئی کسی کو اپنا نور نہیں دے گا. منافق کہیں گے ہم پیچھے پڑ آئے سورہ تحریم میں کہ اپنے نور میں سے تھوڑی سی لائٹ دے دو ہمیں، تاکہ ہم تمہاری روشنی سے آگے چل سکیں. لیکن کسی کے نور سے اس پل صراط پر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. ہر ایک کو اپنے اعمال کا نور جو ہے وہ چاہیے ہوگا. تو انسان خوشی خوشی اپنے جسم کے تقاضے پورے کرے, انسان خوشی خوشی والنٹیرلی اللہ کی طرف آئے اور والنٹیرلی اپنی اولاد کو اللہ سے جوڑے. یاد رکھیں, دعا کیا کریں کہ اللہ ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا لے. یہ مت کہا کریں اللہ میرا فرما بردار بنا دے, کیا پتہ ہم ان کو کسی گناہ کی دعوت دے دیں, کیا پتہ ہم ان کو کسی غلط ڈائریکشن میں ڈال دیں. آپ کہیں اللہ ان کو اپنا فرما بردار بنا لے, آپ دیکھیں آپ کے آٹومیٹک فرما بردار بن جائیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے خالی جسموں کو جھاڑتے پھونکتے نہ رہیں, اپنے جسموں کو خالی جھاڑتے پھونکتے نہ رہیں, بلکہ ان کو اللہ کی اطاعت کے اندر لگائیں. سورۃ المطففین, مطففین کا مطلب ہوتا ہے ڈنڈی مارنا, ناپتول میں کمی کرنا. عربی زبان میں تفا یتفو جو ہے وہ معمولی ڈنڈی مارنے کے لیے بھی آتا ہے, جھوٹ بولنے کے لیے بھی آتا ہے, غلط بیانی کرنے کے لیے بھی آتا ہے, حقوق اور فرائض میں کمی کرنے کے لیے بھی آتا ہے. مختلف معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین, تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. اور ڈنڈی مارنے کے لیے سب میننگ ذہن میں رکھیں. ایک مرتبہ حضرت عمر نے ایک شخص کو بہت تیزی سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, تیزی سے رکوع سجدہ کر رہا تھا, 45 ڈگری کا اینگل بناتا تھا, ایک سجدے سے اٹھتا تھا دوسرے سجدے میں چلا جاتا تھا تیز تیز. آپ نے کہا لقد تففت, تم نے ڈنڈی ماری اپنی نماز میں. تو یہ نمازوں کی ڈنڈی مارنا یہ تو ہم سب سے پہلے چھوڑیں. اللہ ہمیں نمازوں کے اندر زندہ اور شعوری نماز پڑھنے والا بنائے. حقیقت ہے ادھر رمضان ختم ہوتے ہیں, ادھر شوال کا چاند نظر آتا ہے اور ہماری عشاء کی نماز چاند رات کی ایسی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ واقعی اللہ منہ پر اٹھا کر مار دے گا. اس لیے کہ ہم اتنی بے دلی سے پڑھتے ہیں, ہمارے دماغ میں اتنی باتیں ہوتی ہیں, اور چلو واللہ کسی طرح سے ہم نے جو ہے عشاء کی نماز تو اچھی پڑھ بھی لی چاند رات کی, اس کے بعد جو فجر اور ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء آتی ہیں, ہم کس طرح سے اپنے آپ کو گھسیٹ کر جائے نماز پر لاتے ہیں اور کتنی تیزی سے ہم اپنے آپ کو جائے نماز سے ہٹاتے ہیں. ہم میں سے ایک ایک جانتا ہے, ہم سب اس کا شکار ہوتے ہیں. اللہ ہماری نمازوں کے اندر رب کے ذکر کی کریونگ کو زندہ رکھے. اللہ ہم ایسی نمازیں پڑھیں اپنے پورے سال جیسے ہم رمضان میں محبت سے نماز پڑھتے رہے ہیں. اللہ ہمیں اپنے سے قریب کر دے اور ہمیں ڈنڈی مارنے والا نہ بنائے, اور فرائض اور حقوق میں بھی ہم کمی کرنے والے نہ ہوں. تو بتا دیا گیا, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شاید ٹھیلے والے نہیں ہیں. ہم نے سورہ مطففین پڑھی, ناپ تول میں کمی نہ کرنا. ہم کہتے ہیں ہم تو ٹھیلا نہیں لگاتے, ہم تو کوئی چیز جو ہے وہ ناپ تول نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ تو ٹھیلے والے کے لیے ہے. اللہ نے بتا دیا تم بھی بہت جگہوں پہ ناپ تول میں کمی کرتے ہو. میوزیم گئے, بچہ جو ہے اس کی ٹکٹ 10 سال کے بچے کی ٹکٹ جو ہے وہ مثال کے طور پر 10% ہے بس, یا نہیں ہے ٹکٹ. اب بچہ آپ کا 11 سال کا ہے, آپ نے جلدی سے یہ پڑھا بورڈ پر لکھا ہے کہ 10 سال تک کے بچوں کی ٹکٹ نہیں ہے, آپ نے بچہ اپنا گود میں اٹھا لیا کیا شو کرنے کے لیے, یہ چھوٹا سا ہے ابھی بالکل, کوئی آپ سے پوچھے یہ تو بڑا لگ رہا ہے. نہیں, یہ لگتا ہے بڑا, یہ ہے نہیں. یہ کیا ہے, ڈنڈی مارنا نہیں ہے. ایئرپورٹ پر گئے ٹکٹ لینے کے لیے, انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ 1 سال کا ہے تو 10% آپ کو دینا ہوگا, اور اس کے علاوہ آپ کو فل ٹکٹ لینی ہوگی. اب بچے کو وہاں جا کے کون برتھ سرٹیفکیٹ چیک کرتا ہے, کون جو ہے ٹریول ایجنسی والا کہتا ہے لائیں اپنے بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ. بچہ ہے 1.5 سال کا, وہاں لکھوا دیا 10 مہینے کا ہے. لوگ پوچھے ہیں یہ تو اتنا بڑا لگ رہا ہے, نہیں لگ رہا ہے نہیں. کیا یہ ڈنڈی مارنا نہیں ہے؟ ہم بھی ایسے بہت سی جگہوں پر ڈنڈی مارتے ہیں. جھوٹا برتھ سرٹیفکیٹ اسکول کے ایڈمیشن کے لیے بنوانا ہمارا عام عمل ہے, کیا یہ سورہ مطففین کے اندر نہیں آ جائے گا؟ اللہ نے کہا تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. ہم کہتے ہیں اللہ اتنی پیٹی چیزوں پر تھوڑی پکڑے گا. ویل جہنم کی وادی ہے جس سے جہنم دن میں کئی کئی مرتبہ پناہ مانگتی ہے. اللہ نے کہا ڈنڈی مارنے والوں کے لیے وہ ویل ہے, وہ وادی ہے جس میں وہ ڈالے جائیں گے. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا, ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم خوب اماں پارا پڑھتے ہیں, اور یہ اماں پارا 30واں پارا وہ پارا ہے جو ہم میں سے اکثر کو یاد بھی ہوتا ہے, اور ہم نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں. نماز پڑھ کر آتے ہیں اور اس کے بعد ڈنڈی مارنے کا کام شروع کر دیتے ہیں, نماز پڑھ کر آتے ہیں اور حقوق و فرائض میں کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بتا دیا گیا کہ اپنے آپ کو سدھار لو. جن کا حال یہ ہے, جن لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں, اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں. کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں, اس دن جبکہ یوم یقوم الناس لرب العالمین, اس دن جبکہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. جو آخرت کے حساب کتاب سے غفلت برتے گا, یاد رکھیں وہی ناپ تول میں کمی کرے گا. چاہے چند پیسوں کے لیے کرے، چاہے حقوق میں کرے، بے ایمانی کی وجہ سے کرے، ہمیں یہ اپنے آپ کو خود دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے ڈنڈی مارتے ہیں۔ ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے وہ قید خانے کا دفتر؟ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں اور اسے نہیں جھٹلاتا، مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے، اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل کیا ہے؟ کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا گناہوں کے زنگ ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، ایک اور کرتا ہے ایک اور سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، ایک اور کرتا ہے ایک اور سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل غلاف میں کورڈ ہو جاتا ہے۔ کیا ایسے دل کے لیے کوئی معافی ہے؟ ایسے دل کے لیے بھی معافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر انسان کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ آسمان تک بھر جائے معاملہ، مثال کے طور پر آپ اس کو اگر فزیکلی امیجن کریں کہ آپ ایک گناہ کرتی ہیں ایک کوئی بلاک آ جاتا ہے، پھر ایک گناہ کرتی ہیں ایک بلاک اور آ جاتا ہے، پھر گناہ کرتی ہیں ایک بلاک اور آ جاتا ہے، اور انسان اپنی زندگیوں میں اتنے گناہ کرتا ہے کہ بلاک کے اوپر بلاک، بلاک کے اوپر بلاک سٹیک ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان دنیا تک اس کے گناہ تک جگہ نہیں رہتی، لیکن پھر وہ بندہ شرمندہ ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، کمپنسیشن کرتا ہے اپنے گناہوں کی، اللہ اپنی شان غفاری کے ساتھ اس کو ملتا ہے۔ اگر اب تک غلطیاں ہوئی ہیں تو پریشان نہ ہو، اگر اب تک اللہ کی طرف نہیں پلٹے تو نا امید نہ ہو، اگر اب تک اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیا تو لتھارجک نہ ہو، ارادہ کریں، آپ پلٹ کر تو دیکھیں، اللہ کے راستے کی طرف آ کر تو دیکھیں، اللہ محبت کی انتہا نہ کر دے تو کہیے گا، اللہ کی طرف تو آئیں۔ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کے دید سے محروم رکھے جائیں گے۔ کتنا سائیکولوجیکل ہرٹ ہے یہ کہ اس دن وہ اپنے اللہ کو دیکھ نہیں سکیں گے، بہت بڑا ٹارچر ہے۔ کبھی ان بچوں سے پوچھیں کہ جن بچوں نے زندگی میں اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا ہوتا، اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ زندہ ہیں لیکن کہاں ہیں نہیں معلوم، کیسے ان کی آنکھیں اپنے ماں باپ کو تلاش کرتی رہتی ہیں۔ یہ جو آیت اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہے کہ وہ اپنے رب کے دیدار سے اس دن محروم رکھے جائیں گے، اس کا اثر کس کو ہوگا؟ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے انڈیفرنٹ ہے، وہ کہے گا اچھا سو واٹ، پھر کیا ہو گیا، جب دنیا میں نہیں دیکھا تو آخرت میں بھی نہیں دیکھیں گے۔ اس کا انداز تو یہ ہوگا، دل اس کا تڑپے گا، تکلیف اس کو ہوگی جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور عمل میں دوڑے گا۔ لیکن جس نے اللہ سے ملنے کی، ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، لیکن جو نہ ملنا چاہے پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار رفیع علیین، ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے۔ ابرار خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض سکالرز نے کہا ابرار وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کا حق دینے والے ہوتے ہیں، انسانوں کے حقوق ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ابرار کا لفظ آتا ہے ماں باپ کے لیے حسن سلوک کرنے کو، برم بیوالدی ہم نے پڑھا ہے یحییٰ علیہ السلام کے ضمن میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ابرار کی کیٹیگری میں تھے، حسن سلوک کرنے والے۔ بٹرنگ کرنی ہے تو ماں باپ کی کیجئے، معاف کرنا ہے تو ماں باپ کو کیجئے، فرینڈس کو تو بڑا معاف کر دیتے ہیں، فرینڈس کی غلطیوں کو اگنور بھی کر دیتے ہیں، فرینڈس کے بڑے بڑے کمنٹس کو پی بھی جاتے ہیں، ماں باپ کوئی حکم دے دیں کرنے کو تو ناک منہ چڑھاتے ہیں، آنکھیں رول کرتے ہیں، کندھے اچکاتے ہیں، اف کہہ دیتے ہیں، باڈی لینگویج سے شو کرتے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا کہ جو ماں باپ کے ساتھ سافٹ ہوگا، جو ماں باپ کے ساتھ برم کی کیٹیگری میں آئے گا، اللہ اس کو بلند پایا دفتروں کے اندر اس کی روح کو رکھے گا۔ دو ہی مقامات ہیں جہاں روحیں رکھی جاتی ہیں، یا علیین یا سجین، نیک لوگوں کی روحیں علیین میں رکھی جاتی ہیں، بدکار لوگوں کی روحیں سجین میں رکھی جاتی ہیں۔ اور تمہیں کیا خبر، کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ ایک لکھی ہوئی کتاب جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کر رہے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے، ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی. اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں. کیوں ہم نیکی نہ کریں اور کیوں ہم نیکی کر کے شرمندہ ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انعام اتنا اچھا رکھ دیا ہے، موٹیویشن اتنی زیادہ رکھ دی ہے. آپ ارادہ تو بلند کریں، آپ لیسو تو اونچا پھینکیں، آپ اینکر تو اپنا بلند ڈالیں. اللہ انشاءاللہ آپ کو موقع دے گا. اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پیئیں گے. مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، آج جو قرآن سے جتنا دور وہ اتنا ماڈرن، آج جو قرآن کا جتنا مذاق اڑائے وہ اتنا ارسٹوکریٹ، آج جو جتنا قرآن کے ساتھ جو ہے نگلیکٹ کرنے کا معاملہ رکھے وہ اتنا انٹلیکچوئل، سو کولڈ انٹلیکچوئل، اور جو دین پر عمل کرنے کی بات کرے اس کو بائسڈ کہہ کے ایک کونے میں ڈال دیا جاتا ہے. اللہ نے وہاں ان کی تصویر کھینچ دی کہ وہاں کس دن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اور آج ہم نے یہ دیکھا ہے اپنے معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں آپ اور میں رہتے ہیں اور جس اسٹریٹا کے اوپر آپ اور میں رہتے ہیں، اس میں خاص طور پر جو دین کی طرف آ جاتا ہے، کسی نے پردہ کرنا شروع کر دیا تو اس کو کیسے مذاق بنایا جاتا ہے. اللہ، بالکل ان کو دیکھا تھا مائی لگ رہی تھی، اللہ اپنی عمر سے 10 سال بڑی لگ رہی تھی. ان کو دیکھا تھا فلاں صاحب کو اتنی بڑی ملٹی نیشنل میں کام کرتے ہیں، داڑھی رکھ لی، لو بتاؤ 25 سال کے اور بڑے لگ رہے تھے. اس طرح سے ڈی گریڈ کرنا، اور کسی کو بہت بڑی گالی دینی ہو ہمارے معاشرے میں تو کیا کہتے ہیں، ملا جی. اس بیچارے کو ملا کہہ کے تو اس کی سیلف ریسپیکٹ ختم کر کے رکھ دی. اور کبھی مردوں سے پوچھیں ان کو کتنا برا لگتا ہے جب ان کو ملا کہا جاتا ہے، اچھا نہیں لگتا. اس لیے کہ کوئی ریسپیکٹ میں نہیں کہہ رہے ہوتے، امام صاحب بڑے اچھا، آپ تو اچھے ہو گئے، ملا مولوی صاحب، یہ کوئی اچھے انداز میں کہا جاتا ہے. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں گالی کے طور پہ کہا جاتا ہے مولوی صاحب آ گئے. اور مولوی صاحب اور غلطیاں کرنا، یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مترادف ہے یہ انداز. مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، یہ ہے مذاق اڑانا. ہم بھی دیکھ لیں اپنے آس پاس کتنے مذاق اڑانے والے لوگ ہیں. اگر آپ کے رشتے داروں میں ایسے لوگ شامل ہیں، اگر آپ کے گھر والوں میں ایسے لوگ شامل ہیں، اگر آپ کے دوستوں میں، آپ کے سوشل سرکل میں ایسے لوگ شامل ہیں، آپ ان تک دین پہنچانے کی کوشش ضرور کریں. آپ کے اندر ہمدردی ضرور ہونی چاہیے ان کے لیے. جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے. ہم سے بہتر کون جان سکتا ہے آنکھوں کے اشارے؟ اس کو دیکھا جن کو میں نظر آ رہی ہوں، آنکھوں کے اشارے کر دیے، انداز بتا دیا. اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں. اس لیے کہ دنیا میں یہ سمجھتے تھے کہ اگر عمل نہیں کرے تو جینیس ہیں. آپ نے پیچھے پڑھا تھا جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کے درمیان میں کیسے رہتے ہیں، ڈرتے ہوئے رہتے ہیں. اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ٹینڈنسی انسان کے گناہ کرنے کی گھر والوں میں ہوتی ہے، اور جو مجرم ہوتے ہیں وہ گھر والوں میں ٹھٹے مارتے رہتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں، انجوائے کرتے رہتے ہیں، مل کر غیبت کرتے ہیں، مل کر جھوٹ بولتے ہیں، مل کر لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. کسی شادی، کسی پارٹی میں سے، کسی کے گھر سے ہو کر آئے، گھنٹوں بیٹھ کر ڈسکشن ہوتی ہے، یا ان کے گھروں کی، یا ان کے کپڑوں کی، یا ان کے حال حلیوں کی، یا ان کے کردار کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اور جب انہیں دیکھتے ہیں تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. اللہ دین والوں کا ڈیفنس کر رہا ہے. اللہ نے کہا وہ ان کے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں. کب؟ قیامت آ گئی، معاملے سیٹلڈ ہو گئے، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں. دنیا میں جن پر ہنسا جاتا تھا، دنیا میں جن کو ننجا ٹرٹل کہا جاتا تھا، دنیا میں جن کو برقع ایونجر کہا جاتا تھا، دنیا میں جن کو مولوی صاحب کہا جاتا تھا، آج یہ لوگ ہنس رہے ہوں گے کفار کے اوپر. مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں. مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے. حلفو ویبل کفار ما کانوا یفعلون، تو بتا دیا گیا کہ کافر کا انجام تو یہ ہونے والا ہے. پھر بھی نہیں بدلو گے، اب بھی نہیں پلٹو گے، اب بھی اپنا انداز درست نہیں کرو گے. سورۃ الانشقاق مکی سورت ہے. انشقاق کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اپنے رب کی فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اس کے لیے حق یہی ہے. انسانوں کو سمجھا دیا کہ جس زمین پر تم بستے ہو یاد رکھو وہ رب کی فرما بردار ہے، تو تم اس زمین کے اوپر چلتے ہوئے رب کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ زمین اپنے تمام خزانے، تمام انسان قیامت میں باہر پھینک دے گی، یہ زمین تمہاری سپورٹیو نہیں ہے، تمہیں سپورٹ کرنے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بار بار یہ بات بتا دی. اور آپ دیکھیں پچھلی کئی صورتوں کے اندر آسمان کے پھٹنے کا ذکر آ رہا ہے. آسمان کا پھٹنا کیا دھماکہ ہوگا؟ کیا میوٹرائٹس آ کر گریں گے؟ کیا زمین پر آگ لگے گی؟ ایک میوٹرائٹ زمین پر گرا تھا 1808 کے اندر، تو اس کے ارد گرد کے 25 کلومیٹر کے علاقے پر آگ لگ گئی تھی. اور جب اللہ آسمان کی پروٹیکشن ہی ہٹا دے گا تو کیا حال ہوگا اس زمین کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم لوگوں کو پتا چل جائے کہ قبروں کے اندر انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے تو تم لوگ دنیا میں ہنسنا چھوڑ دو. ہم نے کل واقعہ سنا تھا سعد بن معاذ کا، جب سعد بن معاذ کو قبر جو ہے وہ دبا سکتی ہے، آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہیں کون آپ اور میں؟ عمل کیا ہے آپ کا اور میرا؟ کریونگ کیا ہے آپ کی اور میری جنت کے لیے؟ کہاں صحابہ اور کہاں ہم؟ اور ان کے اوپر بھی یہ سخت وقت آیا. ہم میں سے ہر ایک کو قبر دبائے گی، ہم میں سے ہر ایک کے اوپر یہ وقت آئے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قبر کے دبانے کے کتنی دیر میں آپ کو اور مجھے چھوڑ دیا جائے گا. کیا پتا کوئی نیکی سامنے آ جائے اگر نیکیوں پہ زندگی گزاری تھی، ورنہ کافر کے لیے کیا آتا ہے؟ قبر اس کو اتنا دبائے گی کہ اس کی پسلیوں کے اندر پسلیاں مل جائیں گی، سکویز کر دیا جائے گا اس کو قبر کے اندر. اللہ نے کہہ دیا حق یہی ہے کہ اپنے رب کی وہ تعمیل کرے، کہ اس کی تعمیل کرے. اے انسان، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے. زندگی تو ہے وہ گزرتی جا رہی ہے، گزرتی جا رہی ہے اور گزرتی جا رہی ہے. بدھا نے کہا تھا نا، زندگی دکھا ہے، حقیقت ہے. انسان زندگی میں بظاہر اپنی کتنی بھی خواہشات پوری کرتا رہے، انسان کو اصل سیٹسفیکشن نہیں مل سکتی. وہ اصل سیٹسفیکشن اس کو ملے گی صرف اور صرف قرآن کے ساتھ جڑ کر. وہ برکت نظر آئے گی اس کو شریعت کو نافذ کر کر، اور وہ اصل سکون ملے گا اس کو رب کے ہاں پہنچ کر. پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت آتی ہے، حضرت عائشہ نے آپ سے پوچھا کہ جس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، کیا اس سے آسان حساب ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نامہ اعمال دیے جانا ایک الگ عمل ہے. یعنی ضروری نہیں ہے جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے اس سے پوچھ گچھ نہ ہو. کیا پتا اللہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دینے کے بعد فرشتوں سے کہے کھولو اس کا اعمال نامہ، نکالو پیج نمبر 569، دیکھو اس کے اوپر کیا گناہ ہے. انسان کو معلوم ہوگا کہ اس کے اوپر کیا گناہ ہے، انسان کو ڈر لگ رہا ہوگا. کہاں گئے تھے اپنے بچوں کے ساتھ؟ نیو پلیکس گئے تھے شام 6:05 پر. کیا کیا تھا؟ جس سے پوچھ لیا اب اس کی پکڑ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس سے انگلی رکھ کر پوچھ لیا گیا بتاؤ یہ گناہ کیوں کیا تھا، اب اس کی شامت ہے. اس لیے اللہ کے رسول کہا کرتے تھے، دعا کیا کرو، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہم سے آسان حساب لے. اللہ آسان حساب لے گا. اور یاد رکھیں، انسان اس دنیا کے اندر، ہر انسان اس دنیا کے اندر محنت میں جتا ہوا ہے. چاہے کوئی دین کما رہا ہے، چاہے کوئی دنیا کما رہا ہے، چاہے کوئی کاروبار کر رہا ہے تو محنت کر رہا ہے، چاہے کوئی نوکری کر رہا ہے تو محنت کر رہا ہے. آج کل کے بچے پڑھائیاں کرتے ہیں تو کم محنت کرتے ہیں، چاہے کسی پروفیشنل ڈگری کو لینے کے لیے بچے یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں تو کیا کم محنت کرتے ہیں. آپ کسی اولمپک کے پلیئر کو دیکھ لیں، بظاہر کھیل تماشا کر رہا ہے، کتنی ٹف لائف ہوتی ہے. کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کتنا ورک آؤٹ کرتے ہیں، کتنا اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں. تو میں اور آپ اپنی اپنی ڈائریکشن دیکھ لیں کہ آپ اور میں کس ڈائریکشن میں عمل کر رہے ہیں، آپ کی اور محنتیں، میری محنتیں کہاں صرف ہو رہی ہیں. اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا. بتا دیا گیا جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور پھر اس سے انگلی رکھ کے پوچھا نہیں گیا، بلکہ کہا گیا اچھا چلو گو آن، تم گریجویٹ کر گئے، جاؤ. اور پھر وہ ان لوگوں کی طرف جائے گا جو آلریڈی گریجویٹ کر چکے ہوں گے، اور ان کو بتائے گا کہ دیکھو دیکھو تم بھی میری کتاب پڑھو. رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. انہ کان فی اہلہ مسرورا، وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا. دنیا کے چکر میں وقت اس کا جو تھا لگا رہتا تھا، دنیا کے چکر میں مصروف رہتا تھا، اور اسی میں اس کو موت آ گئی. یاد رکھیں، وہ گھر والے اچھے نہیں ہیں جن کی دنیا بناتے بناتے ہم اپنی آخرت بگاڑ لیں. تو سچ بولیں اور سچ بولنا سکھائیں، اپنی اولاد کی محبت میں گناہوں میں نہ انوالو ہوں، نہ اولاد کو گناہوں میں انوالو کریں. اولاد بڑا فتنہ ہے، انسان اولاد کی محبت میں خود بھی کمپرومائز کرتا ہے اور اولاد کو بھی کمپرومائز کراتا ہے. اللہ تعالیٰ یہی اولاد میرے اور آپ کے لیے آزمائش بنا کر دنیا میں دے چکا ہے. تو یاد رکھیں, ان بچوں کو آپ نے اور میں نے صرف اور صرف اس لیے نہیں پالنا کہ ہم ان سے بہت خوش رہیں, پلیزر حاصل کریں, ان کو جنت کمانے کا ذریعہ بنانا ہے. اور یہ مت کہا کریں کہ میں اپنے بچوں کے سامنے بری نہیں بن سکتی. جو ماں اپنی اولاد کو دین پر چلانا چاہے گی وہ کسی نہ کسی فارم میں اپنی اولاد کے سامنے بری تو بنے گی, حقیقت ہے. اس لیے کہ بہت چیلنجز ہیں اولاد کے لیے. لیکن کل ہم نے کافی ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ آپ کا اور میرا کام کیا ہے, کہ ہم حکمت کے ساتھ ان کو دین کی طرف لے کر آئیں. اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے, پلٹنا کیسے نہ تھا, اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا. پس نہیں, میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے اور چاند کی, جبکہ وہ کامل ہو جاتا ہے, تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے. فما لہم لا یؤمنون, پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, یہ ایمان نہیں لاتے. اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے, ان کے دل نہیں جھکتے. آیت سجدہ ہے, اب گھر جا کر آیت سجدہ اپنی جو ہے وہ کر لیجئے گا. اور یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں, حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامۂ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. لہذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں, لہم اجر غیر ممنون, ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. لمیٹڈ ٹائم میں ان لمیٹڈ اجر کما لیا, لمیٹڈ دنیا میں صبر کیا, ان لمیٹڈ جنت کما لی, لمیٹڈ ٹائم میں اللہ کی فرما برداری کی, انفائنائٹ ٹائم کے اندر اللہ کی رضا ان کو مل گئی, اللہ نے بتا دیا. سورت بروج, بروج کا مطلب ہوتا ہے برج کی جمع ہے, برج ہوتا ہے قلعہ, مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والسماء ذات البروج, والیوم الموعود, وشاہد ومشہود, قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے, یعنی قیامت, اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والے کی, کہ مارے گئے گڑھے والے. یہاں پر قصہ جو ہے مفسرین بتاتے ہیں کہ گڑھے والے خندق والے کون تھے, تاریخ کے مختلف واقعات کی طرف اشارہ ہے. تاریخ میں ایسے دور گزرے, ایسے ادوار گزرے جس میں کفار نے, جابر حکمرانوں نے ایمان لانے والوں کو اذیتیں دیں, نہ صرف جسمانی اذیتیں زبانی اذیتیں بھی. اور جسمانی اذیتیں کیسی دیں, جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے کہ بڑے بڑے گڑھے کھودے انہوں نے, اس کے اندر فیول ڈالا, لکڑی ڈالی, لٹ سے پٹرول ڈالا, کوئی بھی چیز جس سے آگ بھڑک اٹھے, اور اس کے اندر ان کے اندر ایمان والوں کو زندہ جلا دیا گیا. ایسی ایسی آزمائشیں ایمان لانے والوں پر آئی ہیں. لوہے کی کنگھیوں کے اوپر ان کو لٹا دیا گیا, ان کے اوپر کوڑے برسائے گئے, کوئلے تپتے ہوئے ان کے اوپر ڈالے گئے. مسلمانوں کے اوپر, ایمان لانے والوں کے اوپر یہ آزمائشیں گزری ہیں. اللہ نے کہا جنہوں نے یہ آزمائشیں مسلمانوں پر ڈالی, جنہوں نے مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کیا, ان کا انجام کیا ہے, مارے گئے گڑھے والے, اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی, جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے تھے اور ایمان لانے والوں کے ساتھ وہ کر رہے تھے اور اسے دیکھ رہے تھے, انجوائے کیا کرتے تھے ایمان لانے والوں پر ٹارچر کرنے کے بعد. اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کس وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے, جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے, اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر, جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے, یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, یقیناً ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور یہ بڑی کامیابی ہے. جگہ جگہ جنت کے حصول کے لیے آپ کو دو چیزیں ملتی ہیں, ایمان پلس عمل صالح. پری ریکوزٹ ہے علم حاصل کرنا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا. بس ایمان کیسے بڑھے گا, علم حاصل کرنے سے ایمان بڑھتا ہے, اللہ کی اکنالجمنٹ, اللہ کی معرفت آنے سے ایمان بڑھتا ہے. جس طرح آپ کسی یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ پوری کر دیں تو آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے, اسی طرح عمل صالح کرنے کی اجازت, توفیق اس کو ملتی ہے جو علم حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے. تو علم حاصل کریں اور ان نیک بندوں میں شامل ہو جائیں جن کے لیے کہا گیا ذالک الفوز الکبیر, یہی بڑی کامیابی ہے. اور عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کیا جائے. سیلف کریٹڈ نیکی کے معیار آپ کو اور مجھے جنت میں نہیں پہنچا سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیز بنا لی, فہو ردن, وہ رد کی ہوئی ہے, وہ ریجیکٹ کی ہوئی ہے, وہ نئی چیز جو ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتی. تو عمل صالح کامیابی کس کے ساتھ اٹیچڈ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیل آف اپروول کے ساتھ. در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، وہ بخشنے والا، محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ اور برتر ہے، فعال لما یرید، جو کچھ کرنا چاہے کر ڈالتا ہے۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ مگر جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے، ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بل ہوا قرآن مجید، یہ تو قرآن بلند پایا ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں نقش ہے جو اللہ کے پاس ہے، یعنی قرآن کی اوریجنل کاپی اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہم مسلمان، ہمارے ہاتھوں میں بھی قرآن ہے، اس قرآن کا فوٹو اسٹیٹ کاپی آپ کی اور میرے ہاتھوں میں موجود ہے، ہم اس کو اٹھانے والے ہیں، ہمیں ذمہ داری دی گئی تھی، جعلناکم امتا وسطا، تم کو بنایا ہے ہم نے امت وسط، آپ اور میں اس قرآن کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، قرآن میری شناخت ہونی چاہیے، میرا عمل قرآن ہونا چاہیے، میرا گفتار کلام ہونا قرآن ہونا چاہیے، میرا کلام قرآن ہونا چاہیے، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ آج 1.6 تقریباً مسلمان ہیں، بلین 1.6 بلین مسلمانوں کے ہونے کے باوجود قرآن آج تنہا ہے، قرآن آج اکیلا ہے، قرآن کو اٹھانے والے لوگ نظر نہیں آتے ہیں۔ تو جس کا دل چاہتا ہے وہ قرآن کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہے، جس کا دل چاہ رہا ہے وہ قرآن کو جلا رہا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ قرآن کو فلش کر دیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ برہنہ عورتوں کے اوپر قرآن کی آیات کو لکھ دیتا ہے۔ کہاں ہیں مسلمان؟ کہاں سو رہے ہیں مسلمان؟ کن چیزوں میں مصروف ہیں مسلمان؟ کہاں ہے آپ کا اور میرا عمل؟ ہزاروں لاکھوں لوگ کورسز کر کے نکل رہے ہیں، عمل میں کیوں نہیں نظر آ رہے؟ کیا چیز آپ کو اور مجھے کاہل اور سست بنا رہی ہے؟ اتنا پڑھنے کے بعد بھی، پورا مہینہ اللہ کی رحمت سے ہم سب نے قرآن سنا، پھر بھی اگر آپ اور میں اپنی زندگیوں میں، اپنے لائف سٹائل میں ویسے ہی داخل ہو جائیں جیسے قرآن میں داخل ہوئے تھے، جیسے رمضان میں داخل ہوئے تھے، تو بتائیں کیا اللہ مجھ سے اور آپ سے سوال نہیں کرے گا؟ کیا یہ قرآن آپ کی اور میرے حق میں گواہی دے گا یا آپ کی اور میرے خلاف گواہی دے گا؟ اللہ کے رسول تو کہہ چکے ہیں، یا یہ تمہارے حق میں بولے گا یا تمہارے اگینسٹ بولے گا۔ یاد رکھیں، اس کی فریاد آپ کی اور میرے خلاف ہوگی۔ تو ضرورت کس بات کی ہے؟ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ کسی مولوی کے مسجد کے مولوی کی، کسی امام کی، کسی اسکالر کی، کسی مفتی کی، کسی درس دینے والی کی ذمہ داری نہ سمجھیں، میری ذمہ داری ہے۔ یوں سمجھ لیں، اسلام کی کشتی کو سہارا دینا میری ذمہ داری ہے۔ اگر میں نے قرآن کی کشتی کو نہ تھاما تو یہ الٹ جائے گی۔ ہم میں سے ایک ایک فرد اپنے کندھوں پر اس ریسپانسبلٹی کو محسوس کرے گا تو شاید ہم کچھ پرسنٹ عمل آگے کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کا حفاظت کرنے والا بنائے۔ سورت طارق مکی سورت ہے، طارق کا مطلب ہوتا ہے رات کو آنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے، چمکتا ہوا تارا، کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو، پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، یعنی جو انسان ہے ان کی نیتیں ریکارڈ نہیں ہو رہی فرشتوں کے ہاتھوں، جو ہمارے کندھوں پر دو فرشتے بیٹھے ہیں کرامن کاتبین، یہ آپ کے اور میرے ظاہری اعمال ریکارڈ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، جس روز فرشتوں کے پاس جو نامہ اعمال ہوگا اس نامہ اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نیتوں کو میچ کر لے گا۔ نیت پڑھنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اور قیامت کے دن ان کی میچنگ کی جائے گی، صرف اللہ جانتا ہے سینوں میں جو نیت موجود ہے اس کو جانچ لیا جائے گا۔ آپ دیکھیں جیسے کسی کے سامان کا کسٹم ہوتا ہے، کسی کے سامان کا کسٹم ہو، چاہے اس کے پاس کچھ نہ ہو، لیکن اس کو کسٹم والے کہیں آپ ذرا ادھر آ جائیں آپ کا سامان چیک کریں گے، کیسا اس کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے۔ چاہے ہماری نیتیں کیسی بھی تھیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے بعض نیکیاں شاید دکھاوے کے لیے کی ہوں، بعض نیکیاں شاید لوگوں سے واہ واہ کرنے کے لیے کی ہوں، ہم جانتے ہیں کہ کہاں ہماری نیت پھسل گئی، ہمارا پاؤں پھسل گیا۔ اللہ اس دن میچ کرے گا نیکیوں کو، اور اصل حقیقت اعمال کی سامنے آ جائے گی۔ اس لیے جو جتنا نیکی کرے اس کے اندر اتنا خوف آئے اللہ مجھ سے قبول کر لے۔ یقین اپنی جگہ ہونا چاہیے لیکن خوف اپنی جگہ رہنا چاہیے۔ مومن کا معاملہ کیا ہے؟ بین الخوف والرجا، مومن خوف اور رجا کے درمیان میں ہوتا ہے، امید کے درمیان میں ہوتا ہے. جو جتنا اس راستے پر چلے, جو جتنا صراط مستقیم پر چلے, اس کے اندر اتنی عاجزی آنی چاہیے کہ اللہ مجھ سے قبول کر لے. اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا, نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا. قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی. انہ لقول فصل, یہ ایک جچی تلی بات ہے, ہنسی مذاق نہیں ہے. یہ لوگ یعنی کفار مکہ کچھ چالیں چل رہے ہیں, میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. یعنی اس کتاب کو کوالٹی ٹائم دو, ہنسی مذاق نہ بنا لینا. یہ انجام کا فیصلہ کرنے والی کتاب ہے, یہ قسمتوں کا فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. پاسٹ ٹائم میں استعمال نہ کرنا اس کتاب کو, اس کو گیو اٹ یور بیسٹ, بہترین صلاحیتیں اپنی اس کو دینا. اللہ نے کہا میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. فمہل الکافرین امہلہم رویدا, پس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کفار میں شامل نہ فرمائے. سورۃ الاعلی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے رب بتر کے نام کی تسبیح کرو, کہیے سبحان ربی الاعلی. چونکہ حکم ہے تو آپ اور میں بھی اللہ کے حکم کو پورا کر لیں. وہ جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا, وہ جس نے تقدیر بنائی اور پھر دکھا دی اور پھر راہ دکھائی. اللہ نے تقدیر بنائی ہے, اللہ نے انسان کو بنایا ہے, اور کیا ہی خوبصورت بنایا ہے. فالذی قدر فہدا, اللہ نے انسان کو بہترین بنایا ہے. اللہ نے انسان کی آنکھیں بنائی, آپ دیکھیں لینس کی طرح تو نہیں بنا دی کہ شیشے کی طرح جو ہے بس وہ گول گول سے لگے ہوئے ہوتے. اللہ نے کیسا خوبصورت پیوپل بنایا اور اس کو جو ہے وہ آنکھ کی سفیدی کے اندر رکھ دیا تاکہ اور پرومیننٹ ہو جائے. اللہ نے کان کیسے بنائے, نوبز نہیں بنا دیا ریڈیو کے کہ گھما کر والیوم اونچا گھما کر والیوم کم. اللہ چاہتا تو آپ کو اور مجھے کیسا کیسا جسم دے سکتا تھا, لیکن اللہ نے بہترین کان دیے. اپنے برابر بیٹھے ہوئے کسی کے آپ کان دیکھیں, آپ کو پتا چلے گا کتنا خوبصورت کان اللہ نے بنایا ہے, کیسے ریجز ہیں. اب اس وقت مت دیکھنا شروع کر دیجیے گا, کبھی دیکھیے گا اللہ نے کیسا خوبصورت کان بنایا. آنکھ انسان کی ہم بڑا جو ہے ایڈمائر کرتے ہیں, فلاں کیمرہ اتنے میگا پکسل کا, فلاں کیمرہ اتنے میگا پکسل کا. انسان کی آنکھ تقریباً 569 میگا پکسل کی ہے. ابھی تک تو دنیا میں کوئی ایسا کیمرہ نہیں بنا. کیا پرفیکٹ چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کی بنا دی ہے. تو لکس کا آبسیشن نہ ہو, کامیابی کا معیار اللہ کے سامنے رانا چاہیے. اور اللہ نے بتا دیا ہے, اللہ نے تقدیر بنائی ہے اور اس نے راہ دکھائی ہے. اس نے جو تمہیں انسان بنایا ہے تو کسی مقصد کے لیے بنایا ہے, اس مقصد کو اچیو کرنا. جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا, ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے. اور ظاہر کو بھی اللہ جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں. کیا مطلب ہے, کام کبھی کبھی آسان نہیں ہوتے, نیکی کرنا کبھی کبھی آسان نہیں ہوتا, لیکن پریکٹس میک پرفیکٹ. انسان کوشش کرتا رہے تو انسان جو ہے اچیو کر جاتا ہے, ہمت کر جاتا ہے, انسان کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے, انسان کی ول پاور اس سے کام کروا جاتی ہے. بس انیشیل اسٹیپ لینے کی ضرورت ہوتی ہے, پہلے قدم لڑکھڑاتے ہیں, کانپتے ہیں, اس کے بعد انسان کو پھر نیکی کرنے کی عادت ہو جاتی ہے. تو قرآن والا جو ہوتا ہے وہ قرآن سے گائیڈنس لے کر آگے سے آگے بڑھتا ہے. لہٰذا تم نصیحت حاصل کرو اگر نصیحت نافع ہو. جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لیتا ہے, اور اس سے گریز کرے گا وہ جو انتہائی بدبخت, اور آگ میں جائے گا, پھر نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا. جو ڈرتا نہیں وہ عقل مند نہیں ہے. سب سے زیادہ عقل مند وہ جو آج اللہ کے خوف کے ساتھ عمل پر دوڑ پڑے. فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی. مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. کیا کرتے ہو, اپنا ویلیو سٹرکچر چیک نہیں کرتے. تم دنیا کی زندگی میں کھوئے رہتے ہو, دنیا پانے کے لیے ہی محنت کرتے ہو, دنیا کے لیے ہی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہو, حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں کہی گئی تھی, صحف ابراہیم و موسیٰ, ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. سورۃ الغاشیہ قیامت کا نام ہے. غاشیہ کا مطلب ہوتا ہے چھا جانے والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ, وجوہ یومئذ خاشعہ, عاملۃ ناصبہ, تسلی نارا حامیہ, تسقی من عین آنیہ. کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نتیجہ, ان کا ریزلٹ ان کے چہروں پر لکھا ہوگا. ہم خود سے پوچھ لیں کہ کیا مجھے اور آپ کو یہ خبر پہنچ چکی ہے؟ اللہ نے کہا کیا یہ خبر پہنچ چکی آپ کو اور مجھے؟ مل گئی خبر؟ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ، لوگوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ آپ کہیں جی ہاں اللہ پہنچ گئی، اللہ ہمیں عمل کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل نہ فرمائے کہ جو عمل بھی کریں اور قیامت کے دن کچھ نہ پا سکیں، جو بظاہر بہت عمل کریں لے قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال جو ہیں اس کی سلیٹ صاف کر دی جائے۔ شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا، خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے اور نہ بھوک مٹائے۔ تو کوشش کریں، ابھی بھی رمضان کے 2 دن باقی رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے نجات لانے میں کامیاب ہو سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے وہ بدبخت ہے، وہ بدقسمت ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم اس رمضان سے ایسے نکلیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گناہوں سے معاف نہ کرے۔ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو درگزر کر دے، اللہ ہمیں اس رمضان سے تقویٰ کے ساتھ نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ چہرے اس روز با رونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، فی جنات عالیہ، عالی مقام جنت میں ہوں گے، کوئی بےہودہ بات وہ وہاں نہ سنیں گے، یعنی کوئی بیکار کمنٹس وہ نہیں سنیں گے، کوئی ایسا کمنٹ نہیں سنیں گے جس سے ان کو اداسی ہو جائے، جس سے وہ ڈپریس ہو جائیں۔ اس میں چشمے روا ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ جو جنت کی تمنا نہ کرے پھر اللہ اس کو جنت کیوں دے؟ اللہ نے تو کھول کھول کر بتا دیا۔ دیکھو یہ آپ مختلف ٹریول ایجنسیز کی طرف سے دیکھتی ہیں، وہ ویکیشن ٹرپس جو ہیں وہ آپ کو آفر کرتے ہیں، 1, 2, 3, 4 ہر طرح سے بتاتے ہیں، دیکھیں یہاں یہ اکوموڈیشن ہے، یہاں اس میں یہ فیسلٹی مل رہی ہے، یہاں پر آپ کو یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ گائیڈنس بھی ملے گی، آپ پھر اپنی مرضی سے پسند کر لیتے ہیں۔ اللہ آپ کو اور مجھے جنت کی پوری اس سفر کی کہانی سنا رہا ہے کہ آگے یہ کہانی تمہارے لیے تیار ہے، یہ ویکیشن ٹائم تمہارے لیے تیار ہے۔ اب جو آنا ہی نہ چاہے تو پھر اللہ اس کو جنت کیوں دے؟ یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ یہ کیسے بنائے گئے؟ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا؟ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے؟ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ نے بچھا دی؟ اللہ نے کتنے دنیا کے علوم جو ہیں وہ دنیا میں اتار دیے ہیں، ان کو حاصل کرو اور ان کے ذریعے اللہ تک پہنچ جاؤ۔ چند علوم کے علاوہ ہم بات کر چکے ہیں، اللہ نے تمام علوم کی اجازت دی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سارے علوم کو، ان سارے سبجیکٹس کو، ان ساری نالجز کو اللہ کے دین کے مطابق اسلامائز کر دیا جائے۔ فذکر، اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیے جائیے، انما انت مذکر، آپ تو صحت نصیحت کرنے والے ہیں، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، البتہ جو شخص منہ موڑے گا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اور انکار کرے گا اللہ اس کو بھاری سزا دے گا، اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، ان لوگوں کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے، پھر اللہ ہی ان کا حساب لے گا، ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے۔ سورۃ الفجر مکی سورت ہے، فجر کا مطلب ہوتا ہے پو پھوٹنے کا وقت، ارلی ڈان جو ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، یہاں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، اور جو قسمیں کھائی ہیں اس میں 10 راتوں سے میجورٹی سکالرز کا خیال ہے کہ یہ ذل حج کے پہلے 10 دن کی بات ہے۔ بعض سکالرز کے نزدیک ایک قول ان کا یہ بھی ہے کہ یہ شب قدر کی بات ہے، یہ جو آخری رمضان کا عشرہ ہوتا ہے اس کی بات ہے، لیکن میجورٹی کا خیال یہ ہے کہ ذی الحج کے پہلے 10 دن جو ہیں ان کی طرف قسم کھائی گئی ہے۔ ذی الحج کے پہلے 10 دن جو انشاءاللہ ابھی آئیں گے، آپ ان کو ضرور اویل کیجئے گا، ان کے اندر نیکی کرنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ ذی الحج کے پہلے 9 دن روزہ رکھنے کی بہت زیادہ جو ہے تاکید ملتی ہے، خوب صدقہ کریں، خوب نوافل پڑھیں، خوب نیکیاں کریں، ان 10 دنوں کے اندر بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی جو ہیں دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اور جفت اور طاق کی، یعنی ایون اور آڈ نمبر کی قسم کھائی گئی، اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہے، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ الم تر کیفا فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے آدے ارم کے ساتھ، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے قوموں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بڑا فساد پھیلایا تھا۔ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت آگے لوگ تھے، سپر پاور تھے، ورلڈ لیڈر تھے اپنے اپنے دور کے، لیکن کیا ہوا، آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ جب پیسے والے نیکیاں کرنے لگتے ہیں تو نیکیاں سچ جاتی ہیں، جب ورلڈ پاور بن کر لوگ اللہ کا نافرمان بنتے ہیں میجورٹی ان کے پیچھے چلتی ہے۔ عام طور پر آپ یہی دیکھتی ہیں کہ لوگ کیا دیکھتے ہیں، کہ نیکی کون کر رہا ہے یا گناہ کون کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ عمل کیا ہو رہا ہے۔ پرسنالٹی پر لاک آن ہو جاتا ہے، شخصیت پر لاک آن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لیڈرز کیونکہ بگڑے تھے تو ان کے پیچھے عوام کی اکثریت بگڑ گئی، بغیر یہ سوچے سمجھے یہ دیکھتے کہ لیڈر تو گناہوں میں انوالو ہیں، اور عوام جو ہے جو کل انعام ہوتی ہے، مویشیوں کی طرح ہوتی ہے، کیٹلز کی طرح ہوتی ہے، وہ نہ فالو کرتی اپنے لیڈرز کو گناہوں کے لیے۔ لیکن دیکھا یہی جاتا ہے کہ جب پیسے والے گناہ کرتے ہیں تو کم پیسے والے ان کی طرف پلٹ پلٹ کر جاتے ہیں، ان کی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا تو انسان کی آزمائش ہے، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے، یعنی یتیم کی اور مسکین کی تم ایموشنل سیٹسفیکشن کا کام نہیں کرتے، یتیم کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتے، ان کو وقت نہیں دیتے۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ انسان جو ہے اپنے معاشرے کے ڈاؤن ٹروڈن طبقوں کا خیال رکھے، اور میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ کتنی بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں میں سمیٹ کر رکھ دی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ قوانین غائب ہو چکے ہیں، لوگوں کو میراث کے بارے میں، وراثت کے بارے میں احکامات کا علم نہیں ہے۔ جس کے گھر میں انتقال ہو اور اس کے والدین یا اس کے رشتہ دار مال چھوڑ گئے ہوں، اس وراثت کو اسلامی شریعت کے مطابق ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔ اسلامی شریعت کے مطابق ڈسٹریبیوٹ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں اس کے مطابق، اور یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی مفتی کے پاس جا کر سارے لیگل ہیئرز کا بتا کر وہاں سے فتویٰ لے لیں، کس کو کتنا حصہ ملے گا، کس کے حصے میں کیا اماؤنٹ آئے گی۔ ہم مسلمانوں نے اس کو بڑا ہلکا سمجھا، ہم کہتے ہیں شادی ہو گئی بیٹیوں کی تو ان کو وراثت دینے کی کیا ضرورت ہے، ہم کہتے ہیں والد جو ہیں وہ ہبا کر گئے تھے، یہ تو شاید میرا ہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جاننے کی، پہچاننے کی، ان پر عمل کرنے کی ہیں۔ اللہ نے صرف یہ قرآن جو ہے ورسز ٹو ریڈ نہیں بنا کر دیا، ورسز ٹو ڈو بنا کر دیا ہے، عمل کرنے کا ہے۔ اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہوتے ہو۔ آج مسلمان عورتیں جو ہیں ان کو مہر نہیں ملتا، میراث کے اندر بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، اور آپ دیکھ لیں اسی لیے دنیا کے اندر سکون نام کی چیز ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ سارے کام نہ کرنے کی وجہ کیا ہے، تمہیں مالوں سے محبت بہت ہے، دنیا کے گرویدہ ہو کر رہ گئے ہو۔ بی ایم ڈبلیو تم نے خرید لی مگر تمہارا دل ڈرتا ہے کہ تم اس کو سڑک پر لے آؤ، کیوں؟ اس لیے کہ مال کی محبت بہت ہے، کہیں کوئی چھین نہ لے، کہیں سنیچنگ نہ ہو جائے، کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ مال کی محبت، مال کی محبت ہوگی تو انسان بڑی بڑی نعمتیں جمع تو کر لیتا ہے، ڈرتا بڑا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک سوزوکی رکھنے والا فراٹے بھرتا ہوا پورے شہر میں یہاں سے وہاں گھومتا پھرتا ہے، اسے ڈر ہی نہیں ہے، نہ کوئی چوری کرے گا، چوری کرے گا تو کہے گا بھائی واپس لے لو، غلطی ہو گئی، اس کو تو اپنے پاس ہی رکھ لو۔ تو یہ مستقل انسان کے اندر مال کی محبت ہے۔ بہت ہی زیادہ شوق کے ساتھ گھر کا انٹیریئر وائٹ بنا لیا، وائٹ صوفے، وائٹ دیواریں، وائٹ کشن، سب رکھ لیے۔ اب آ گئے نند کے بچے، وہ بھی چار، وہ بھی لڑکے، وہ بھی شرارتی۔ اب اس کے بعد دل ہول رہا ہے، یا اللہ رحم، یا اللہ رحم، اور بچوں یہ نہ کرو، بچوں یہ نہ کرو، کیا ہوا؟ مال کی محبت نے آپس کی محبتیں بھی ختم کر کے رکھ دیں۔ اتنا انسان مال کی محبت میں انوالو نہ ہو۔ کرسٹل کی کراکری خرید لی لیکن اب دل پریشان ہے، جہاں کچن سے چھناکے کی آواز آتی ہے وہیں سے چیختے ہیں کیا ہو گیا، کیا توڑ دیا۔ یہ مال کی محبت ہے۔ زندگی کو آسان بنائیں، لوگوں سے محبت کریں، ان اشیاء سے محبت نہ کریں۔ اپنے کپڑوں سے، اپنے وارڈروب سے، اپنی جیولری سے، اپنے فرنیچر سے، اپنی دیواروں سے محبت نہ کریں۔ انسان ہے محبت کے قابل چیز۔ اللہ نے کہا مال کی محبت میں انسان بری طرح گرفتار ہے، ہرگز نہیں، جب زمین پے در پے کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا، اور اس کے اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اب یوں سمجھ لیں ایسے سمجھیں کہ آپ کو اور مجھے یہ وقت نظر آیا. ہم نے تصویر یہاں پر قرآن کے اندر دیکھ لی, یوں سمجھے لفظی تصویر آپ کے اور میرے سامنے آ گئی. اور اب ایک دفعہ دوبارہ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ اللہ نے جیسے مجھے ایک مہلت دی ہے, میں واپس دنیا میں آ گئی. ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی, ابھی صف در صف فرشتے نہیں آئے. آپ اس وقت کو کیسے استعمال کرنا چاہیں گی؟ کتنی آپ کے اندر دین کی کریونگ آئے گی؟ کیسے آپ اللہ کا حق دینا چاہیں گی؟ آپ مطمئن ہو نہیں سکتی جب تک کہ آپ قرآن کو قرآن کا حق نہ دے دیں. تو بتا دیا گیا, دنیا کے بندے نہ بنو, رب کے بندے بنو. عبد دیگر عبد ہو دیگر, اسی رب کے بندے بنو, اسی کے عبد بنو, اسی کی بندگی کو زندگی میں لے کر آؤ. اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی, اس دن انسان کو سمجھ آئے گی. اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل؟ وہ کہے گا, کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا, آج اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیں. پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں, اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں. خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ اس کے مقابلے میں جنہوں نے سٹیڈ فاسٹ ہو کے استقامت کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل کر لیا, راضی با رضا رب رہے, جنہوں نے سرینڈر کر دیا. جب اللہ کی پکار آئی, یا ایوہ الذین آمنو کہہ کے انہوں نے کہا لبیک اللہم, اللہ میں حاضر ہوں. اللہ نے کہا, کیا کہا ایسے نفس کے لیے؟ جو نفس زندگی میں اللہ کے احکامات پر عمل کرتا تھا, جو نفس امارہ سے جان چھڑا کر نفس لوامہ کی طرف آیا اور پھر رب کا فرما بردار بن کر یہ نفس مطمئنہ بن گیا. یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئن, چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے, شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. اللہ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے. سورۃ البلد, بلد کا مطلب ہوتا ہے شہر, مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد ووالد وما ولد. نہیں, میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی, حال یہ ہے کہ اے نبی اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے, اور قسم کھاتا ہوں باپ یعنی آدم کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی. در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے, کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا, یعنی فضول خرچی کرتا ہے, فلانٹ کرتا ہے. گفتگو کا موضوع اور کوئی نہیں ہوتا, بس یہ ہوتا ہے کہ کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں. نہ اللہ کی حدود کا سوچا, نہ حلال اور حرام کا سوچا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نمائش کی اصل شکل بتا دی ہے. عرب کے معاشرے کے اندر بھی یہ فیسٹیولز کا بڑا رواج تھا, شو آف کرنے کا بڑا رواج تھا. وہ اپنی بڑائی کے لیے خرچ کیا کرتے تھے, اپنا نام بلند کرنے کے لیے خرچ کیا کرتے تھے, شادی بیاہ پر خرچ کیا کرتے تھے. ہمارا بھی یہی حال ہے, ہم تعلیم پر خرچ نہیں کرتے, ہم صحت پر خرچ نہیں کرتے, ہم اسپتالوں پر خرچ نہیں کرتے, ہم پبلک ٹوائلٹس پر خرچ نہیں کرتے, ہم پریئر ایریاز بنانے کے لیے خرچ نہیں کرتے, اور ہماری شادیوں کے اوپر خرچے تو دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ وہ انسان ہے جس نے کیا کیا, جس نے ڈھیروں مال اڑا دیا. اور فضول خرچی سے ہی یاد رکھیں, قوموں کے اندر طبقاتی تقسیم پیدا ہوتی ہے, کلاس ڈفرنس آتا ہے. کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے اور نیکی اور بدی کے دونوں راستے نمایاں نہیں دکھا دیے؟ مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی. اور تم کیا جانو کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا, یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسین کو کھانا کھلانا. رفاع عامہ کے کام, ہیومینیٹیرین کازز کی طرف اشارہ کر دیا گیا. امت پر رحم کرنا, لوگوں پر رحم کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے, اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا. ایک جگہ آتا ہے آپ نے فرمایا, زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تین قسم کے لوگ آپ نے کہا کہ جنتی ہیں. ان میں سے ایک قسم کے لوگ وہ تھے جو اپنے رشتہ داروں کے لیے رقیق القلب ہوں, نرم دل رکھنے والے ہوں, رشتہ داروں کے لیے سافٹ کارنر رکھنے والے ہوں. ان کی بات آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا اور بڑوں کی عزت نہیں کی, فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ان ترغیب دی گئی ہے نیکی کے کام کرنے میں, ہیومینیٹیرین کازز کو شامل کرنے کی. پھر اس کے بعد یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقین کی, تواصو بر رحمہ کیا. یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے, اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں. علیہم نار مؤصدہ, ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی. اللہم لا تجعلنا منہم. سورۃ الشمس مکی سورت ہے, شمس کا مطلب ہوتا ہے سورج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. سورج اور اس کی دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے, اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے, اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے, اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا ہے, اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کنٹراسٹ چیزوں کی قسمیں کھائیں. اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے اس میں عظمت کا پہلو نہیں ہوتا, بلکہ اللہ وٹنس کے طور پر چیزوں کو لے کر آتا ہے, اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر عظیم چیز کوئی نہیں ہو سکتی. اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا. فالحمھا فجورھا وتقواھا. پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی, یعنی اس کی جینز میں ڈال دیا کہ گناہوں کی طرف وہ ایک دفعہ تو رکے گا جاتے ہوئے. اس کی جینز میں ڈال دیا کہ اس کے اندر سے آواز آئے گی جب وہ نیکی کرے گا کہ ہاں یہ اچھا کام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بدی اور پرہیزگاری دونوں کو الہام کیا. اس کا مطلب ہے ٹگ آف وار چلتی رہتی ہے, جس کو آپ جاپنیز میں کہتے ہیں ین اینڈ یان, انر کانفلکٹ جس کو سائیکالوجی میں بولا جاتا ہے. ہر انسان کے اندر یہ انر کانفلکٹ موجود ہے. انسان کا نفس جس کو اس نے ایکسٹرنل استعمال سے, کانوں اور آنکھوں کے استعمال سے گناہوں میں انوالو کر کے رکھا, وہ گناہ کرنے کا حکم دیتا ہے. انسان کی روح جس کو جس حساب سے اس نے قرآن کا علم دیا وہ اس کو نیکیوں سے روکتی ہے. قد افلح من زکاہا. یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا, اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا. سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا, جب اس کی قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بفر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا, خبردار اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا, مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا. آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا. ولا یخاف عقباها. اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں. اللہ نے سب کو مٹی میں ملا دیا, اللہ نے سب کو ہموار کر دیا, اللہ کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں لے سکتا. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے اتنا مشکل حکم کیوں دیا ہے, قیامت میں اللہ سے پوچھوں گی. اللہ نے مجھ پر مشکل کیوں ڈالی, قیامت میں اللہ سے پوچھوں گی. اللہ کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں کر سکتا. اللہ نے دنیا ہمارے عمل کے لیے بنائی ہے, اللہ ہمیں عمل کرنے کی مہلت دے رہا ہے. فعال لما یرید. وہ تو جو چاہتا ہے وہ کر جاتا ہے. سورۃ اللیل. لیل کا مطلب ہوتا ہے رات. مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثا. قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے, دن کی جبکہ وہ روشن ہو, اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں, یعنی مختلف کوششیں کیسی ہیں, جو گناہ کرتا رہتا ہے اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے, جو نیکی کرتا رہتا ہے اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو جو نیکی کرے گا گھبرائے نہیں. آج مشکل لگ رہی ہے, کل خود بخود تمہارے لیے نیکی کرنا تمہارا لائف سٹائل بن جائے گا. جس نے راہ خدا میں مال دیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اس کو ہم آسان راستے کے لیے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا پری ریکوزٹ کیا ہے. یہ تین پری ریکوزٹ یہاں بتا دیے گئے کہ جو نیکی کرنا چاہے گا اس کے لیے کام کب آسان ہوں گے. اس کے مقابلے میں وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. جس نے بخل کیا اور بے نیازی برتی اور برائی کو جھٹلایا, جو قرآن سے انڈیفرنٹ ہو گیا. جس نے کہا ٹھیک ہے میرا دل کرے گا تو قرآن کو مانوں گا, دل کرے گا تو قرآن کو نہیں مانوں گا, تو اللہ بھی اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے, اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے. بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے, در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں. پس میں نے تم کو خبردار کر دیا بھڑکتی ہوئی آگ سے, اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا, اور اسے دور رکھا جائے گا. وہ نہایت پرہیزگار. الذی یؤتی مالہ یتزکا. جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. وہ تو صرف اپنے رب کی برتری کے لیے, رضا جوئی کے لیے کام کرتا ہے اور وہ ضرور اس سے خوش ہوگا. یہ آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 21 تک سکالرز کا کہنا ہے کہ یہ آیات حضرت ابو بکر کی شان میں نازل ہوئیں, اس لیے کہ حضرت ابو بکر نے اپنا بہت سا مال مکے کے اندر غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے استعمال کیا تھا, اور غلاموں کو خریدا کرتے تھے آزاد کر دیا کرتے تھے، خریدا کرتے تھے آزاد کر دیا کرتے تھے. تو یہ صفات ان کی بتائی گئی ہیں جن کے لیے کہا گیا افضل البشر بعد الانبیاء، بہترین انسان انبیاء کے بعد. سورة الدحا مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والدحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. قسم ہے روزے روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے. دو ایکسٹریم اللہ نے بتا دی، دن اور رات، یعنی دین کا غلبہ اور آخرت کا ٹھکانہ، ان دونوں کو مینشن کر دیا گیا. دو ایکسٹریم الگ الگ بتا دی اور کہا اے نبی تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا. یہ جو آپ اس صورت میں پڑھتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال شروع کے جو زندگی کے ہیں، ان ادوار کو، اس دور کو یہاں بیان کر دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو کیا پایا تھا، ما ودک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یعنی آپ کے لیے ہر آنے والا دور جو ہے وہ بہتر ہے، تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے. اور تاریخ نے اس بات کو واضح کیا کہ ہر آنے والا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین زمانہ بنا. آپ کو بہترین گھر ملا، بہترین ازواج ملی، بہترین ساتھی ملے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ساتھی دیے جن کے ساتھ مل کر آپ نے شریعت کو نافذ کر دیا. اور آخرت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود ہے ہی. ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا اور تمہیں ناواقف راہ پایا، ووجدہ کا دالن فاہدا، یعنی اللہ کے رسول جو تھے وہ ہدایت کی تلاش میں تھے. آپ جانتی ہیں کہ ایک وقت آیا تھا جس کو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ روک دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار نے ایسے دور میں بہت مذاق اڑایا کہ جو ان کا شیطان ہے نعوذ باللہ وہ ان کے پاس آنا بند ہو گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے پریشان ہوا کرتے تھے اور اس بات پر بھی پریشان ہوا کرتے تھے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی کہ وحی آنا بند ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر یہ آیات نازل کی اور آپ کا جو وحی کا سلسلہ کٹ گیا تھا اس صورت سے وہ دوبارہ شروع ہو گیا. اللہ نے تمہیں ناواقف راہ پایا اور ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو، سائل کو نہ جھڑکو، اور اپنی رب کی نعمت کا اظہار کرو. یعنی لوگوں کو دین کی طرف لے کر آؤ، کبھی اپنے مال سے، کبھی اپنی زبان سے، کبھی اپنے کردار سے، اور کبھی چلتے پھرتے مبلغ بن کر. بتا دیا گیا نیک لوگوں کی پہچان کیا ہوتی ہے. نیک لوگ وہ نہیں جو صرف اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر تسبیح کے دانے گراتے رہتے ہیں. نیک لوگ وہ نہیں جو صرف اور صرف اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر رکھتے ہیں، بلکہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جن سے ان کے آس پاس کے لوگ خوش ہوتے ہیں. کہا گیا یتیم پر سختی نہ کرو، سائل کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے آس پاس کا ماحول بھی اچھا بنا دیتے ہیں. جو انسان نیک ہوتا ہے اس کے آس پاس لوگوں کی ہیلدی ای کیو بنتے ہیں، ایموشنل کوشنٹ ان کے ہیلدی ہوتے ہیں، لوگ جذباتی طور پر مضبوط ہوتے ہیں. اس لیے کہ یہ نیک انسان ان کو نیکیوں پر راغب کرنے والا، ان کی غلطیوں پر ان کو سمجھانے والا، اور ان سے افو و درگزر کا معاملہ کرنے والا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے ہیں جو قرآن والے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن کا علم سیکھیں اور سکھائیں. یہ کیوں بہترین ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ تو جانیں، کبھی اس حدیث کی حقیقت تو سمجھیں. اس لیے بہترین ہوتے ہیں کہ جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اس کو اپنے عمل میں کنورٹ کر لیتے ہیں، اپنے اخلاق کو بہترین بناتے ہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے ہوتے ہیں. صرف اپنے چہروں کے اوپر پردے ڈال کے یہ نہیں سمجھتے کہ بس ہم نے دین پر عمل کر لیا، صرف اپنے چہرے چھپا کے اور داڑیاں رکھ کے یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے دین کا حق ادا کر دیا، بلکہ بیلنس کرتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد نبھانے والے ہوتے ہیں. اور انسان انسانوں سے محبت کر نہیں سکتا جب تک کہ وہ خالق سے محبت نہ کرے. انسان یتیم اور سائل کو جھڑکنے سے باز آ نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں قرآن کی محبت نہ ہو، جب تک کہ اس کے ساتھ قرآن کا تعلق نہ ہو. سورة علم نشرہ مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا؟ ہم بھی دعا کریں اور ہم ہر دفعہ دعا کرتے بھی ہیں، رب اشرح لی صدری، اللہ ہمارے سینے کو کھول دے. یاد رکھیں نیکی کرنا عین عقل مندی ہے. جو نیکی کرتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے. پروفیشنل کمپیٹنس کی ضرورت دین کے اندر بھی ہے. پروفیشنلی کاموں کو کرنا اس کی ضرورت دین کو بھی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو زندگی بھر کے لیے اسلام کے لیے وقف کر دیا, 23 سال آپ نے لگا دیے اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا. کون سا بوجھ؟ جس کے لیے آتا ہے سنلقی علیک قولا ثقیلا, اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا. اور آپ حقیقت ہے دیکھیں, دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی وقت کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے, ہر اذان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا جا رہا ہوتا ہے. نان مسلم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا دم بھرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایسا ریولوشن لے کر آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے انسانوں کو بدل دیا, جو نہ صرف فائنینشیل ریولوشن لے کر آئے, نہ صرف سوشل ریولوشن لے کر آئے, نہ صرف کسٹم لیول پر ریولوشن لے کر آئے, بلکہ ہیومن لیول پر ریولوشن لے کر آئے, دلوں کو بدل دیا, لوگوں کے دلوں میں انقلاب زندہ کر دیا. اور یہ حقیقت ہے, اللہ نے کہا پس حقیقت یہ ہے تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے. وہ کہتے ہیں نا رنگ لاتی ہے نا پتھر پر پس جانے کے بعد, تب آپ کو پتا چلے گا جب آپ کندن بن جائیں گی, جب آپ سونا بن جائیں گی, جب آپ ہیرا بن جائیں گی, جب آپ پریشر برداشت کریں گی. کوئلے میں اور ہیرے میں یہی تو فرق ہوتا ہے, کوئلے پر پریشر نہیں پڑتا اس لیے وہ کوئلہ رہ جاتا ہے, ہیرے پر پریشر پڑتا ہے اس لیے وہ ہیرا بن جاتا ہے. اور جس پر جتنا پریشر پڑتا ہے اس پر اتنے کٹس لگتے ہیں, اور جس ڈائمنڈ پر جتنے کٹس ہوتے ہیں وہ اتنا ایکسپینسو ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہر تنگی کے بعد آسانی ہے, بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے. لہٰذا جب تم فارغ ہو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو جاؤ. انسان اپنی دنیا کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو تو اللہ کے لیے وقت ضرور نکالے, علم ضرور حاصل کرے, انسان خود کو مصروف رکھے. مصروفیت انسان کو اعلیٰ مقام درجوں پر لے جاتی ہے. علم حاصل کریں, تذکر کا علم حاصل کر لیں تو تدبر کی طرف آگے بڑھ جائیں, نصیحت حاصل کر لیں تو قرآن پر غور و فکر کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں. حضرت علی کے اشعار بہت پیارے آتے ہیں. حضرت علی فرماتے تھے یغوذ البحر من طلب العالی, جو موتیوں کا طلبگار ہوتا ہے اس کو سمندر میں غوطہ لگانا ہوتا ہے, محنت تو کرنی ہوتی ہے. ومن طلب العلا سہر الیالی, جو بلند درجے چاہتا ہے اس کو راتوں میں جاگنا ہوتا ہے, نیند کی قربانی دینی ہوتی ہے. ہم پیچھے پڑ آئے ہیں, دوسروں کے حقوق نہیں مارنے, اپنی نیند قربان کرنی ہے, آرام کی قربانی دینی ہے, لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں. رات میں اللہ کا مجاہد بننا ہے, دن میں رات میں اللہ کا راہب بننا ہے اور دن میں مجاہد بننا ہے. اور آگے کہا ومن طلب العلا من غیر قدن, جو اعلیٰ درجے بغیر محنت کے چاہتا ہے, بغیر مشقت کے چاہتا ہے, عدل عمر فی الطلب المحالی, اس نے اپنی عمر ضائع کر دی ایک ناممکن چیز کے لیے. جو جنت چاہتا ہے وہ سو نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم آتا ہے, میں نے ایسا جنت کا طلبگار نہیں دیکھا جو جنت کی تمنا رکھتا ہو اور سو رہا ہو. آپ نے فرمایا میں نے ایسا جہنم سے ڈرنے والا نہیں دیکھا جو جہنم سے ڈرتا ہو اور سو رہا ہو, غافل نہیں رہ سکتا. اور ہم مسلمانوں کی نیندوں کا کیا کہنا, ہم سب سوچ رہے ہوں گے کل میں ہے, ایک بجے سے پہلے نہیں اٹھوں گی, جو یہاں روز آتے تھے ہم سب نے سوچا ہوگا. کوئی بات نہیں, اللہ کی رحمت سے آپ الحمدللہ 27 دن ریگولر آئی ہیں, آپ نے اپنی نیند کی قربانی دی ہے, بالکل سوئیے گا. جو دو روزے آپ کو ملیں, جو تین روزے آپ کو ملیں, ضرور سوئیے گا اور انجوائے کیجئے گا, یہ سوچ کے اللہ کی رحمت, اللہ نے مجھے توفیق دی کہ مجھے قرآن سننے کا موقع مل گیا. سورۃ التین, تین کا مطلب ہوتا ہے فگ, انجیر, مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا اور پرامن شہر مکہ کی. یہاں پر پانچ قسمیں کھائی گئی ہیں. انجیر کا ریفرنس نوح علیہ السلام کے ساتھ ہے, زیتون کا ریفرنس عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے, طور سینا کا ریفرنس موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے, اور پرامن شہر مکہ کا ریفرنس ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. بتا دیا گیا کہ وہ سب انسان ہیں جنہوں نے اپنی ذمہ داریاں بہترین طریقے سے ادا کی. ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے, اللہ نے گواہی دے دی کہ اللہ نے انسان کو اعلیٰ کردار بنایا ہے, پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچا کر دیا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے. ڈیفینیٹ چیزیں ایمان عمل صالح ساتھ ساتھ, ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ علیس اللہ بأحکم الحاکمین, اللہ سب حاکموں سے بڑا کیا حاکم نہیں ہے؟ ہم سب کہیں بلا انت حاکم الحاکمین, یقیناً اللہ کیوں نہیں آپ سب سے بڑے حاکم ہیں. سورۃ العلق، علق کا مطلب ہوتا ہے بلڈ کلاٹ، خون کا لوتھڑا، مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہیں تھا. پہلی وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آئی غار کے اندر، غار حرا کے اندر، یہ پہلی پانچ آیات تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئیں. اور اس پہلی وحی کے اندر آپ کو دو مرتبہ اقرا کے الفاظ مل رہے ہیں. پڑھیے تو پڑھنے میں وقت لگائیں. مسلمان علم دوست ہوتے ہیں، اسلام علم دشمن نہیں ہے. اسلام لڑکیوں کی تعلیم کو منع نہیں کرتا. ہم مسلمانوں نے غلط کام کر کے، غلط سٹینڈرڈز لگا کے، آربیٹری سٹینڈرڈز بنا کے اپنے لیے نئے نئے معیارز بنا لیے. اللہ نے تو کہہ دیا مسلمان علم حاصل کرنے والا ہوتا ہے، اور علم حاصل کرنے کے ساتھ دو چیزوں کو اٹیچ کیا گیا، ایک تو تخلیق کو اور ایک قلم کو. قلم کا ایسوسیشن ہے استاد کے ساتھ. اگر معاشرے کے استاد سدھر جائیں تو بہترین طریقے سے اس امت کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. اور دوسرا یہاں پر تخلیق کے ساتھ جو کنیکشن بنایا ہے، وہ کنیکشن بنایا ہے ماں کے ساتھ. جس ماں کی گود جو ہے وہ علم والی ہوتی ہے، وہ ماں اپنی اولاد کو، اگلی نسل کو بہترین طریقے سے آگے پروان چڑھا لیتی ہے. کسی کا موبائل بج رہا ہے، پلیز دیکھیں. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ استاد کو اور ماں کو علم سے جوڑ دیا جائے. جب استاد اور ماں علم سے جڑ جائے گی تو اگلی نسل انشاءاللہ جو ہے وہ بہترین طریقے سے پروان چڑھے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی جب آئی، اس سے پہلے آپ کے اوپر سچے خوابوں کا نزول جو تھا وہ شروع ہو گیا تھا، جو سکالرز بتاتے ہیں. ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، کہتا ہے کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے. تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے، ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں ابو جہل ہے، ادروائز ٹو ہوم اٹ مے کنسرن. جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور خطا کار ہے. کمپاؤنڈ اگنورینس کی بات ہے، لا خدا علم. اور آج بھی لا خدا علم جو ہے اس نے انسان کو کمپاؤنڈ اگنورینس کا شکار کر دیا ہے. جھوٹی اور سخت قطع کار ہے، یعنی جو عقل اس کو اللہ نے دی، اس عقل نے اس کو اللہ سے دور کر دیا. سیکولر علم آج نسلوں کو اللہ سے دور کر رہا ہے. اس علم کو اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے، ایجوکیشن کو اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے. وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی فرشتوں کو بلا لیں گے. کل لا، ہرگز نہیں. لا تطعہ واسجد واقترب، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو. اللہ کے حضور سجدہ کر لیجئے گا جب آپ گھر پہنچیں. سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے. آیت سجدہ کی دعا ضرور یاد کر لیں جو مسنون دعا آتی ہے. اور سجدے کی توفیق ملتی ہے صرف اور صرف عقل مندوں کو، جو والنٹریلی اللہ کے سامنے دنیا میں جھکتے ہیں. قیامت کے دن وہی اللہ کو دیکھ کر اللہ کے سامنے جھک سکیں گے، ورنہ جو اللہ کے سامنے والنٹریلی نمازیں نہیں پڑھتے، ان کی کمروں کے اندر اللہ سیسہ بھر دے گا اور وہ جھک نہیں سکیں گے، نہ رکوع میں اور نہ سجدے میں. سورۃ القدر مکی سورت ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے. ابھی بھی شب قدر ایک رہ گئی ہے. خوب کیش کریں، خوب انویسٹ کریں، خوب دعائیں کریں، کثرت سے استغفار کریں. اور اگر مجھے اور آپ کو ذرا سا بھی شب قدر کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، آج کل کی راتیں تو بہت ہی آسان شب قدر کی راتیں گزری ہیں، چھوٹی چھوٹی راتیں، اور پتہ بھی نہیں چلتی کہ انسان نوافل پڑھے. شب قدر کی عبادتوں میں کوئی اسپیسیفک عبادت نہیں ہے. آپ نوافل پڑھیے، آپ قرآن پڑھیے، آپ جو ہیں دعائیں کیجئے، آپ کثرت سے استغفار کیجئے. اگر آپ جو ہے مثال کے طور پر آپ کو نماز نہیں پڑھنی، آپ تسبیحات کر سکتی ہیں. جو قرآن آپ کے سینے میں محفوظ ہے آپ اس کو خوب دہرائیے، آپ کوئی قرآن کا لیکچر سنیے، لیکن آپ کثرت سے عبادت کا اہتمام کیجئے. محروم ہے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا، جس کو رمضان کے مہینے میں شب قدر بھی ملی، اور وہ سوتا رہ گیا، غافل رہ گیا. تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک، ہی حتی مطلع الفجر۔ شب قدر کی دعا، اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی۔ سورۃ البینہ، بینہ کا مطلب ہوتا ہے دلیل روشن، مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے، جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوں۔ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں، وذالک دین القیمہ، یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ بہترین خلائق ہیں، یعنی انہوں نے کفر نہیں کیا، انہوں نے انبیاء کی بات مانی۔ ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک لمن خشی ربا، یہ اللہ سب اس لیے ہوا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اور اللہ کی رضا کس کو ملتی ہے؟ بتا دیا، یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو۔ تو جو اپنے رب کا خوف رکھتا ہے وہ قیامت کو ہنسی مذاق نہیں سمجھتا، وہ آخرت کو سیریسلی لیتا ہے۔ سورۃ الزلزال، کچھ کے مطابق یہ مکی سورت ہے، کچھ کے مطابق یہ مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، انسان کہے گا اس کو کیا ہو رہا ہے؟ اس روز وہ اپنے گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے کہا ذرا زمین سے بچ کر رہنا، یہ تمہارے عمل دیکھتی ہے اور یہ تمہارے عمل کی جڑ بنیاد ہے، یہ گواہی دے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ذرہ برابر، مثقال، چونٹی کے انڈے کو کہتے ہیں، اور جب سے انسان نے سائنس پر ترقی کی تو کہنے لگ گئے ایٹمز ویٹ، اللہ ایٹمز ویٹ کے حساب سے حساب لے لے گا۔ اللہ میرا ایک بھی عمل نہیں جانے دے گا، میرا کوئی عمل آئسولیشن میں نہیں ہوتا، مگر یہ کہ اللہ اس کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے نیت کے ساتھ ساتھ۔ اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اللہ جانتا ہے کس نے جائے نماز پر اللہ کو رب مانا، کس نے شادی بیاہ کے موقع پر اللہ کو رب مانا، کس نے سائل کو جھڑکتے ہوئے اللہ کو رب مانا، اور کس نے اپنی زندگی کے لائف سٹائل کے اندر اللہ کو رب مانا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اللہ تو ہر چیز کو دیکھ لے گا۔ سورۃ العادیات، مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالْعَادِيَاتِ ذَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں چھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ گھوڑوں کی فرما برداری کا ذکر کیا گیا کہ گھوڑا اپنے مالک کا بڑا فرما بردار ہوتا ہے، اور گھوڑا مالک کا فرما بردار کیوں ہوتا ہے؟ صرف اس لیے کہ مالک اس کو چارہ ڈالتا ہے۔ ہمارا رب تو ہمیں تخلیق بھی کر چکا، ہمارے سب و شب و روز کو بھی سنبھالتا ہے، ہمارے دل کو بھی تھامے ہوئے ہے، ہماری سانسوں کو بھی تھامے ہوئے ہے، ہمیں خوشیاں بھی دیتا ہے، ہماری نافرمانی کے باوجود ہمیں دیتا رہتا ہے، ہم کیوں ان جانوروں سے سبق حاصل نہیں کرتے؟ اللہ نے شکوا کیا، اللہ نے کہا زیادہ تر مسلمان پارٹ ٹائم مسلمان ہیں۔ حقیقت یہ ہے انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ اللہ نے بتا دیا انسان کے نا عمل کرنے کی وجہ مال کی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تائیسا عبد الدیناری و عبد الدرہم، نامراد اور مایوس ہو گیا درہم اور دینار کا بندہ۔ تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی؟ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ تو ہم دیکھ لیں کہ ہم کون سے اعمال کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ سورة القاریہ مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. عظیم حادثہ, کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے, جو اس وقت آپ کو بہت مضبوط نظر آتے ہیں, اللہ ان کو اڑا کر ہوا میں اڑا دے گا. جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا, جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی. وما ادراک ما ہیا, اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے؟ نارون حامیہ, بھڑکتی ہوئی آگ ہے. تو کبھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی نہ چھوڑیں, کہ یہ تو بہت ہی معمولی نیکی ہے, اور کبھی بڑے سے بڑے گناہ کو بھی نہ آپ اور میں اس کو کر جائیں کہ اللہ جو ہے معاف کر دے گا یا معافی کر لوں گی. نہ چھوٹی نیکی چھوڑیں نہ چھوٹا گناہ کریں, اللہ مجھے اور آپ کو باعمل بنائے. سورۃ التکاثر مکی سورت ہے. تکاثر کثرت سے آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے, یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لوگ لب گور تک پہنچ جاتے ہو. ہم مسلمان آرٹیفیشل معیار رکھنے لگ گئے ہیں, ہمارے آرٹیفیشل پیرامیٹرز ہو گئے ہیں. ہم تو یہاں تک دیکھتے ہیں کہ کس کے جنازے کو کس قبرستان میں دفنایا گیا, اور یہاں تک ہونے لگ گیا کہ کس کے انتقال کے اوپر درس دینے کے لیے کون آیا. اس سے بھی اندازہ کیا جاتا ہے کہ کون کس سٹیٹس کا ہے. ہمارا تو یہ حال ہو گیا کہ ہمیں کیوں درس دینے والا فلاں چاہیے, تاکہ لوگوں کو ہم بتا سکیں کہ فلاں درس دینے والا جو ہے وہ ہمارے موت کے انتقال کے موقع کے اوپر آیا تھا. ہمارے یہ سٹینڈرڈ ہو گئے ہیں. اللہ نے کہا تمہیں تو غفلت نے ایسا بوجھ میں ڈالا ہے, تم تو ایسے غافل ہوئے ہو کہ تم قبروں کی منہ تک جا پہنچے ہو. انسان اپنی دنیا ہی کی دوڑ میں جو ہے مصروف رہتا ہے, اور کثرت کی حوث, انسان کی کثرت, انسان کی لالچ کی حوث صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. ہرگز نہیں, ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. ہرگز نہیں, اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہو تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا. تم دوزخ کو دیکھ کر رہو گے. سن لو, تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے, پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی. اللہ ہمارے دلوں میں سے دنیا کی محبت نکال کر آخرت کی محبت ڈال دے. اللہ ہماری یوتھ کے دلوں کے اندر آخرت کی محبت ڈال دے. کسی نے کہا ما قل و کفا خیر مما کسر و الحا, اچھا وہ ہے جو کم ہے لیکن کفایت کر جائے, اور وہ بہتر ہے اس سے جو غفلت میں ڈال دے اور زیادہ ہو. تو کم بہتر ہے جو اللہ سے جوڑ کر رکھے اس زیادہ کے مقابلے میں جو اللہ کا نافرمان بنا دے. سورۃ العصر مکی سورت ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم, عصر جو ہے وہ ایسا زمانہ ہے جو سوئفٹلی گزر رہا ہے, آہستہ آہستہ گزر رہا ہے, تو بہت تیزی سے گزر جائے گا اور آپ کو مجھے پتا نہیں چلے گا. اور کیسے گزرے گا؟ جیسے برف پگھلتی ہے ایسے ہی زمانہ پگھلتا جا رہا ہے. آپ کو مجھے نہیں لگتا آج رمضان شروع ہوئے تھے, ایسے لگ رہا ہے ابھی ہم نے کہا تھا کہ ہم نے رمضان کا چاند دیکھ لیا اور ہم روزہ رکھیں گے. اور اگر آپ یاد کریں تو آپ کو صرف پہلا رمضان یاد آتا ہے, بیچ کا کچھ یاد نہیں آتا. ایسے لگتا ہے کچھ ہے ہی نہیں بیچ میں, خواب لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اس وقت کی قسم جو بہت تیزی سے گزر رہا ہے. سورہ عصر کے لیے امام شافعی کا کہنا ہے کہ اگر انسان سورہ عصر کے اوپر تدبر کر لے اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے تو انسان کے لیے یہ سورت کافی ہو جائے گی, کفایت کر جائے گی, اس لیے کہ اس کے اندر ایمان کا خلاصہ موجود ہے, اعمال صالحہ کی تفصیلات موجود ہیں. انسان در حقیقت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے. سورت ہمزہ مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ اللمزہ الذی جمع مالا وعددا. تباہی ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تانا دینے والا, برائیاں کرنے والا, چغلیاں کرنے والا, بے گناہ لوگوں پر الزام لگانے والا, قیامت کے دن اللہ ان کو کتوں کی شکل میں اٹھائے گا. یحشرہم فی الوجوہ الکلاب. اللہ ان کو کتوں کی شکل میں اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام گناہوں سے دور رکھے. جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا. دیکھیں بار بار آخرت کو نہ ماننے کی وجہ مال کا جمع کرنا, مال کی محبت آ رہا ہے. وہ سمجھتا ہے اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. ہرگز نہیں, وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ, اور تم کیا جانو وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ کیا ہے؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی, ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوں گے, بالکل جیسے اون میں کسی کو ڈال کر اوپر سے ڈھکن بند کر دیا جائے. سورۃ الفیل فیل ہاتھی کو کہتے ہیں مکی صورت ہے. اس کے بیک گراؤنڈ میں واقعہ یہ ہے کہ یمن کا بادشاہ ابرہہ جو ہے اس نے مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا اور 570 کے اندر 60,000 کی فوج لے کے اور تقریباً 19 سے 20 ہاتھی لے کر کعبہ کو گرانے کے لیے آ گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور اس کی ساری فوج کو ہلاک کر دیا اپنے پرندے بھیج کر. ٹھیک 50 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال تو سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے, اس لیے وہ یاد رکھا جاتا ہے. تو آپ کی پیدائش کے سلسلے میں یہ اہم صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا, کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کیا, ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے, پھر ان کا حال یہ کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا. اور یہ اللہ نے کیوں کیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ قریش کے دل کو اپنی طرف مائل کر لیں. سورۃ القریش مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. چونکہ قریش مایوس ہوئے یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس, لہذا ان کو چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کریں. تقاضا آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نعمتیں کھولی ہیں. قریش قبیلے سے جو تھا معاملہ تجارت کا بہت زیادہ عمدہ طریقے سے آگے بڑھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو مکے کا کسٹوڈین بنایا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ دیکھو تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے, تمہارے لیے ٹریڈ اور فائنانس کو آسان بنایا گیا ہے, تو تمہارا تقاضا کیا ہے کہ تم رب کی عبادت کرو جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا, خوف سے بچا کر امن عطا کیا. لیکن ہوا کیا, معاشی خوشحالی آئی تو یہ کنجوز ہو گئے. سورۃ الماعون. ماعون کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی کام کی چیزیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے, وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا. پھر تباہی ہے ان نماز والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. الذین ہم یراؤن, جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزوں کو لوگوں کو دینے سے انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرک سے محفوظ رکھے. یہ ریاکاری کا ذکر آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا, جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ تو شرک کر چکا. سورۃ الکوثر. جنت کا ایک تالاب ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی پانی پیئیں گے. مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تمہیں حوض کوثر عطا کر دیا, بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو, تمہارا دشمن ہی جر کٹا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو دشمنوں نے کہا کہ محمد کی جڑ کٹ گئی. اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ اللہ نے تو آپ کو بہت قیمتی چیز عطا کی ہے, حوض کوثر عطا کیا ہے, جس کے لیے آتا ہے کہ اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور اس کی رنگت برف سے زیادہ سفید ہے, اس کی ٹھنڈک برف سے زیادہ سفید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا ہر امتی اس سے سیراب ہوگا سوائے اس کے جس نے خود آنے سے انکار کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تسود وجہ, دیکھو میرا منہ کالا مت کرنا, مجھے نا امید مت کرنا. اور جو اللہ کی سنت سے منہ موڑے اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا, اس نے خود حوض کوثر کا پانی پینے سے انکار کر دیا. سورۃ الکافرون مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. کہہ دو اے کافرو, میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو, نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں, اور نہ میں ان کی عبادت کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو, اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. ٹو نیشن تھیوری بتا دی, کفر الگ ان کے طریقے الگ, ہم الگ ہمارا دین الگ ہمارے طریقے الگ بتا دیے گئے. تمہارے خوشیوں کے معیار اور تمہارے غم کے معیار یہ سب کے سب اسلام کے مطابق ہونے چاہیے. سورۃ النصر. فتح مکہ کا پس منظر اس سورت کے اندر ہے. مکی سورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد اور اس کا مینیفیسٹو اس کے اندر آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے, یہاں کامیابی اور خوشیوں کے معیار اور اس کے آداب بتا دیے گئے کہ جب کامیابی ملے خوشی ملے تو فلانٹ نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد مکہ میں داخل ہوئے ہیں, آپ کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کا ماتھا جو تھا, آپ کی پیشانی جو تھی وہ آپ کے جانور کے بالوں سے ٹچ کر رہی تھی. اور اے نبی تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورۃ اللہب مکی سورت ہے، ابو لہب اور اس کی بیوی کے بارے میں اس کے اندر بات آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پر کھڑے ہو کر دین کی دعوت قریش والوں کو دی تھی تو اسی ابو لہب نے کہا تھا، تب لکا آلی ہتنا جماعتنا، محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹے تم ہمیں ہماری جماعت سے الگ کر رہے ہو، یعنی ہم میں تفرقہ پیدا کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہا، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہوا۔ اور اس جملے کے 13 سال کے بعد اللہ نے اس کو ایسی اسکن ڈیزیز میں مبتلا کیا کہ یہ ایمان بھی نہیں لایا اور اسی حالت میں مر گیا۔ اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی، لگائی بجائی کرنے والی، اس کی گردن میں مونج کی سی رسی ہوگی۔ سورۃ الاخلاص مکی سورت ہے، توحید کا عقیدہ اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور شرک فی الذات کی نفی آپ کو اس صورت میں ملتی ہے۔ ہم نے بات کی تھی کہ شرک 3 طرح کا ہوتا ہے، اس میں سے شرک فی الذات کی نفی اس صورت میں ملتی ہے، جس کے لیے کہا جاتا ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ لا مثیل لہ، اللہ ہی واحد اور برتر ہے، اللہ کے ساتھ کسی کی مثال نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ جیسی صفات والا کوئی نہیں۔ سورہ اخلاص کو کہا گیا ہے حدیث کے اندر کہ یہ 1/3 آف قرآن کے برابر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں، کہو وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورۃ الفلق مکی سورت ہے، سورۃ الفلق اور سورہ ناس ایک ہی مضمون کی ہیں۔ سورہ فلق کے اندر بیرونی آفات سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آیا گیا ہے، اور سورہ ناس میں انسان کی اندرونی بیماریوں سے، اس کے وسوسوں سے پناہ مانگی گئی ہے، ایک ہی موقع پر نازل ہوئی تھی۔ اور سورہ فلق کو بیرونی آفات کے لیے پڑھا جاتا ہے، ماوزتین کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی دعاؤں میں 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس، اور تین مرتبہ ہی شام کی دعاؤں میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کو کہا ہے۔ آپ رسول اللہ کی بتائی ہوئی دعاؤں کو، سورہ فلق اور سورہ ناس کو ریگولر پڑھتی رہیے، انشاءاللہ نظر سے، ٹو سے، جادو ٹونے سے، حسد سے آپ محفوظ رہیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، قرآن شروع ہوا تھا سورہ فاتحہ سے دعا کے ساتھ، اور قرآن مکمل ہو رہا ہے پھر دعا کے ساتھ۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے۔ سورۃ الناس نفس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو مسلمانوں کو عطا کر دیا۔ مکی سورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کی حقیقی معبود کی، انسان اپنے خطرات سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے اور شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے، جب اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں دے دے، جب اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے رنگ میں ڈھال لے، جب اپنے اوپر سبقت اللہ لے کر آ جائے۔ انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العین حق، نظر لگ جانا حق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر جادو ہو سکتا تھا، آپ جانتی ہیں ایک شخص جس کا نام آتا ہے لبید بن عاصم، اس نے اور اس کی بہنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یہودی شخص تھا، جادو کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال لے کر۔ پھر فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو یہ 2 صورتیں نازل کروائیں، اور اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ آپ یہ 2 صورتیں ایمان کے ساتھ پڑھیں، اگر کسی کو شک ہو کہ اس کے اوپر جادو ہے۔ ہم نے جادو کے اوپر بات کر لی کہ ہمارے معاشرے میں 2 ایکسٹریمز ہیں، اگر کسی کو شک ہو، کثرت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، کنوکشن کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے اثر کو اس سے دور کر دیں گے، اس سے زائل کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین طریقے سے اس کتاب پر عمل کرنے والا بنائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مکمل کرایا. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، نستغفر اللہ ونتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد. اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں. انت نور السماوات والارض ومن فیہن. اللہ آپ آسمانوں اور زمین کا نور ہیں اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے. ولك الحمد. انت القیم السماوات والارض ومن فیہن. اللہ آپ ہی سب چیزوں کو قائم رکھنے والے ہیں. ولک الحمد. اللہ آپ ہی کے لیے سب حمد ہے. انت الحق. اللہ آپ ہی تو حق ہیں. ووعدک الحق. اللہ آپ کا وعدہ سچا ہے. وقولک الحق. اللہ آپ کی بات سچی ہے، آپ کا کلام سچا ہے. ولقاؤک الحق. اللہ آپ سے ملاقات بھی حق ہے. والجنت حق. اللہ جنت حق ہے. والنار حق. اللہ آگ حق ہے. والنبیون حق. اللہ تمام انبیاء حق ہیں. ومحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق. محمد الرسول اللہ حق ہیں. والساعۃ حق. اللہ یہ گھڑی بھی حق ہے جو قائم ہونے والی ہے. اللہم لک اسلمنا. اللہ ہم نے آپ کے لیے فرما برداری اختیار کی. وعلیک توکلنا. اللہ ہم نے آپ پر بھروسہ کیا. وبک آمنا. اللہ ہم آپ پر ایمان لائے. الیک انبنا. اللہ ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا ہے. اللہ ہم آپ کی طرف آئے ہیں. اللہ اس رمضان ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کی پسند کے کام کر سکیں. اللہ ان کو قبول فرما لے. وَبِكَ خَاصَّمْنَا. اللہ ہم نے اپنے اعمال آپ کے لیے خاص کیے. فَاغْفِرْ لَنَا. اللہ ہمیں بخش دے. فَاغْفِرْ لَنَا. اللہ ہمیں بخش دے. مَا قَدَّمْنَا. اللہ جو ہم نے آگے بھیجا. وَمَا أَخَّرْنَا. اور جو ہم نے پیچھے چھوڑا. وَمَا أَسْرَرْنَا. اللہ جو ہم نے چھپا کر کیا. وَمَا أَعْلَنَّا. اللہ جو ہم نے اعلانیہ کیا. سب کو درگزر کر دے. لا الہ الا انت. اللہ تو ہی تو ہمارا مولا ہے. انت الہی. اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے. انت الہی. اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ ہدایت ملنے کے بعد ہمیں گمراہ مت کیجیے گا. اللہ ہمیں گمراہ نہ کیجیے گا. اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك الشر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما آتيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ ہمارا آنا قبول فرما لیجئے. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللہ ہمارے دل میں اپنی خشیت ڈال دیجئے، اپنا ڈر ڈال دیجئے. اللہ ایسا ڈر ڈال دیں کہ ہم عمل پر دور پڑیں. اللہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان میں آڑ بنا دے. وَمِن تَعَاتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ. اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمیں جنت تک پہنچا دے. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا اللَّهُمَّ بِأَسْمَائِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. یا اللہ اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت دے. اللہ ہم نے آپ کا قرآن چھوڑ دیا ہے. اللہ ہم مسلمان قرآن کی طرف نہیں آتے. ہمارے پاس ہر چیز کا وقت ہے, قرآن کا وقت نہیں ہے. اللہ ہمارے دل کو ہدایت کے لیے کھول دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واحمی حوزۃ الاسلام. اللہ اسلام کی زمین کی حفاظت فرما. اللہ جہاں جہاں دنیا میں مسلمانوں پر آفت آئی ہوئی ہے ان کا تو سہارا بن جا. اللہ ہماری خطائیں ہم سے دور فرما دے. اللہ مسلمانوں کی زمین کی حفاظت فرما. اللہ کفار اور کین کی نظریں لگی ہوئی ہے. اللہ ہم مسلمان ان کا تر نوالا بنے ہوئے ہیں. یا اللہ دسترخوان کی طرح یہ کفار ہم پر جھپٹ رہے ہیں. واحمی حوزۃ الاسلام. اللہ اس اسلام کی زمین کی حفاظت فرما. اللہ ہماری پکڑ نہ کر. ہم نے کلمے کی بنیاد پر یہ زمین پاکستان لیا تھا. ہم نے یہ کلیم کیا تھا کہ ہم یہاں شریعت قائم کریں گے. اللہ ہم شریعت نہیں قائم کر سکے. ہمیں ہمت دے دے. اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہماری پکڑ نہ کر. برحمتی کا یا ارحم الراحمین. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جا. اللہم انا نسالک بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللہ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے. ونور صدورنا. اللہ ہمارے سینوں کا نور بنا دے. وجلاء احزاننا. اللہ ہمارے غموں کا اس کو غم خوار بنا دے. وذهاب همومنا وغمومنا. اللہ ہمارے غم اس سے دور ہو جائیں. اللہم ذکرنا منہما نسینا. اللہ ہمیں یاد کرا دے جو ہم بھول جائیں. وعلمنا منہما جہلنا. اللہ ہمیں اس کا علم دے دے جس کا ہمیں علم نہیں. ورزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار. اللہ ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دن میں بھی اور رات میں بھی. علی الوجہ الذی یرضیک عنا. اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو آپ کو پسند ہے. علی الوجہ الذی یرضیک عنا. اللہم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللہ ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے. اللہ ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. اللہم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللہ ہماری گردنوں کو آگ کے عذاب سے آزاد کر دے. اللہم اغفر لنا ولی والدینا ولی ازواجنا وذریاتنا. اللہ ہمارے والدین کو بخش دے. اللہ ہمارے ازواج کو بخش دے. اللہ ہماری اولادوں کو, ہماری پروجینی کو, ہماری لینیج کو, ہمارے نسب کو بخش دے. وارحامنا واصحابنا. اللہ ہمارے دوستوں کو بھی بخش دے. یا اللہ جس جس نے دعا کے لیے کہا ہے سب پر اپنا رحم فرما. اللہم انت اللہ لا الہ الا انت. اللہ آپ ہی تو ہمارے الہ ہے. انت الغنی ونحن الفقراء. اللہ ہم فقیر ہیں, آپ غنی ہیں. انت الغنی ونحن الفقراء. اللہ آپ غنی ہیں, ہم فقیر. انت الغنی ونحن الفقراء. اللہ ہم پر اپنا رحم فرما. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا. اللہ ہمیں قبروں کے اندر قرآن کو ہمارا ساتھی بنا کر بھیج. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم. اللہ اس قرآن کے ذریعے ہم پر رحم فرما. واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہ اس قرآن کو ہمارا امام اور نور اور ہدایت اور رحمت بنا دے. اللہم ذکرنا منہما نسینا. اللہ جو ہم بھول گئے ہیں وہ سبق ہمیں دوبارہ پڑھا دے. وعلمنا منہما جہلنا. اللہ جو ہمیں نہیں معلوم اس کا علم دے دے. ورزقنا تلاوتہ. ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. آنا اللیل وآنا النہار. دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں. وجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دے. اللہ ہم نے جو پڑھا اس کو قبول فرما لے. اللہ یہاں جو جس نیت سے بھی آیا اللہ ہماری نیت کو اپنے لیے خالص کر لے. اللہ ہمیں نہیں پتا کس وقت ہماری نیت بھٹک گئی. اللہ ہم سے درگزر فرما.
اللہ ہم مسلمانوں پر رحم فرما، اللہ اس عمل کو قبول فرما لے، اللہ اس عمل کو اپنی رضا دینے کے لیے حجت بنا دے، اللہ اس عمل کو جنت الفردوس دینے کے لیے حجت بنا دے، اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اللہ ہم اپنے ماں باپ کا بہت دل دکھاتے ہیں، اللہ تیرا بھی دکھاتے ہیں، ماں باپ کا بھی دکھاتے ہیں، اللہ ہمیں اولاد ایسی دے جو ہماری فرما بردار ہو اور ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اللہ آپ ہی ہمیں سکھا سکتے ہیں زندگی گزارنا، ہمیں نہیں آتی زندگی گزارنا، اللہ ہمارے اندر ہمت نہیں آتی لوگوں کو معاف کرنے کی، اللہ ہمیں ہمت دے دے، اللہ ہم مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، اللہ مسلمان پھٹے ہوئے ہیں، کتنے سیکٹس میں ڈیوائڈ ہو گئے ہیں، اللہ ہمارے دل جوڑ دے، اللہم الف بین قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، واصلح ذات بیننا، اللہ ہمارے معاملات درست کر دے، واہدنا سبل السلام، اللہ ہمیں سلامتی کے راستے دکھا دے، اللہ ہمیں نہیں پتا کیا کرنا ہے، اللہ ہاتھ پکڑ کر ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، اللہ ہاتھ پکڑ کر صراط مستقیم پر چلا دے، ونجنا من الظلمات الى النور، اللہ ہمیں اندھیروں سے نکال لے، بدعت کے اندھیروں سے نکال لے، اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم ان اسلامک کسٹمز کو اپنے خاندانوں سے ختم کر سکیں، وجنبنا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اللہ جو بے حیائی ہے کھلی ہو یا چھپی ہو ہمیں اس سے دور کر دے، اللہ مسلمان مردوں کو باغیرت بنا دے، اللہ مسلمان عورتوں کو باحیا بنا دے، اللہ ہمارے بچوں کو اور بچیوں کو باحیا بنا دے، اللہ یہ شیملیسنیس کی بمبارڈمنٹ ہے باہر کی دنیا میں، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اللہ ان کو زنا سے بچا لے، اللہ ان کی آنکھوں کو، ان کے کانوں کو، ان کے ہاتھوں کو زنا سے بچا لے، وبارک لنا فی اسماعینا، اللہ برکت دے دے ہماری سماعت میں، اللہ ہم وہ سنیں جو تو چاہتا ہے، وابصارنا، اللہ ہم وہ دیکھیں جو تو چاہتا ہے، وقلوبنا، اللہ ہمارے دل بھی وہ چیز کریں جو آپ چاہتے ہیں، اللہ ہم پر اپنا رحم فرمائے، انت الغنی ونحن الفقراء، اللہ آپ غنی ہیں ہم فقیر ہیں، انزل انیل الغیث، اللہ ہم پر بارش فرما دے، اللہ اس شہر پر رحم فرما، اللہ بہت گناہ ہے، جس بستی کے لوگ گناہگار ہوتے ہیں وہاں بارش نہیں آتی، اللہ ہم گناہگاروں کو معاف فرما دے، انزل انیل الغیث، انزل علینا الغیث، اللہ بارش فرما دے، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہ بارش بھیج دے، اللہم سقیا رحمہ، لا سقیا عذاب ولا ہدم ولا غرق، اللہ رحمت کی بارش بھیجنا، اللہ ہمیں بارش سے غرق نہ کرنا، اللہ پاکستان پر رحم فرما، اللہ تمام مسلمان امت پر رحم فرما، اللہ اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ان کو قرآن کو تھامنے والا بنا دے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہمیں ہمارے ازواج کی طرف سے اور ہمیں ہماری ذریت کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے، اللہ ہی ہم نے بہت محبت سے بچے پالے ہیں، ان کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالنا چاہتے، اللہ ہم پر اپنا رحم فرما دے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرته ولا حما الا فرجته ولا حاجة هي لك ردا الا قضيتها یا ارحم الراحمین، اللہ ہماری کوئی درخواست جو ہے وہ رد نہ کر، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمارے والدین کو بخش دے، اللہ جو کمی ہے اس کو پورا کر دے، اللہ ہم سب کے والدین پر رحم فرما، یا اللہ جو آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کی بہترین مغفرت فرما، یا اللہ جن کا یہ گھر ہے نزیہ ان کے والدین کا پچھلے سال انتقال ہوا ہے ان کی بہترین مغفرت فرما، اللہ ان کی اولاد کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین خدمت گزار بنا دے، اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کو قدر کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں اپنے والدین سے محبت کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں ان کی کوتاہیوں سے درگزر کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ تو نے معاف نہیں کیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحمل علينا، فاغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، یا اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما دے، یا اللہ ہماری جو کمی کوتاہی رمضان کے مہینے میں رہ گئی ہو اس کو درگزر فرما دے، یا اللہ ہم نے جیسے بھی روزے رکھے اور عبادت کی اس کو اپنی جناب میں قبول اور منظور فرما لے، یا اللہ ہم پر اپنا رحم فرما، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا فی دینک، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر موڑ دیجیے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ آپ نے رحم نہیں فرمایا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ ہمارے نفس کو تقوی عطا فرما دے، اللہ ہماری قبر کو کشادہ کر دے، اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما. ربنا رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا، رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس، فابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم، وادخلهم الجنه واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہ سب والدین پر اپنا رحم فرما، تمام مرحومین پر اپنا رحم فرما. یا اللہ ہم نے جس رشتہ دار کا حق مارا ہے ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں اپنے خاندانوں میں بہترین طریقے سے بزرگ بننے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں معاملہ فہمی سکھا دے. یا اللہ ہمیں اولاد کی تربیت کرنا سکھا دے، ہمیں حکمت نہیں آتی، اللہ ہمیں سکھا دے ہم کہاں ڈانٹیں، کہاں پیار کریں، کہاں دے دیں، کہاں روک لیں. اللہ تو سمجھا دے، ہمیں نہیں سمجھ آتا. اللہ ہم پر اپنا رحم فرما. اللہ موت کا وقت ہم سب پر آنا ہے، اللہ ہمیں موت سے پہلے اس کی تیاری کرنے والا بنا دے. اللہ موت سے پہلے اس کی تیاری کرنے والا بنا دے. اللہ ایسے حال میں موت دے کہ ہمیں کلمہ نصیب ہو. اللہ ایسے حال میں موت دے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہو اور آپ ہم سے راضی ہو. اللہ قیامت کے دن اپنا دیدار کرانے والوں میں شامل فرما دے. اللہ جن کو تو اپنا دیدار کرائے گا ہمیں ان میں شامل فرما دے. اللہ جنت کی محبت دل میں ڈال دے. اللہ اپنی محبت دل میں ڈال دے. اللہ ہمارے بچوں کے لیے ان دنیا کی ٹیمپٹیشنز پر اسلام پر قائم رہنا آسان بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو اور ہمیں قرآن سے جوڑ دے. اللہ یہ جو ہم نے 27 دن کا ریلیشن شپ اس قرآن سے رکھا ہے، اب ہم اس قرآن سے دور نہ ہو جائے. اللہ ہمیں اس قرآن کے ساتھ وقت گزارنے والا بنا. اللہ ہمارے لیے آسانی فرما دے. اللہ ہمیں رشد عطا فرما. اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما. اللہ ہم ہر برے دن سے، ہر برے انسان سے، ہر برے پڑوسی سے، ہر بری گھڑی سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں. اللہم انی نسالک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اللہ ہر اس انسان سے محبت کرنے والا بنا دے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. اللہ ہر اس عمل سے محبت کرنے والا بنا دے جو آپ کو پسند ہے. اللہ ہمیں اپنی محبت کے قریب کر دے. اللہ ہم پر اپنا رحم فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ نزیہ کی کزن نادیہ بہت بیمار ہیں، ان کے لیے آسانی فرما، ان کی خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو جو بھی یہاں پر حاضرین ہیں، ان کے جو رشتہ دار بیمار ہیں اور جو حاضرین موجود نہیں ہیں جو سن رہے ہیں، ان کے جو رشتہ دار بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ اور صحت شفا عطا فرما. یا اللہ مشکل دور کر دے ان لوگوں کی اور سب کی. یا اللہ جو ہم پر بیماریاں آئیں اور جو لوگوں پر بیماریاں ہیں اس کو ان کی خطاؤں کو دور کرنے کا باعث بنا دے. اللہ ہمیں ایسے حال میں موت نہ دینا کہ ہم اپنے انجام سے خوش نہ ہو. اللہ تم ہمیں دنیا سے نہ اٹھا جب تک کہ ہم تجھے راضی نہ کر دیں. اللہ لیکن ہم ارذل العمر سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل العمر سے پناہ مانگی ہے. یا اللہ, اللہ کے رسول نے 23 سال بہت تکلیفیں اٹھا کے اس قرآن کو سنبھالا, اس قرآن کو نافذ کر کے دکھایا. یا اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کے کچھ سال اس کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہماری صلاحیتوں کو اس کے سامنے لے آ. یا اللہ ہماری صلاحیتوں کو اس کے لیے استعمال کر لے. اللہ ہمیں دوسروں کے لیے سینسیٹیو بنا دے. اللہ ہمارے اندر سے انا ختم کر دے. اللہ ہماری انائیں بہت بڑی ہیں. اللہ ہمارے غصے کو تھام لے. اللہ ہمارے غصے کو تھام لے. اللہ ہمارے غصے کو تھام لے. اللہ ہمیں غریب کو دھتکارنے والا نہ بنا. اللہ ہمیں سائل کے سر پر ہاتھ رکھنے والا بنا. اللہ ہمیں بتا دے ہم کہاں کب کون سا عمل کرے, ہم کچھ نہیں جانتے. اللہ ہماری مدد فرما دے. اللہ تمام حاضرین کی جائز مرادیں قبول فرما لے. اللہ رمضان کی اس عبادت کو قبول فرما لے. اللہ ہمیں سنتوں پر جمع دے. اللہ ہمیں نہیں معلوم ہم کب کہاں کوئی غلطی کر رہے ہوں. اللہ ہمیں سنتوں پر جمع دے. اللہ ہمیں بدعات کے اندھیروں سے نکال لے. اللہ ہم سب پر اپنا رحم فرما. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. تمام مسلمان امت پر اپنا رحم فرما. دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر مشکلات ہیں اللہ ان کو دور کر دے. اللہ ہم سے ہمارے اعمال قبول فرما لے. اللہ قبول فرما لے. اللہ قبول فرما لے. اللہ ہم ہاتھ نہیں اپنے اٹھائیں گے جب تک آپ ہمیں معاف نہیں کر دیں گے. اللہ, اللہ آپ نے اس چرواہے کو بھی تو معاف کر دیا تھا, اس کے کہنے پہ بارش برسا دی تھی, جس نے کہا تھا میں ہاتھ نیچے نہیں کروں گا جب تک کہ آپ میری دعا نہیں سن لیں گے. اللہ ہم بھی اس یقین کے ساتھ اپنے ہاتھ آپ کے سامنے پھیلا کر بیٹھے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے. اللہ ہم سب کو معاف کر دے. اللہ تمام لوگوں کو معاف کر دے. جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کو جنتوں میں داخل فرما دے. اللہ ہم پر اپنا رحم فرما. اللہ ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہمیں ہمت دے. اللہ ہمیں علم دے. اللہ ہمیں سنتوں کا نور دے دے. اللہ ہماری تمام مرادوں کو قبول و منظور فرما لے. اللہ ہمیں اپنے گھروں کو دین کے لیے کھولنے والا بنا دے. اللہ ہمیں اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے لگانے والا بنا دے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ, سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.